الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله بي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں گما سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی توفیق ہے اور اس کی عطا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم اس کے محبوب اعظم، اس کے رسول اعظم، اس کے نائب اعظم اور اس رب العالمین کے خلیفہ اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس عظیم الشان اور آپ کے شایان شان معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذکر کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر موجود ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے کہ جس محفل کے انعقاد کا سبب صرف ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت ہے، اللہ رب العالمین اس نسبت کے صدقے ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اس کا بہترین اجر و صلہ اللہ ہمیں مرحمت فرمائے، اور پوری دنیا میں جو اس وقت براہ راست ہمیں جو مسلمان بھائی ہمارے ساتھ اس درس میں شریک ہیں، اور صبح سے اور کل سے جن لوگوں نے باقاعدہ پوری دنیا سے رابطہ کر کے ہمارے ساتھ اس درس کی ابتدا اور اس کے انعقاد پر حوصلہ افزائی کی ہے، دعا کی اللہ رب العالمین ان تمام کی حاضری اور ان تمام کی پاکیزہ نیتوں پر انہیں بہترین اجر عطا فرمائے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الحمدللہ اسی مسجد میں ہم 14 سال سے بیان کر رہے ہیں، اور اس کی مختلف جہتیں، واقعات کے اسرار اور اس میں پوشیدہ جو حکمتیں ہیں، اس کو مختلف راتوں میں، مختلف تقریروں میں، مختلف دروس میں آپ حضرات کی خدمت میں اجاگر کیا گیا ہے. آج میں اس میرا سفر معراج کو تفصیلاً تو عرض نہیں کر سکوں گا، کیونکہ وہ گزشتہ پروگراموں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا رہا ہے، لیکن اسی سفر معراج میں سے ایک میٹھا چشمہ ہے شرح صدر کا، اسی کے چند نکات آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات جو خطبے میں پڑھی گئی، یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کو ذکر کرتی ہے، اور سورہ نجم کی 18 آیتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو ذکر کرتی ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی یہ مبارک آیت، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس کا مرادی اور تفسیری معنی کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے انتہائی مختصر حصے میں اپنے عبد خاص، اپنے محبوب خاص کو سفر نہیں بطور سیر کے لے گیا، جس کو سیر و تفریح کہا جاتا ہے، سفر نہیں ہے سیر ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، لیلن رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی یعنی مسجد اقصی جو فلسطین کی سرزمین پر موجود ہے وہاں تک. وفرما الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے گرد ارد گرد، اس کے چاروں طرف، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہماری جانب سے بہت برکات موجود ہیں، برکتیں موجود تھی. فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تھی تاکہ ہمارا حبیب ہماری تمام نشانیوں کو دیکھ لے اور ان علامات اور ان آیات کو دیکھ لے. انہ ہو السمیع البصیر، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ آیت کریمہ کا ایک مرادی معنی ہے. یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج کی جانب چلنے کا اور روانہ ہونے کا ذکر ہے، اور سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں وہاں سے اترنے کا ذکر ہے، اور اترنے کے ساتھ ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیر فرمائی اور جہاں جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ان تمام باتوں کو ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی تھی، اور ہماری عقل اس کو سمجھنے سے قاصر تھی کہ جس طرح وہ ہے، تو پھر استعارات، تشبیہات، کنایوں کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا. مسجد حرام اور مسجد اقصی کو تو بالکل واضح طور پر کر کے ذکر کر دیا گیا، لیکن مسجد اقصی پہنچ کر اور وہاں سے لے کر پھر آسمان اور سدرۃ المنتہا اور اس سے لا مکان جو حضور تشریف لے گئے، اس کو سمجھنے سے، دو مثالیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اسرار اور غیب کا سفر ہمیں کیا سمجھ میں آتا. تو اس کو اللہ رب العالمین نے انتہائی پردے میں ذکر کیا ہے کہ تمہیں کیا بتائیں، بس یوں سمجھو کہ الذی بارکنا حولہ، ہماری بڑی برکتیں وہاں پر موجود تھیں. اور وہ برکتیں کیا تھیں اور اس کی اہمیت کیا تھی؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا، وہ اتنی بھاری بھرکم اور اہم چیز تھی اور اسرار و غیب سے متعلق وہ اتنے راز تھے ہمارے جن کو تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے حبیب نے اس کو دیکھ لیا ہے،
تو جس کو سمجھانا تھا اس نے تو مکمل سمجھ لیا ہے، جس کو دکھانا تھا تو اس کو مکمل دکھا دیا ہے، لیکن تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، وہ ہماری بڑی زبردست آیات تھی اور نشانیاں تھی جس کو ہم نے اپنے حبیب کو دکھایا ہے. جس طرح کہ قرآن نے ذکر کیا کہ رب کریم نے اپنے محبوب سے کلام کیا تو فرما فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ بس اللہ رب العالمین نے وہی فرمائی اور کلام کیا اپنے بندے سے. کیا کلام کیا، کیا راز کی بات ہوئی؟ فرمایا ما اوحا، جو رب کریم نے کرنا تھا. فرمایا دیدار کس اعتبار سے ہوا؟ اس وہ کیفیت اور کمیت اور مثال میں آنے سے پاک ہے. تو فرمایا بس یوں سمجھو کہ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں جھپکی بھی نہیں اور اپنے مرکز سے ہٹی بھی نہیں. یہ سب ان تشبیہات کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے سارے معاملات کو. فرمایا قرب کی منزلیں کیا تھی؟ فرمایا قرب کی منزلیں تمہیں کیا بتائیں، بس یوں سمجھ لو کہ وہ تمام چیز مثالوں سے بڑا ہے، کیفیت اور الفاظ کے جامع میں ڈھالنے سے وہ چیز بری ہے، اور الفاظ کے قالب میں ان معنوں کو اتارا نہیں جا سکتا. بس یوں سمجھ لو کہ فکان قاب قوسین و ادنا، کہ جس طرح دو کمانے قریب ہو جاتی ہیں اس سے بھی زیادہ ہم نے قریب کر لیا ہے. اور یہ کمانوں کو جو قریب کرنا، یہ بڑا خوبصورت ایک استعارہ ہے. کمان کہتے ہیں جسے تیر چلایا جاتا ہے، دو کمانوں کو لا کر ملا دینا، یہ عرب کا ایک مشہور استعارہ تھا. کیونکہ کلام عرب ہے، قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور عرب کے ذہنوں کے مطابق گزرا ہے. تو وہاں پر قرب کی منزلت کو کس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ عرب کے قبیلوں میں جب کسی کے درمیان باہم جنگوں کا سلسلہ ہو جاتا اور وہ سلسلہ طول پکڑ جاتا اور صلح کی کوئی بھی امید باقی نہ رہتی، اور کہیں سے ایک محیر العقول، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عقل کو حیران کر دینے والا کوئی واقعہ ہو جاتا جس سے ان دونوں قبیلوں میں صلح ہو جاتی، اور وہ دونوں قبیل اپنی جگہ پر بڑے طاقتور ہوتے جب ان کی صلح ہو جاتی، تو وہ صلح کو اپنے تمام قبیلے کے سامنے واضح کرنے کے لیے خاص مثال رکھتے تھے کہ وہ جس کمان سے تیر چلاتا تھا اور یہ جس کمان سے تیر چلاتا تھا، تو دونوں اپنے کمانوں کو اٹھا کر لے آتے تھے اور ایک اونچی چٹان پر بیٹھ کر دونوں اپنی کمانوں کو ملا دیتے تھے. یہ دوستی سے استعارہ ہوتا تھا، دونوں اپنی کمانوں کو ملا دیتے تھے اور دونوں کمانوں کو ملا کر ایک تیر چلاتے تھے. یہ استعارہ اس سے ہوتا تھا کہ ہم انتہائی قریب آ چکے ہیں اور ہمارے دل انتہائی قریب آ چکے ہیں. مثال سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ اب کمان سے اپنے تیر کو چلاتا ہے، تیر جس سے چلایا جاتا ہے اس کو کمان کہتے ہیں، قوس کہتے ہیں عربی میں. تو جب دونوں میں صلح ہوتی ہے تو دونوں بادشاہ کس طرح، دونوں قبیلے کے رئیس کس طرح پیغام دیتے ہیں اپنی قوم کو کہ ہم دونوں آپس میں بہت محب ہو چکے ہیں، سارے معاملات ہم نے ختم کر دیے ہیں. تو دوستی کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے وہ دونوں قبیلوں کے سردار ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے اور جس کمانوں سے ایک دوسرے کا انہوں نے خون لیا تھا، ایک دوسرے سے مقابلہ کیا تھا، تو وہ دونوں کمانوں کو لا کر اپنی کمان ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیتے تھے، اور جوڑنے کے بعد ایک تیر لے کر اس دونوں کمانوں سے چلاتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ اب ہم دونوں کا دوست، جو اس کا دوست وہ میرا دوست اور جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن. تو رب کریم نے عرب کو اس طریقے کے بارے میں بتایا کہ میرے محبوب سے بیر نہ لینا، اس لیے کہ فکان قاب قوسین، تم تو اپنی دوستی قوسین کو ملا کر کرتے ہو، ہم نے حبیب کو قوسین نہیں او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب کیا ہے. فرما فکان قاب قوسین او ادنا، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور سنگت کو جو بیان کرتے ہو، تعلق کو بیان کرتے ہو، وہ قوسین کو ملا کر کرتے ہو، اور ہم نے اپنے حبیب کے اس ملاقات کو اس استعارے اور اس مثال میں ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کی مثال کو اپنی بادشاہی کی صلح کی مثال نہ سمجھنا، اس میں تو شاید پھر بھی کوئی دوری ہوتی ہوگی. فرما ہم نے اپنے حبیب کو ایسے قریب کیا ہے کہ فکان قاب قوسین ہوا ودنا، کہ وہ قوسین کے برابر ہوا بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا. تو یہ سفر معراج جو ہے، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمتوں کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاملات اور معرفت عطا فرمائی ہے، اس کا اظہار استعاروں کے اندر ہو رہا ہے. محدثین اور مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ جناب یہ واقعہ کب روپذیر ہوا، کب ہوا ہے، لیکن جمہور ائمہ اور محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے، اور ہجرت سے ایک سال یا دو سال قبل کا واقعہ ہے. طائف سے لوٹنے کے بعد کا واقعہ ہے. عرب کے لوگوں نے جب پریشان کیا، مکہ کے لوگوں نے جب پریشان کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف روانہ ہوئے کہ انہیں پیغام حق پہنچائے، لیکن طائف کے لوگ جب ان سے زیادہ جبری اور ظلم کرنے والے ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منیر مکمل طور پر حزین اور ملول ہو چکا کہ یہ قومیں مانتی نہیں ہے. تو رب کریم کی قدرت نے اس بات کو جانا اور جانتا ہے کہ اب اس سے بڑے مارکے تو بعد میں ہونے والے ہیں. اگر حبیب کا دل صرف 13 سالہ اس بیستی اور تبلیغی امور سے اگر تنگ ہو جائے بظاہر، اور لوگوں کی حسد تانے گالی اور ان کے باتوں سے اگر دل تنگ ہو جائے، اور ان کے لیے ہمارا حبیب اس قدر نرم دل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کو جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے، جس اخلاص کے ساتھ ہمارا حبیب دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس محبت کے ساتھ وہ جواب نہیں دیتے، تو اس سے ہمارے حبیب کے دل پر تقاضے بشری کے اعتبار سے غم لاحق ہو جاتا ہے. تو اگر یہ غم پڑتا رہا تو آگے تو بڑے بڑے مارکے ہونے والے ہیں، آگے تو یہ جگر کے لالے جو پالے ہوئے دامن میں ان کی قربانیاں ہونے والی ہیں، آگے چل کر تو بڑے بڑے مارکے ہونے والے ہیں. آج 13 سالہ نبوی زندگی کے اندر اپنا خون جگر پگلا کر جن مسلمانوں کو جمع کیا ہے، آگے چل کر ان میں سے اکثر شہید ہونے والے ہیں، تو اس میں سے بڑا امتحان آگے آنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمانیت قلب کے لیے اور فراغی استعداد کے لیے، حوصلے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، صبر میں مزید استقامت دینے کے لیے معراج میں بلا کر کائنات کے تمام راز دکھا دیے، اپنا جلوہ دکھا دیا، اور قیامت تک ہونے والے امت کے ساتھ جو معاملات تھے وہ بھی دکھا دیے. رب کریم نے اپنے بندوں کے ساتھ قیامت تک جو کرنا تھا وہ بھی واضح کر دیا، دودھ کو دودھ کر کے دکھا دیا اور پانی کو پانی کر کے دکھا دیا. فرما محبوب یہ تیری استقامت کے لیے ہوا ہے، کیونکہ اب اگر طائف والوں نے پتھر مارے تو تیرا دل تقاضے بشری کے اعتبار سے اگر تنگ ہو گیا ہے تو کل تو بدر کے اندر اس سے بڑا امتحان ہوگا. احد کے اندر تو آپ کے چچا کا سینہ شق کیا جائے گا، اور آج تک عرب کے اندر اس بے دردی کے ساتھ کسی کو قتل نہیں کیا گیا، جس بے دردی کے ساتھ آپ کے چہیتے جن کا نام آنے کے ساتھ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس عظیم چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا جائے گا. ابھی تو آگے آنے والے حالات ایسے ہیں کہ آپ کے بھائی حضرت جعفر کو شہید کیا جائے گا، آپ کے مضبوط بازو صحابہ کو شہید کیا جائے گا. نہ جانے کیسے کیسے امتحان کے انگاروں کی وادی کو طے کرنا ہوگا. محبوب اگر ان طائف کے لوگوں کی اس اذیت سے تو تنگ ہو گیا تو آگے چل کر قیامت تک کے لیے دین کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ تو گویا کہ زبان حال سے مصطفیٰ نے بھی یہ کہا ہوگا کہ یا اللہ پھر میری استقامت کے لیے کوئی ساما مہیا کر. رب کریم نے فرمایا دو لوگوں کی استقامت تو دنیاوی مثال سے ہوتی ہے، محبوب تیری استقامت سے لیے تو صرف میری ذات ہی کافی ہے. تو فرما محبوب ان پہاڑوں سے تجھے تو مطمئن نہیں کیا جائے گا، ان برق و بہاروں سے تجھے مطمئن نہیں کیا جائے گا، یہ لیل و نہار کی گردشوں سے تجھے مطمئن نہیں کیا جائے گا، یہ قدرت کے ظاہری رازوں سے تجھے مطمئن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جیسی تیری شخصیت ہے ویسے اطمینان کا ساما ہونا چاہیے. تو تیری شخصیت جیسی ہے تو تیری اطمینان کا سامان بھی ہماری ہی زیارت ہے. محبوب ہمیں آ کر دیکھ لے، اور ہم نے جو قیامت تک کے لیے تیرے غلاموں اور ساری خدائی کے لیے جو راز رکھے ہیں اس کو دیکھ لے، تاکہ تیرا دل مطمئن ہو جائے اور بدر میں بھی تیری پیشانی پر بل نہ آئے اور احد میں بھی اپنے چچا کو اٹھاتے ہوئے تو پریشان نہ ہو. تو یہ سفر معراج حضور کی مکمل تمانیت کے لیے تھا. اس کے وہ راز ہیں، وہ حکمتیں کہ معراج حضور کو کیوں کرائی گئی، میں آگے چل کر ابھی مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس میں زمینی حقائق جو تھے وہ تبلیغی طور پر حضور کو مضبوط کرنا تھا کہ جس کے لیے خدمت کر رہا ہوں میں خود باقی رہوں گا، اس کی ذات کیا ہے، اس کا دین باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس کی تدبیریں بندوں کے لیے کیا ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، 12 سال میرے ساتھ اتنا ہو گیا، آگے زندگی میں کیا ہوگا، یہ سارے مسائل آپ کی ذات کے تقاضے کے اعتبار سے سوال کر رہے تھے. اور آپ کا مرتبہ اور مقام ایسا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے رب کریم سے کہا رب اشرح لی صدری، مولا جلدی سے میرے شرح صدر کر دے کہ مجھے جواب مل جائے، کیونکہ سوالات اٹھ رہے تھے مستقبل کے حوالے سے کہ کیا ہوگا. تو رب کریم سے دعا کر بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ رب اشرح لی صدری، مولا میرے دل کو مطمئن کر دے. لیکن رب کریم نے اپنے حبیب سے دعا حبیب نے نہ کی، لیکن جذبات جب اٹھے تو رب کریم نے آپ کے پیدائش کے بعد بھی شرح صدر کیا، اور غارِ حرا بھی شرح صدر ہوا اور اس اہم رازوں سے آپ کو آشنا کرنا تھا، تو پھر شب بارہ معراج میں بھی آپ کا شرح صدر کیا گیا ہے تاکہ مکمل تمامیت دی جائے اور تسکین دی جائے. یہ تمام تر سفر ایک بہت بڑی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں اصل حکمت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر کو مطمئن کرنا تھا کہ محبوب اب ہم تجھے راز بتا دیتے ہیں، مستقبل کی وہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں. وہ ظالم لوگ جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں خوف خدا اپنے ذہن میں رکھ کر، دل میں رکھ کر صرف واقعہ معراج کو پڑھ لو تو تم توبہ کر لو گے. اس لیے کہ واقعہ معراج سراسر ایک سیر نہیں بلکہ سیر ظاہر کی نہیں ہے، سیر راز اور غیوب کی ہے. ظاہر کی سیر نہیں، ظاہر میں تو چاند بھی نظر آ رہا ہے، سورج بھی نظر آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، سورج کے بارے میں جملے کہے، لیل و نہار کی گردشیں ہمارے لیے کہ خدا ہے، تو سرکار کی زندگی اور سرکار کی طبیعت کے جیسے معاملات ہیں ویسے تسکین کے تقاضے ہیں. تو رب کریم نے واقعہ معراج میں آپ کو ظاہری سفر نہیں بلکہ غیب کا سفر فرمایا ہے، اور آپ کے علم ظاہری کو نہیں بلکہ آپ کے علوم غیبیہ کو ترقی دی ہے. تو سفر معراج مقام مصطفیٰ کی وہ انتہا ہے اور علوم غیوب مصطفیٰ کی وہ انتہا ہے جس کو یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ کو جو دیا گیا سرکار جانتے ہیں. تو لہذا حضور کے دوسری حکمت اس کی ہے کہ یہ سراسر سفر علم غیب ہے، غیوبات کی ادراک کا سفر ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، رب کون ہے، یہ تمام ان تقاضوں کے اعتبار سے گویا کہ سفر کرایا گیا. اور اس میں دیکھیے کہ جب جس رب کے لیے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور جس رب نے بنا کر بھیجا ہے، تو تمانیت بشری کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کریم سے ہم کلام ہونا چاہا کہ مولا میرے دل میں یہ ساری باتیں اتر جاتی ہیں اور یہ کتاب مجھے مل گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، کتاب ملنے سے پہلے کی بات ہے، جب دل میں رب کریم کی محبت اجاگر ہے تو اب چاہا عین الیقین سے علم الیقین اور علم الیقین سے حق الیقین تک پہنچنے کے لیے، جو حضرت ابراہیم نے تقاضا کیا تھا کہ مولا تو یہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. رب کریم نے فرمایا کہ کیا آپ اس پہ مطمئن نہیں، فرما مطمئن تو ہوں لیکن علم الیقین سے عین الیقین اور پھر حق الیقین تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو یہ ترقی درجات ان کی طبیعتوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان کے معاملات کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان کے یقین کے درجات کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان کی معرفت اور مشاہدات ذات الہیہ کے اعتبار سے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ نے 40 رات انتظار کیا رب کریم سے ہم کلام ہونے کے لیے، پھر ایک خاص جگہ بتائی گئی کہ اس جگہ پر آ جاؤ تو ہم تم سے ہم کلام ہو جائیں گے. کوہ طور کا اشارہ کیا گیا کہ وہاں پر آ جاؤ تو ہم تم سے ہم کلام ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کو انتظار اور مشقت میں نہیں ڈالا گیا. حضرت موسیٰ کو اٹھا کر کوہ طور لایا گیا اور مصطفیٰ کو بلا کر بیت المامور سے عروج دیا گیا ہے. تو یہ آپ کی طبیعت اور آپ کے مقام رسالت کے حوالے سے وہ درجے ہیں. اور پھر اس میں ایک بات اور ذکر کی گئی کہ یہ بھی بتانا تھا کہ آپ کو رسول اعظم بنایا گیا ہے اور آپ کو محبوب اعظم بنایا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی رفتار اگر ایک مہینے کی مسافت تک ہوا پر آپ کے تصرف ہیں اور آپ ایک مہینے تک ہوا جہاں تک جا سکتی ہے وہاں تک کی سلطنت آپ کو دے دی گئی ہے، تو سید عالم کو پھر فرش سے لے کر عرش تک بلایا گیا ہے اور بتایا گیا کہ سلیمان کے لیے اگر ایک ماہ کی مسافت کو مسخر کر دیا گیا ہے تو محمد رسول اللہ کے لیے فرش سے لے کر عرش تک کو مسخر کر دیا گیا ہے. تو یہ حکمتیں ہیں مقام مصطفیٰ کی جہتیں مختلف جہتوں سے، اور مقام مصطفیٰ کے مختلف زاویوں اور جہتوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو گویا کہ اجاگر کیا گیا ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی سب سے بڑی کہ سارے انبیاء جب آئے تو انہوں نے اس بات کی گواہی تو دی کہ اللہ رب العالمین ہے اور ہم اس کے نبی ہیں، رسول ہیں، شہادتیں دی، لیکن شہادت اصلاً کسی کے پاس نہ تھی کیونکہ یہ شہادت فرع تھی، فروعی تھی، اس اعتبار سے فروعی تھی کہ جناب رب کریم کو دیکھا نہیں ہے. اور وہ شہادت جو سنی سنائی ہو وہ اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک وہ ذات نہ مل جائے جس نے دیکھا ہے. اگر آپ اگر یہ کہیں کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں، تو کہا دیکھا گیا ہے نہیں، تو آپ کے کہے ہوئے کا اعتبار جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نہ آ جائے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو تمام انبیاء نے رب کریم کی شہادتیں دی کہ رب ہے اور گواہی دی، لیکن وہ شہادت ایک جگہ معلق تھی، رکھی ہوئی تھی، لیکن مصطفیٰ کو بلا کر اپنی ذات کو دکھا دیا گیا اور شہادت اصلی دے دی گئی ہے. تو اب مصطفیٰ کی ذات بغیر کسی انقطاع اور فاصلے کے رب سے جڑی ہوئی ہے، اپنے شایہ نشان اور سارے انبیاء کی شہادتوں کی اصل ہے کہ ان کی شہادتیں معتبر ہوئی ہیں مصطفیٰ کی شہادت پر، کہ ان انبیاء نے جو شہادتیں دی ہیں وہ بن دیکھے دیے، دیکھا نہیں ہے، اور مصطفیٰ نے جو شہادت دی ہے وہ دیکھ کر دی ہے، تو حضور تمام انبیاء کی شہادتوں کی اصل ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین اس مرتبے کو بتانا تھا کہ تمام انبیاء جو آئے ہیں ان کے ایمان کی بھی اصل جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. یعنی یوں سمجھ لو کہ تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موسیٰ کلیم بھی موجود ہیں، ابراہیم خلیل بھی موجود ہیں، انہی میں عیسیٰ بھی موجود ہیں، انہی میں نوح بھی موجود ہیں، انہی میں سب موجود ہیں، جس میں انبیاء اصل میں ذات مصطفیٰ ہے، یہ تو ان کے اعضا ہیں، جب یہ سارے اعضا جمع کر دیے جاتے ہیں تو ذات مصطفیٰ بن جاتی ہے. تو یہ حضور کے ذات کے مرتبے اور حکمت اور مقام کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے سفر معراج کرائی گئی ہے. تو سفر معراج جہاں اطمینان تباہ کے لیے ہے، وہاں حضور کے اصل منصب کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق جو رب کے ساتھ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گواہی اور شہادت ہے رب کے ساتھ اس کو ظاہر کرنے کی ہے کہ سب نے جو گواہیاں دی ہیں وہ سن کر دی ہے، محمد رسول اللہ نے جو گواہی دی ہے وہ سن کر بھی دی اور دیکھ کر بھی دی ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق الیقین کے اس مرتبے کو ذکر کرنا ہے کہ اصل یقین اگر مجسم کر دیا جائے، یقین کو جسم دے دیا جائے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے بڑا یقین اور سب سے کامل ذات جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے لکھا گیا کہ سب سے بڑے صادق بھی آپ ہیں. سارے انبیاء سچے ہیں لیکن سب سے بڑے صادق آپ ہیں، اس لیے کہ آپ اس سچ کی گواہی دے رہے ہیں جس سچ کو آپ نے خود دیکھا ہے. تو سب سے بڑے صادق سچے بھی آپ ہیں، سب سے بڑے عابد بھی آپ ہیں، اس لیے کہ آپ اس معبود کی عبادت کر رہے ہیں جس معبود کو آپ نے دیکھا ہے. تو سب سے بڑے عابد بھی آپ، سب سے بڑے زاہد بھی آپ، سب سے بڑے صادق بھی آپ، اور سب سے بڑے شاہد بھی آپ. اور اس مرتبے کو سفر معراج کے اندر واضح کیا گیا ہے، یہاں پر بتایا گیا. اب اندازہ لگائیے، یہ انبیاء حضور کے مرتبے پر نہ پہنچ سکے تو یہ دو ٹانگ کا خبیث کا حضور کے مدعی حضور کی مماثلت کا دعویٰ کرے تو یہ درست ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، مرتبہ دیا تو بڑے بھائی ہو گئے، اسماعیل دہلوی نے ذکر کیا، تو کیا یہ معتبر ہو سکتا ہے؟ تو ذرا ایمان کے کانوں سے سنیے، یہ تفرقے کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے. جہاں انبیاء مصطفیٰ کے راہ گزر کو نہیں پا سکتے تو کیا کوئی امتی ہو کر ایک عام فرد یہ کہہ سکتا ہے کہ رتبے میں ایسے ہیں جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے؟ تو ایسے ہی غلیظ قیامت تک پیدا ہوں گے انہی کو منہ بند کرنے کے لیے، اور آپ جیسے عاشق قیامت تک پیدا ہوں گے ان کے لیے ثبوت مہیا کرنے کے لیے سفر معراج کرائی گئی ہے. سفر معراج کرائی گئی ہے مرتبہ بتانے کے لیے. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صرف آپ کی مساجد میں یوم ہوتا ہے، ان کی مساجد میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ سفر معراج کو اگر وہ بیان کرنا شروع کر دیں، یہ تو خدا کی قسم جمعے میں بھی بیان نہیں کرتے، جمعے میں بھی یہ ادھر ادھر کی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ حضور کے نام کو چھپانا ہے، یہ حضور کی عظمت کو چھپانا ہے، جو یہودیوں کا طریقہ تھا. کیا بخاری میں صرف رفیدین کی حدیثیں رہ گئی ہیں؟ قرات خلف الامام کی بحثیں رہ گئی ہیں؟ ٹانگ کتنی کھول کے نماز میں کھڑا ہونا یہ رہ گیا ہے؟ یہ بخاری کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث واقع معراج کو بیان کر رہی ہے. رفع الیدین تو ابھی کئی حدیثوں کے بعد ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، سینے پر باندھ رہا ہے، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. پاجامہ اوپر کرنا ہے کہ نیچے کرنا ہے، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، لیکن اس حدیث کا پہلا باب جو ہے وہ حضور کے معراج کا ہے. ظالموں اگر تم اس کو ایمان سے بیان کر دو تو تم گستاخ کبھی نہیں رہ سکتے، تم بھی عاشق رسول ہو جاؤ گے، تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے گی. اگر تم خوف خدا کے تحت اور حضور کے مقام کو ملحوظ رکھ کر پڑھو گے تو حضور کی یہ عظمتیں کہ جو عقل انسانی میں آنے سے بڑا ہے، کہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر نے گرمی نہیں چھوڑی، پانی میں جگہ نہیں چھوڑی، حضور آ گئے. اس کو کسی عاشق نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ دروازے کی کنڈی ہلی نہیں، یعنی ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ گئی نہیں، پانی کو گرائی اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں، اور یہ مشہور قول ہے اس حوالے سے، بستر نے گرمی نہیں چھوڑی، حضور کو معراج ہو گئی. تو آج تو سائنسی دور ہے اور یہ فاصلوں کو ختم کرنا یہ تو اب بہت ممکن ہو گیا ہے. پہلے مسافتیں دو دو سال کی ہوتی تھی تو اس کو مہینوں میں سمیٹ لیا گیا، پھر دور نے ترقی کیا تو مہینوں کی مسافتوں کو گھنٹوں میں تبدیل کر دیا گیا. کتنے جی؟ ہزاروں میل کی مسافتیں چند گھنٹوں میں طے ہونے لگی. دور نے اور ترقی کیا تو وہی مسافتیں، اگر طاقت بڑھ جائے طے کرنے کی، بولیے، طاقت بڑھ جائے تو مہینوں کی مسافتیں چند گھنٹوں میں آ جاتی ہیں، اور طاقت اور پریشر اور بڑھ جائے سفر کے لیے، اس کے بعد صلاحیت بڑھ جائے تو کئی گھنٹوں کی باتیں منٹوں پہ آ جاتی ہے، اور طاقت اور صلاحیت اور بڑھ جائے تو منٹوں کی باتیں سیکنڈ پر آ جاتی ہے، اور طاقت بڑھ جائے تو بیک وقت یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا، بیک وقت یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا. یہ آج تک سمجھ ہی نہیں سمجھ سکے کہ حاضر ناظر کیا ہے. میں نے کہا ملاؤں، حضور کی جسد مبارک کو اور حضور کی روحانی ترقی کو اور حضور کی نبوی رفتار کو اپنے ملا پر قیاس نہ کرو، جبریل سے پوچھو کہ اس رفتار کو جبریل نہ پا سکے جو جسد مصطفیٰ لے گیا. واقعہ معراج جو ہے یہ مرتبہ مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ رک کر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر غور کریں تو اپنی گستاخیوں سے توبہ کر لیں. علم غیب کی ابحاس ہو یا نورانیت کی ابحاس ہو، حاضر ناظر کی ابحاس ہو یا تمام ابحاس ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب بستر گرم ہے، بستر بولیے گرم ہے، یہ کیسے؟ اور بستر بھی کوئی فارم کا تو نہیں ہے نا، بستر تو کھجور کی شاخوں کا ہے. جس کی گرمی کا زائل ہونا، جس کی گرمی کا زائل ہونا تو سیکنڈوں سے بھی پہلے ہے. لیکن یہ اسی طرح ہے کہ جب مسافت بڑھ جائے تو رفتار کو تیز کر دیا جائے، رفتار اور صلاحیت کو بڑھا دیا جائے تو رفتار اور صلاحیت یہ بڑھتی ہے تو پھر بیک وقت وہ یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے. تو انسان اپنی مادی رفتار سے ہزاروں میل کو گھنٹوں پر لا سکتا ہے، تو مصطفیٰ بھی اپنی نبوی رفتار سے برسوں کے سفر کو ایک جھلک میں لا سکتے ہیں. لہذا واقعہ معراج حضور کے حاضر ناظر ہونے کا بیک وقت ثبوت ہے. کیونکہ روحانیت مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یہ ایک سوال یہاں پر ہوا ہے کہ حضور جب تفصیلی واقعہ تو آپ جانتے ہیں، میں اس کے چند نکات آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ چلے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف تو براق پر بیٹھے تھے. کس پر بیٹھے بولے؟ سب سے تیز رفتار آج تک کی تحقیق ہے کہ بجلی کی ہے، روشنی سب سے تیز چلتی ہے، آج تک کی تحقیق ہے، بعد میں پتا نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ سنیے، حضور جس پر جلبگر ہے وہ برق نہیں براق ہے. یعنی اس آپ جو بجلی کی رفتار کو سائنس اپنے مزاج سے اس کو جو بند کرتی ہے، اس کی تعداد اور اس کی حد بندی جو اپنے معیار اور اپنی قیاسی آلات سے کرتی ہے، تو یہ تو ایک بجلی کی رفتار ہے. اور سرکار جس جانور پر سوار ہو کر گئے اس کا نام تھا براق، جو اس قسم کی دسیوں طاقت کا متحمل تھا. توجہ کیجیے، جو دسیوں میں نے آپ کو پہلے کہا، جب مسافت لمبی ہو، یعنی سو پہلے یوں ہوتا تھا کہ جناب میں اس کو آسان کر دوں، حج کے مسائل میں آپ کی طبیعت زفا کے لیے عرض کر دوں کہ حج کے مسائل میں ہم پڑھتے ہیں بار شریعت کے اندر کہ مکہ مکرمہ سے جدہ سے مکہ مکرمہ 70 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر ہے. صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ ہمیں 3 دن لگتے تھے. بولیے کتنے دن لگتے تھے؟ صدر الشریعہ نے بار شریعت میں لکھا کہ 3 دن لگ جاتے تھے جناب جدہ سے مکہ آنے میں، آج آپ 45 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ جس چیز پر آپ جا رہے ہیں اس کی طاقت بڑھ گئی ہے، وہ سواری جو ہے وہ طاقت والی ہو گئی ہے، لہذا مسافت تو اتنی ہے لیکن اس طاقت نے اس کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے، اس طاقت نے اس کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے. تو بڑے بڑے عقل مندوں کو اور عقل رکھنے والے سائنسی باتوں پر تحقیق، یہ تو ملا جاہل کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. ملا جاہل تو یہ سمجھتا تھا کہ جناب ماں کے پیٹ میں جو خدائی جانتا اور کوئی جانتا نہیں ہے. لیکن آج انسانی عقل نے اتنی ترقی کر دی ہے کہ جناب الٹرا ساؤنڈ اور جدید آلات طبی ایجاد ہو گئے ہیں جو ملا خود لائن میں رکھ کر ایکس رے کروا رہا ہوتا ہے، لائن میں رکھ کر اپنے گھر والوں کا الٹرا ساؤنڈ کروا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت توحید خطرے میں نہیں پڑتی. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب مادی صلاحیت اتنی ترقی کر سکتی ہے تو نبوی صلاحیت کی رفتار کتنی ہوگی. حضور نہیں سنتے دور سے، اور میں نے کہا جانوروں جب موبائل سن لیتا ہے دور سے، جب سیٹلائٹ کے ذریعے اور اس نظام کے ذریعے، اس برقی آلات کے ذریعے آج انسان کی عقل اتنی ترقی کر رہی ہے کہ دور دراز سے کانفرنس کالیں ہیں، نیٹ کا سلسلہ ہے، انٹرنیٹ کی جائیداد ہے، انسان کی عقل حیران ہے. جو مادی عقل نے اتنی ترقی کر لی ہے تو سینہ مصطفیٰ اور نور نبوت کی رفتار کتنی ہوگی. کوئی مجھ سے کہے شاہ صاحب یہ آپ سائنسی مثالیں عقلی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ سفر معراج اسی کا ایک شعبہ ہے. یعنی کئی شعبوں کو جو میں گنوا رہا ہوں اس میں سے شعبہ یہ ہے، اس لیے کہ حضور کو اللہ رب العالمین چاہتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم چاہتا تو کوئی اور بھی معجزہ دیتا، ٹھیک ہے؟ یا زمینوں کی سیر کرانے کے بغیر ڈائریکٹ لامکہ آپ کے لیے بنا لیا جاتا اور وہاں پر آپ دیدار سے مستفیض ہو جاتے. لیکن پھر بھی مسجد اقصا جو 3 مہینے کے قریب کی مسافت ہے, وہاں تک کا سفر, وہاں سے آسمانوں کا سفر, چاند اور تمام چیزوں کو قدم تلے روم کر سدرۃ المنتہا اور وہاں سے آگے لے جانا, اس میں حکمت کیا تھی؟ تو اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ ہر نبی کو معجزہ اس کی امت کی بساط اور طاقت کے مطابق ملتا ہے. سابقہ امتیں اتنی ترقی نہ کر سکی جتنی امت مصطفیٰ ترقی کرے گی. سابقہ امتیں گدے اور ڈنگروں پر سفر کرتی تھی, امت مصطفیٰ اب تو راکٹوں پر سفر کر رہی ہے, پلک جھپکنے میں سفر ہو رہی ہے. اب تو ترقی کے مراحل ایسے آ گئے ہیں کہ جناب پلک جھپکنے میں انسان کو غائب کر دیا جائے. سائنس وہاں تک کے دعوے کر رہی ہے. تو مصطفیٰ کریم کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ قیامت تک انسانوں کے ترقی یافتہ انسان اور عقلوں میں عروج رکھنے والے انسان بھی مصطفیٰ کی رفتار اور معجزے کو دیکھ کے سر جھکائے اور کہیں ہاں ایسی رفتار کے لیے اور ایسی بلندی کے لیے تو ہماری عقل بھی قاصر ہے کہ اس مرتبے کو جان نہیں سکتی. دراصل جہاں پر یہ مقام مصطفیٰ کو انبیاء کے درمیان واضح کرنا ہے, واقعہ معراج جہاں پر حضور کے مرتبے کو انبیاء میں واضح کرنا ہے, حضور کے مرتبے کو جہاں پر علم میں واضح کرنا ہے, حضور کے مرتبے کو جہاں پر دیگر قرب کے مراحل میں واضح کرنا ہے, وہیں پر معراج کا ایک خاص شعبہ یہ ہے کہ آپ کی امتوں میں جو علم ہے وہ آپ کے نالین اور آپ کی گرد راہ اور آپ کے غسالہ مبارکہ کا فیض ہے. اصل علم تو اللہ رب العالمین نے ترقی کی ذات مصطفیٰ میں رکھی ہے. یعنی اندازہ لگائیے جس کی امتیں چاند پر پہنچتی ہو تو وہ نبی کہاں پہنچے گا. جس کی امتیں چاند پر کمندے ڈالیں, آج تک کوئی سوچ سکتا تھا کہ چاند پر انسان پہنچے گا؟ آج تک کوئی سوچ سکتا تھا کہ زمین کو انسان چھوڑے گا؟ لیکن جس کی امت میں صلاحیت عقلی اتنی بڑھ جائے کہ وہ چاند تک اور آسمان کو اپنے تصرف میں لے آئے, تو نبی کی امت کا جو کمال ہوتا ہے وہ نبی کے پسینے مبارکہ کے قطرے کا بھی آدھا ہوتا ہے. تو جناب جس امت کی شان یہ ہے تو جس پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس محمد رسول اللہ کی عظمتیں کیا ہے. آج جس نبی کی امت میں دور و قریب کو سننا آسان کر دیا ہے تو اس مصطفیٰ کے خود سننے کی عظمت کیا ہوگی. لیکن کچھ ایسے احمق اور کچھ ایسے جانوروں سے بھی گئے گزرے بے عقل آج بھی موجود ہیں جو حضور کے سننے پر اعتراض کرتے ہیں, جو حضور کے بولیے سننے پر اعتراض کرتے ہیں, اور وہ گاڑی اور بھینسوں جیسی عقل لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کے سامنے رکھتے ہیں. اور جاہل اس بات پر ترقی نہیں کرتے کہ جس نبی کی تربیت یافتہ یا جس نبی کے دارائے نبوت کے درمیان پلنے والی امت جو ہے وہ ترقی مادیت میں اتنی ترقی کر سکتی ہے تو نبوت کے فیضان میں کس قدر ترقی ہوگی. تو لہذا حضور کا یہ معجزہ جو ہے وہ آپ کی امت کے شائع نشان دیا گیا ہے. امت کے اب چاہے امت جس قدر ترقی کرے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے نے پاک کی دھول کو بھی نہیں پا سکتی, اور وہ جہاں پہنچے گی وہاں سے کروڑوں خربوں سال گزرے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں کی آہٹ محسوس کر رہی ہوگی کہ ہم کہاں پہنچے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں سے بہت پہلے گزر چکے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام گزر چکے ہیں. مثال کے طور پر حضرت عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے ان کے مرید نے ان سے پوچھا کہ رات کو اکثر میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ جو ہے وہ رات کو کسی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا ہاں وہ فلاں ملک میں میرا پیر بھائی ہے, میں اس سے بات کر رہا ہوتا ہوں. نہ موبائل ہے نہ کوئی اور موصل, گویا کہ رابطہ ایسا ہے کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. پوچھا گیا حضور وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ہوتا, بس ہم اللہ کے ذکر سے اپنی ولایت کے نور کو اجاگر کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں اور فضا میں کہتے ہیں السلام علیکم. بس مراکش بخارا جہاں جہاں ہمارا دوست موجود ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اس میں, اور وہ وعلیکم السلام کہتا اور ساری رات ہماری گفتگو چلتی رہتی ہے. تو یہ تو عرفان ولایت نے پہلے مسئلے کو حل کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ مادی ترقی تو آج ہے, مادیت تو روحانیت کا قطرہ بھی نہیں ہوتا, روحانیت کی قوت کا قطرہ بھی نہیں ہوتا مادیت. تو روحانیت میں ولایت کے درجے کو پانے والے ایسے لوگ ہیں تو مقام مصطفیٰ کریم کیسے ہوگا؟ اب آپ دیکھیے حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت مبارکہ, آپ کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, غوث اعظم کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا بہت قریب, اور بڑے دور دراز سے وہ سفر کر کے غوث اعظم کے پاس آیا تھا, اور غوث اعظم کے قریب وہ بیٹھ گیا تو اس کو تقاضے بشری کے اعتبار سے پیشاب کی حاجت تھی. اب وہ ڈرنے لگا کہ اگر پیشاب کے لیے میں اٹھوں گا اور چلا جاؤں گا تو پھر مجھے جگہ کہاں ملے گی اور میں غوث اعظم کے چہرے کی زیارت کیسے کروں گا. غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، تقریر فرماتے ہوئے آپ نے اپنا رومال اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیا، اس کے دل کے راز کو جانا اللہ کی عطا سے، اور اپنا رومال اس کے سر پہ ڈال دیا. رومال جب اس کے سر پر پڑا تو اس کو گہری نیند آ گئی. بولیے گہری نیند آ گئی. اور وہ گہری نیند میں، میں جب وہابیوں کی کتابیں پڑھتا ہوں تو ہنستا ہوں کہ خدا جب کسی کو گمراہ کرے تو داڑھی رکھ کر بھی گمراہ ہو سکتا ہے، وہ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہدایت پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتی، ہدایت تعلق مصطفیٰ سے آتی ہے، حضور کی نسبت سے آتی ہے. پیٹ دیکھیے تو کوئی سائز کا پاجامہ بھی نہیں ملتا ان کے، گردن دیکھیے تو جناب میٹر بھی مختصر پڑ جاتا ہے، مدرسے دیکھیے تو 50-50 منزلہ ہے، لیکن وہ نہ مل سکا جو کتابوں سے حاصل کرنا تھا، جو کتابوں سے بولیے حاصل کرنا تھا. ہنسی آتی ہے ان کی باتیں پڑھ کر کہ یہ تو حضور کے غلاموں کے لیے ممکن ہے، یہ حضور کے لیے انکار کرتے ہیں، یہ تو حضور کے غلاموں کے لیے ممکن ہے، یہ حضور کے لیے انکار کر بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. تو میں صرف آپ کی طبیعتوں کو اجاگر کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو معراج پڑھنے اور بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس میں اللہ نے ہدایت کے کس قدر گوشے آپ کے لیے رکھے ہیں. غوث اعظم کے سامنے وہ بیٹھا ہوا، اسے پیشاب لگ گئی. غوث اعظم نے دیکھ لیا کہ دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو یہ ہو جائے گا، رومال اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیا اور اسے گہری نیند آ گئی. وہ نیند میں دیکھتا ہے کہ میں ایک جنگل میں جا رہا ہوں. نیند میں کیا دیکھتا ہے؟ میں جنگل میں جا رہا ہوں، اور جنگل میں ایک جگہ میں پہنچ گیا اور وہاں پر اس نے رفع حاجت کر لی اور اس کا خود رومال وہاں پر گر گیا، جو کپڑا تھا اس کا گر گیا، اور یہاں پر اس کی آنکھ کھلی. آنکھ کھلی تو واقعی میں اس کی تمام وہ کیفیت زائل ہو چکی تھی، پیشاب کی کیفیت زائل ہو چکی تھی، اسے اب حاجت نہیں تھی، اب اسے توجہ بھی نہیں جا رہی تھی. خیر وہ وہاں سے ختم ہو گیا، اور جب محفل ختم ہو گئی وہ روانہ ہوا. اعتبار سفر ہجرت کے وہ کہیں جا رہا تھا، عین اس مقام پر پہنچا جہاں اس نے خواب میں دیکھا تھا، اور اس جگہ پر جب پہنچا تو اسے خیال آیا کہ جب حضور غوث اعظم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور اس وقت میں نے خواب میں وہ جگہ دیکھی تھی، اور جہاں جا کر میں نے پیشاب کیا تھا تو اسی پتھر کے قریب پہنچا جہاں اس نے پیشاب کیا تھا، وہیں پر اس کا رومال گرا ہوا تھا، اور گرا ہوا رومال بھی اس نے پا لیا. تو اندازہ لگائیے امت مصطفیٰ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام میں غوث اعظم وہ شخصیت ہے کہ ایک بندے کے لیے چاہے تو مکان کو بدل دے اور اس کے لیے تمام معاملات کی تشریفی کروا دے. تو عرفان ولایت کا یہ کمال ہے، تو عرفان نبوت کیا ہوگا؟ اب میری بات یہاں پر ایک مزید اس حوالے سے آپ سماعت فرمائیے، یہ اعلان آپ کھڑے ہو کر خود کر دیں، یہ اعلان کر دیں، درود پاک پڑھیے. اللہم صل وسلم. علاقے میں بجلی نہیں ہے اور بجلی والے آئے ہوئے ہیں اور اس گاڑی کی وجہ سے مداخلت ہو رہی ہے، جس کی بھی آپ جلدی کر دیے، درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ معراج کا سفر جو ہے وہ کئی حکمتوں پر مبنی ہے، کئی شعبوں پر مبنی ہے. قصور یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا وہ ایک مومن کی کیفیت کو کیا سمجھے، جو مومن کی کیفیت کو نہ سمجھ سکا وہ ولی کو کیا جانے گا. ابھی میں آگے سلف پر آ رہا ہوں، صرف آپ کا ذہن بنا رہا تھا. اور جو کسی ولی کو نہیں جانتا وہ صحابی کے رتبے کو کیا جانے گا اور انبیاء کے رتبے کو کیا جانے گا، اور جس کے آگے انبیاء اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اس محمد رسول اللہ کو وہ کیا جانے گا. تو آپ دیکھیے، آپ خوش نصیب ہیں جو سرکار کی امت میں پیدا ہوئے. اس امت میں پیدا ہونے کی خواہش تو انبیاء کرتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس سے نسبت ہو، جس کے ماں تحت ہو، اس اعتبار سے اس کا رتبہ بڑھتا ہے. یہ امت جب قیامت کے دن اٹھے گی تو اس کا خود مرتبہ کیا ہوگا کہ جناب یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے، کہ اس نبی کی یہ امت ہے کہ جنہیں اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. تو دراصل یہ ناشکر رب کی اس نعمت کے ناشکر ہیں، ورنہ انہیں ایمان نصیب ہو جاتا. ان ظالموں نے تو یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ جناب 27 رجب کو حضور کے معراج نہیں ہوئی ہے. تو میں نے کہا نہیں ہوئی تو کب ہوئی ہے؟ کہا پتہ نہیں کب ہوئی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کب ہوئی تو بخاری میں تو لکھا ہوا ہے، تو ظالموں کبھی تو پڑھ کر حضور کی شان بتا دو، عظمتیں بتا دو. میں یہ بات صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر قرآن اور تفسیروں کا درس دینے والوں،
اگر واقعی میں تم امت کو بتانا چاہتے ہو تو ان دنوں میں معراج بتاؤ تاکہ امت کے دل میں جب اس کے نبی کا مقام بڑھے گا تو خدا سے محبت اور زیادہ ہو جائے گی.
تو جن کی مسجدوں میں آج لائٹیں بند ہیں کتنی شرم کی بات ہے, لیکن جب ریون کے اجتماع ہوتے تو رات دن لائٹیں جل رہی ہوگی, آؤ ریون چلو, آؤ ریون چلو. ہم نے کہا ریون میں تو کچھ نہ مل سکا, لیکن معراج کے سفر کے اندر بندے کو مومن اور مقام مصطفیٰ کی سمجھ ضرور مل جاتی ہے. تو آپ دیکھیے جہاں حضور کی امت کے جتنے کمالات ہیں, یہ حضور کی نبوت کا فیض ہے. بولیے کیا ہے حضور کی نبوت کا فیض ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ عرفان ولایت کو آپ دیکھیے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ کی کرامات کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. سیدنا علی کی کرامات کو دیکھیں تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ کرامات ان کی ذات کا کچھ بھی نہیں ہے, جیسے چاند کی روشنی خود سے نہیں ہوتی سورج کی خیرات ہوتی ہے, تو اسی طرح ولیوں کی کرامت خود سے نہیں ہوتی, نبیوں کا فیض ہوتا ہے جو ان کی چھنی میں چھن کر سارے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, جو ان کے برتن سے چھلک رہا ہوتا ہے. تو امت کا کمال یہ امت کا نہیں ہے, یہ نبی کے علم کا کمال ہوتا ہے, یہ نبی کی ذات کا کمال ہوتا ہے. تو لہذا قیامت تک ترقی جو بھی ہوتی رہے گی, چاہے اہل ایمان میں ہو یا کفار میں ہو, جب تک وہ زندہ ہے تو حضور کی امت میں داخل ہے, مر گیا تو مومن کے لیے آخرت میں حصہ ہے کافر کے لیے نہیں. لیکن امت دونوں ہے, امت دعوت اور اجابت, ان میں جو بھی ترقی انسانیت کی فلاح کے لیے جو اصلاً فطرت کے لائق ہے, اصلاً جو ضمیر کے لائق ہے, اور جو ترقی علم جو ان کی صلاحیت سے ظاہر ہوگا وہ ان کا حصہ نہیں, وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ ہے جو وہاں سے ظاہر ہو رہا ہے, جو وہاں سے بولیے ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ سارے کمالات جب امت کے اندر ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کیسے ہوں گے؟ تو اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان مادی ترقیوں سے برسوں کے سفروں کو گھنٹوں میں لا سکتا ہے تو مصطفیٰ اگر ترقی کرنا چاہے اور چلنا چاہے تو رفتار کا اعتبار کیسے ہوگا؟ جب انسان اپنے بنائے ہوئے برقی آلات سے انسان کے اندر کی تشخیص کر سکتا ہے تو نبی اپنے نوری آلات سے کیا اس کے اندر کی تشخیص نہیں کر سکتا؟ انسان اگر بنائے ہوئے اپنی برقی آلات سے دور و دراز کی مسافتوں اور آوازوں کو قریب کر سکتا ہے تو یہ نبی کے علم ہی کا فیض ہے. تو نبی اگر چاہے سماعت کے لیے تو اس کے لیے کائنات کس قدر قریب ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں بڑے خوبصورت انداز کے اندر کہ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں سو رہا تھا, حضرت علی کیا کہتے ہیں, رات کے وقت میں سو رہا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے, حضرت عمر خلیفہ تھے, حضرت علی کہتے ہیں رات کے وقت میں سو رہا تھا, میں نے خواب دیکھا کہ فجر کی نماز میں تاخیر کر گیا اور میں جلدی جلدی خواب میں اٹھا اور گیا نماز پڑھنے کے لیے تو حضور دوسری رکعت پڑھا رہے تھے. کہتے میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے حضور کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی اور باقی نماز اپنی مکمل کر کے جب میں بیٹھا تو حضور کے سامنے کھجور کا تھال رکھا گیا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تھال کے بارے میں مجھے اشارہ کیا اور کہا علی اٹھو اور یہ کھجور سب میں تقسیم کر دو. حضرت علی کہتے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ فجر کی نماز, یہ سارا معاملہ خواب کا ہے, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اٹھا اور میں نے کھجور سب میں تقسیم کر دیا اور بقیہ کھجور حضور کے سامنے لا کر رکھ دیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور کا دانا اٹھا کر مجھے دے دیا. کہتے ہیں وہ کھجور کا دانا اٹھا کر میں نے منہ میں رکھا اور میری آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں آنکھ کھلی تو واقعی میں نماز کے لیے لیٹ کر گیا تھا, نماز کے لیے تاخیر ہو گئی. کہتے ہیں جب دوڑتا ہوا پہنچا تو دیکھا کہ مجھے دوسری رکعت ہی مل رہی ہے اور مصلی پر حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں. کہتے ہیں نماز پڑھا کر جب حضرت عمر فارغ ہوئے تو واقعی میں ایک آدمی تھال لے کر آیا کھجور کا اور حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا. کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھے اسی طرح اشارہ کیا جیسے سرکار نے مجھے خواب میں اشارہ کیا تھا اور مجھ سے کہا علی اگر تم چاہو تو یہ کھجور تقسیم کر دو. حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے سب میں تقسیم کر دیا, بقیہ کھجور لا کر جب میں نے حضرت عمر کے سامنے رکھے تو کہتے ہیں حضرت عمر کے سامنے کھجور میں نے رکھے, حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھا کر میرے ہاتھ میں دیا, فرمایا وہ کھجور اٹھا کر میں نے منہ میں ڈالا اور ہاتھ پھر آگے بڑھایا کہ ایک اور دے دو. سیدنا عمر نے سر اٹھا کر فرمایا علی رات کو خواب میں رسول اللہ دو دیتے تو میں بھی دو دے دیتا. علی رات کو رسول اللہ خواب میں تجھے دو دیتے تو میں بھی دو دے دیتا. حضرت علی نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہا عمر اس سے بڑی بات بتاؤں میں آپ کو, امیر المومنین اس سے بڑی بات بتاؤں؟ حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ. فرمایا وجد تو طعمہ ولذتہ علی یدک کما وجد تو طعمہ ولذتہ علی رسول اللہ علی ید رسول اللہ.
فرمایا کہ یہ تو ساری چیزیں ہو گئی، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ذائقہ بھی وہی آ رہا ہے ہاتھ کے ہاتھ سے جو حضور کے ہاتھ سے دیے ہوئے کھجور میں آ رہا ہے. تو ریونڈیوں تبلیغیوں یہ دیکھو عظمت ہے صحابہ کی. غیر مقلدیوں میں تمہیں دستک دیتا ہوں، وہی شخص اس بات کس نے لکھا؟ میں نے کہا اس نے لکھا جس کو تم حکیم الامت کہتے ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس بات کو وزارت الخفا میں لکھا. میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، تو حضرت عمر بھی یہ کہتے ہوں گے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ ہے. مجھے بتائیے جب حضور کی نالین اٹھانے والے عمر کی نظر اتنی تیز ہو کہ اگر ان کی رعایا میں کوئی سو رہا ہے تو آپ اس کے خواب کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو مصطفیٰ کریم اپنی قبر مقدس سے اور اپنے نور نبوت سے اپنے امتیوں کو کیسے دیکھتے ہوں گے. تو ان ظالموں نے انکار کیا تو کہاں جا کر انکار کیا؟ اب دیکھیں میں صرف ایک سمجھانے کے لیے، آپ منصف مزاج لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ کے دل پر دستک دے رہا ہوں صرف انصاف کے لیے. اگر میں آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا تو میں کسی کا نام نہ لیتا، بس ادھر ادھر سے گزر جاتا، لیکن قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑتا کہ واقعہ معراج کے تقاضے کیوں نہیں بتائے، اس کی اہمیت کیوں نہیں بتائی. کیا یہ محض ایک قصہ تھا یا قصے ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کی عظمتوں کا اظہار تھا؟ تو آپ دیکھیے امتوں کے اندر یہ جو سارا فیضان گزر رہا ہے، یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں، یہ صدقہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو واقعہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی ترقی ہے. اب میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اور قیامت تک سائنس ترقی کرے گی، حضور کی امت کے افراد ترقی کریں گے. آج تو ہوائی جہاز ایجاد کر لیا ہے، اس پر اب سائنسی ترقیوں اور بڑھ رہی ہے کہ جناب جو سفر 9 گھنٹے 8 گھنٹے 3 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے، اب ایسا برقی آلہ تیار کیا جائے اور ایسی سواری تیز کی جائے جو اس گھنٹوں کو منٹوں میں لے کر آئے، جو ان گھنٹوں کو منٹوں کے اندر لے آئے. اب وہ تحقیق کی باتیں جاری ہے. اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت نے توجہ ہے آپ کی، میں حالانکہ بہت تھکا ہوا ہوں اس وقت، لیکن میں پھر بھی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ کی توجہ رہے گی تو میری ذہن کو بڑی طاقت ملے گی. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ اب توجہ ذرا میری طرف رکھیے. اہل سنت نے انسانیت کی ترقی کا کبھی انکار نہیں کیا. انسانیت کی جائز ترقی کا بہت اہم بات بتا رہا ہوں، یہ اہل سنت ہے. اہل سنت کی حقانیت، اہل سنت کون؟ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، جو حضور کی عظمت و شان اور آپ کے عطا علم غیب کے ماننے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عطا اور فیضان نبوت کی ترقی سے آپ کے حاضر ناظر کے قائل ہیں. اہل سنت وہ، یہ نہیں کہ نام اہل سنت کا لیتے ہیں کام خارجیوں کا کرتے ہیں، اور وہ عقائد جو اہل سنت کے اندر نہیں اس کو داخل کرتے ہو اپنی مسجد کے آگے لکھتے ہیں اہل سنت مسئلہ کے دیوبند. ہم نے کہا اہل سنت لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تم ان کے عقیدے کو نہیں اپناؤ گے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، سنیے. اہل سنت میں انسانیت کی ترقی کا کبھی انکار نہیں کیا، لیکن کچھ ایسے بھکوسلے ضروری تھے جن لوگوں نے انکار کیا. آج یہ کہتے ہیں جناب، پہلے یہ جب موبائل اور ریڈیو وغیرہ کی یادات نہیں تھی نا، تو ان کے دقیانوس مولوی کہتے تھے دور سے تو انسان کبھی نہیں سن سکتا، دور تک تو آواز کبھی نہیں پہنچ سکتی، دور سے تو خدا سنتا ہے. ان کو سمجھایا کہ جاہلو، خدا دور سے نہیں سنتا، خدا دور نہیں ہے. یہ باتیں خدا کے لیے نہیں کی جاتی، لیکن وہ اپنے جذبے خود ساختہ توحید میں اتنے بڑھ جاتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی ذاتی توحید بنائی ہوئی تھی. وہ کہتا دور سے خدا سنتا ہے. ہم نے خدا کیسے دور ہو سکتا ہے، خدا کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اور اگر جہاں پر قرب کا معنی ہے، وہ بھی قرب جسمانی نہیں ہے، قرب جسمانی نہیں ہے، بس کہ اس کے علم محیط نے ہر ایک کو گھیر رکھا ہے. اس کے علم محیط نے ہر ایک کو، بولیے، گھیر رکھا ہے. تو اب میری بات ذرا یہاں پر سنیے، اہل سنت نے انسانیت کی ترقی کو کبھی انکار نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے جس نبی کا معجزہ اتنا تیز ہے تو اس کی امت کا علم بھی تیز ہوگا. یہ بنیاد تھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقعہ معراج کا پیغام ہے. سائنس کی ترقی اگر ہوتی ہے نا، چاند پہ چلے گئے، یہاں ہو گئی، وہاں ہو گئی، ہمارے علماء بیٹھ کر ڈسکس پہلے کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ غیر ممکن، یہ خدا کا خاصہ ہے یہ خاصہ نہیں ہے. اگر خاصہ نہیں ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی عرض نہیں، جائز ہو سکتا ہے، جائز ہے، ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور بعد میں جب سائنس کا ہتھوڑا ان کے سر پہ پڑتا ہے تو خود مان رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی فتویٰ اس کی نفی کا دے رہے ہوتے ہیں، فتویٰ اس کی نفی کا دے رہے ہوتے ہیں. اب آپ سنیے، میں پھر عرض کروں، اہل سنت و جماعت نے کبھی انسانوں کی ترقی کا انکار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس امت کے نبی کو خدا نے اتنی ترقی اور رفتار دی ہے تو اس کی جھلک امت میں ضرور آئے گی. کما حق ہو تو نہیں آئے گی، جیسا وہ ہے ایسا تو نہیں آئے گی، لیکن اس کی جھلک ضرور آئے گی،
اس کی جھلک. اب آئیے حضرت امام رازی کے دور میں چل دیا. حضرت امام رازی کے دور میں ایک سوال ہوا کہ دور سے سنا جا سکتا ہے کہ نہیں سنا جا سکتا. اس وقت سارے خارجی اور معتزلی کہنے کے نہیں نہیں دور سے کیسے سنا جا سکتا. ایک آواز مثال کے طور پر اگر کوئی چیخے تو وہ 10 میٹر 20 میٹر 5 میٹر اتنی دور تک جاتی ہے, لیکن اگر وہ چیخے اور وہ چلے جائے اتنے دور جو کئی میلوں پر ہے یہ نہیں ہو سکتا. حضرت امام رازی نے اس وقت تفسیر کبیر میں فتویٰ دیا, نہ دوری آواز کے لیے معنی نہیں ہے. یہ قاعدہ بنایا, آج سائنس اس کو فالو کر رہی ہے کہ بعد مسافت, بعد مسافت سما کے لیے معنی نہیں ہے. فرمایا کسی چیز کا قریب ہونا یا دور ہونا سننے سے معنی نہیں ہے, اس لیے کہ آواز لہروں کے ذریعے پہنچ جاتی ہے. آواز ہوا کی لہروں میں پہنچ جاتی ہے. بات آج سے 700-800 سال پہلے امام رازی کر گئے تفسیر کبیر میں, اور قاعدہ بنایا. وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ کہتے تھے جتنی مسافت اتنی آواز. وہ کہتے تھے اگر ایک شخص دوسرے شخص سے 15 میٹر دور ہے تو اتنی زور سے پکارو کہ 15 منٹ تک آواز جائے. امام رازی کہتے کہ نہ ایسا ضروری نہیں, ایسا ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ آدمی اگر آرام سے بھی بات کرے تو اس تک آواز پہنچ سکتی ہے. آج موبائل فون پر آپ آہستہ بات کرتے ہیں, امریکہ میں بندہ سن رہا ہوتا ہے, گلا نہیں پھاڑتے, آؤ ریون چلو, ایسا نہیں بولتے آپ آرام سے. السلام علیکم کہتے ہیں, کوئی نہیں سن رہا ہوتا. وہ ہزاروں میل دور آدمی اس بات کو سن رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا نا. یہ بات امام رازی نے لکھی. فرمایا کہ بعد مسافت, یعنی جتنی مسافت جتنا فاصلہ ہوگا کہ آواز کا اتنا پریشر ہونا چاہیے. امام رازی نے فرمایا نہیں, بعد مسافت سننے کے معنی نہیں, دیکھنے کے معنی نہیں. آج ٹیلی ویژن میں بتائیے کہ ایک سیٹلائٹ جو اتنا دور پڑا ہوا ہے, امریکہ برطانیہ کہاں کہاں پر چینل چل رہے ہیں, اب آپ دیکھیے کہ ہر بندہ اپنے ملک میں بیٹھ کر اس چینل کو دیکھ رہا ہے. تو بعد مسافت, مسافت کا دور ہونا اور جگہوں کا بڑھ جانا یا قریب ہو جانا, یہ دیکھنے اور سننے سے معنی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور مدینے میں اور یہاں سے سن رہے ہیں. ان گدھوں کا استدلال آپ دیکھیے, یہ کیسے گدھا ہی کہیں گے نا, جو پاگل آدمی کو کیا کہیں گے آپ مثال کو, گدھا ہی کہیں گے نا. اس ترقی یافتہ دور میں گدھا گالی نہیں ہے, یہ بیوقوفی ہے. کیونکہ آج اگر کوئی کہے کہ وہ اتنا دور امریکہ میں بیٹھا سن سکتا ہے تو کہنا حضرت آپ نے ریون میں سر مونڈ دیا ہے, دراصل تو عقل بھی آپ نے مونڈ دی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں, آپ کو عقل ہونی چاہیے کہ آپ 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں. یہاں آپ کہتے ہیں کہ جناب اتنا دور بندہ سن نہیں سکتا, یہاں سن بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے, سن بھی سکتا ہے اور بولیے دیکھ بھی سکتا ہے. تو یہ ترقیاں آج سائنس کر رہی ہے. تو ہمارے علماء نے پہلے سے یہ بات کہی ہے, نبیوں کے لیے نہیں عام انسانوں کے لیے. یہ ظالم تو نبیوں کا انکار کر رہے ہیں. امام رازی نے عام, ایک ہمارا بولنا ہے ایک حضور کا بولنا ہے. ہمارا بولنا اپنی کیفیت سے ہے اور حضور کا بولنا اپنی شان سے ہے. حضور بولنا چاہے, بولنا تو بڑی بات ہے, اگر حضور بلوانا چاہے, ایک ہوتا ہے بولنا ایک ہوتا ہے بلوانا. حضور اگر بلوانا چاہے تو پتھر سے بلوا لیتے ہیں. بلوانا اور ریونڈیوں تم بہت دور ہو, توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ اور مصطفیٰ کی نالین پر قربان ہو جاؤ, ہمارا اور کوئی تقاضا تم سے نہیں ہے. سنیے, ایک ہوئے بولنا ایک ہے بلوانا. ابو جہل آیا پیچھے مٹھی میں کنکریاں لے کر, امام بحقی دلائل نبوہ ملے, حضور نے دیکھا بھی نہیں کہ کیا لایا ہے. تم حضور کے نور نبوت کا انکار کرتے ہو. امام رازی تو عام انسان کے بولنے کی بات کر رہے ہیں, بلوانا تو بہت دور کی بات ہے, کون کس سے بلوا سکتا ہے. امام رازی تو عام انسان کی بات کر رہے ہیں, بولیے کس سے, عام انسان کی باتیں کر رہے ہیں. اور آج اگر انسان اگر بلوا رہا ہے تو ترقی یافتہ طریقے سے, خاص جس طرح ریڈیو آپ کی بات بول رہا ہے, ٹیلی ویژن آپ کی بات بول رہا ہے, لیکن حضور نے تو ان سے بلوایا کہ جس پر سائنس قیامت تک بھی غور کر لے تو نہیں بلوا سکتی ہے. ابو جہل اپنے ہاتھوں میں کنکریاں پکڑ کر پیچھے کھڑا ہے اور کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے فرمایا ہاں, فرمایا اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اگر آپ رسول ہیں تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے, میرے ہاتھ میں. تو جس کی امت ترقی کر کے انسان کے جسم کے ایک ایک گوشے کو دیکھے گی, تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت نے اس کے سینے کو پار کر کے ہاتھ میں نہ دیکھ لیا ہوگا. اور ریونڈیو تھانوی کے پیچھے تم بھاگتے ہو, آؤ غوث آدم کے پیچھے چلو, آؤ خواجہ صاحب کے پیچھے چلو, آؤ داتا علی حجویری کے پیچھے چلو, جو کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خرد لطن علی حکم اتصالی. فرمایا میں خدا کی ساری حکومت کو غوث آدم کہتے ہیں,
ایسے دیکھتا ہوں جس طرح ہتیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. جس کی امت کا ایک فرد اگر ساری دنیا کو رائی کے دانے کے برابر دیکھے تو مشاہدہ مصطفیٰ کیا ہوگا.
مصطفیٰ کے سینے کی ایک کرن پا کر غوث اعظم اگر ایسے دیکھنے لگ جائے تو مقام مصطفیٰ کیا ہے, حضور کی عظمتیں کیا ہیں. اب میرے دوست ذرا دیکھیے کہ اسے آپ کبھی کبھی یہ سوچتے ہوں گے نا کہ حضور نے دیکھا کیسے, تو ایکس رے مشین ہڈی کے ایک کرک کو بتا دیتی ہے, الٹرا ساؤنڈ اس کی مدت کو بتاتا ہے, مدت مستقبل کو بھی بتاتا ہے, ماضی کو بھی بتاتا ہے, مرض کی کیفیت کو بتاتا ہے, علاج کو بتاتا ہے, جس چیز سے نمو ہوا اس کے درجات کو بلاتا ہے. یہ تمام چیزیں میڈیکل میں عام ہیں جو بچہ بھی جانتا ہے, کوئی سی چیز رپورٹس میں ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو مادی ترقی جس امت کی ایسی ہوگی کہ وہ انسان کو آر پار دیکھے گی, انسان کو نجدی یہیں اٹکا ہوا ہے, دل میں کیا ہے بس کوئی نہیں جانتا, ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا جب تو تھا تو تیرے ابا بھی تجھے لے کر گئے تھے تیری اماں کو, تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی, یہ بھی ہے, بولو ہے کہ نہیں. آج کیا میڈیکل اس کو پروف کرتی کہ نہیں کرتی, لیکن ہاں یقینی بات نہیں ہے, اس لیے کہ یقینی علم نبوی علم ہوتا ہے. تو جو میری بات اگر کوئی کہے شاہ صاحب آپ اتنا زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ, تو وہ کبھی کبھی غلطی بھی کھا جاتی ہے, توجہ ہے, کبھی کبھی غلطی بھی کھا جاتی ہے. میں نے کہا اس سے تو میری دلیل بنی کہ جو علم ضمنی ہو اور وہ ٹھیک بتائے اور کبھی کبھی غلطی بھی کر دے لیکن بتائے پھر بھی ٹھیک, تو جس علم میں کبھی کبھی غلطی ہو پھر بھی کبھی کبھی ٹھیک بتائے, اور جس علم میں غلطی ہی نہ ہو تو اس کا مشاہدہ کیا ہو. جس علم میں غلطی ہی نہ ہو تو اس کے مشاہدے کا تم نے انکار کر دیا. جس علم میں غلطی تھی پھر بھی کہتے ہاں کچھ ٹھیک ہوتی کچھ غلط, میں نے کہا یہی بات حضور کے علم کے لیے کیوں نہیں کہتے. جس میں غلطی ہے اس کے ٹھیک کا پہلو تم ڈھونڈتے ہو, اور جس کا نام محمد ہے کہ جس میں عیب ہی نہیں ہے اس کی عظمتوں کا تم انکار کرتے ہو, تو واقعہ معراج اگر پڑھ لو تو تمہارے دلوں میں حضور کی محبت خود جاگے گی. لیکن یہ تو قسمت والوں کا کام ہے کہ جو راتوں کو چھوڑ کر حضور کی یاد میں مناتے ہیں. اب آپ دیکھیے ابو جہل نے کنکریاں پیچھے رکھی تھی نا, اور کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو آج اگر مادی ترقی سے بندے کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے, بولیے آر پار دیکھا جا سکتا ہے, خاص گلاسز ایسے ہیں شیشے ایسے جس میں رات میں دیکھا جا سکتا ہے, رات میں دیکھا جا سکتا ہے, کہتے یہ ہو نہیں سکتا. میں نے کہا میرے مصطفیٰ سے بہت پہلے ہی ہوا ہے, جن کی امت اس لیے کہ امت جو کرے گی اس کی اصل حضور کے پاس ہے. معاہد میں موجود ہے, رات کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی چل رہے تھے, ان کو گھر میں جانا تھا, کہنے کہ حضور رات کے وقت کیا کروں. سرکار نے کہا تیری لاٹھی ہے تیرے پاس؟ کہاں, کہ میری لاٹھی سے لگا, لاٹھی سے لگائی وہ لائٹ بن گئی. اب وہ دو آدمی تھے, دو صحابی تھے, ایک کا گھر دور تھا ایک کے قریب تھا, دونوں ایک ہی لاٹھی سے لائٹ میں چل رہے تھے اور لکڑی نور بن گئی. لکڑی میں آگ لگ گئی کیا, جل گئی؟ کہا نہیں, تھی وہ لکڑی اور نور بن گئی, وہ تو اس کی ضد تھی. فرمایا یہی تو مقام مصطفیٰ ہے, لکڑی روشن ہو گئی. وہ صحابی جب اپنے گھر پر پہنچے تو کہنے لگے اب میں یہیں رک جاتا ہوں. تو کہا یہ لکڑی؟ کہا یہ تو حضور کا تبرک ہے. تو کہا میں کیا کروں؟ کہا دیکھ حضور میں جب اپنی لاٹھی میری لاٹھی کے ساتھ لگایا تھا تو نور بن گئی, تو یہ لاٹھی خود سے نور نہیں ہے, فیض مصطفیٰ ہے, لہذا تو اپنی لاٹھی اس کے ساتھ لگا دے. اس نے لگایا تو اس کی لاٹھی بھی نور ہو گئی. لیکن یہ حدیثیں ان کے سامنے رکھے نا تو قبول کرنے کے بجائے کہتے اس کی سہمت پہ بات کرو. ہم نے کہا تم سے بات ہی نہیں کرنی. جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے, ابو جہل کے سامنے جب وہ کہتا ہے کہ جناب اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیں, سرکار نے دو ٹکڑے کر دیے, تو کہنا کہ جادو ہے, تو تم دلیل کا مطالبہ کرو, اور جب دے دیا جائے تو کہتے سند میں اختلاف ہے. میں نے کہا سند کے اختلاف کو چھوڑ, یہ ذات نبوت سے اس کا صدور ممکن ہے کہ نہیں, اس پر بات کر. سند کو چھوڑ درایت پر بات کر, روایت کو چھوڑ درایت پر بات کر. اس میں لکڑی کو کیا دیکھتا ہے؟ ذات مصطفیٰ کو دیکھ جس کے ہاتھ میں لکڑی ہے. لکڑی میں کچھ بھی نہیں ہے, تو لکڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لکڑی نور کیسے بن سکتی ہے؟ میں نے کہا تیرے ہاتھ میں تو لکڑی تیرے لیے ببالے جان بن جائے, لیکن مصطفیٰ کے ہاتھ میں لکڑی آئے تو اس سے جو چاہے بنا ڈالے. تھانوی نے لکھا ہے جمال الاولیاء کے اندر, ایک ولی تھے ان کا عصا تھا, جب وہ رات کو تھک جاتے تو عصے کو ہاتھ مارتے تو وہ انسان بن جاتا تھا. ہاتھ مارتے تو کیا بن جاتا؟ انسان بن جاتا. وہ جاتا چائے کا سامان آپ کا لے کر آتا, اور وہ لکڑی تھی, اور آگ کے شولے وغیرہ جو بھی ہے وہ کسی برتن میں لا کر رکھ دیتا, اور جب بزرگ چائے وغیرہ بنا لیتے تو اس کو پھر مارتے تو وہ لکڑی بن جاتی, پھر مارتے تو وہ. تو یہ سائنس کے عقلی جائیداد والے اتنی ترقی کر رہے ہیں, تو یہ عرفان ولایت میں پہلے ظاہر ہو چکا ہے, اور عرفان ولایت میں جو ظاہر ہوا ہے یہ ایسے ہی ہے حقیقتاً, جیسے چاند کا نور خود سے نہیں ہوتا ہے, آفتاب کی خیرات ہوتی ہے, تو آفتاب جو ہے وہ سینہ مصطفیٰ ہے. تو ہمارے علماء نے پہلے ہی بتایا, ابو جہل نے پیچھے کنکریاں رکھی ہے اور کہتا ہے کہ آپ بتا سکتے میرے ہاتھ میں کیا ہے, سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ میں کیوں بتاؤں, تیری کنکریاں جو تیرے ہاتھ میں ہیں, جو تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اگر وہ بتا دے میں کون ہوں. جب اس نے ہاتھ کھولا تو کنکریاں کلمہ پڑ رہی تھی. ایک ہے امام راضی نے فرمایا کہ دھیمی آواز بھی بعد مسافت کو پہنچ سکتی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ بعد مسافت اور قرب مسافت یہ آواز کو سننے سے مانع نہیں ہے, نہ قریب ہونا آواز کو روک سکتا ہے نہ دور ہونا آواز کو روک سکتا ہے, اس لیے کہ آواز کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر ادھر کھوپڑی صحیح اور سسٹم درست ہو, دماغ ٹھیک ہو اور ساتھ سسٹم درست ہو تو آواز پہنچتی ہے. آواز تو جس طرح مادی لہروں پر آواز پرواز کرتی ہے, اسی طرح اگر دل میں حضور کی محبت ہو تو آواز پہنچتی ہے. اگر دماغ درست ہو اور دل میں نور ہو, کاربن نہ آیا ہو, کالا کالا کاربن نہ آیا ہو جو آواز کو کاٹ رہا ہو, اور اگر سینہ واقعی میں کسی بزرگ کے دل سے مل کر شفاف ہو چکا ہو تو وہ کرن منتقل ہو جاتا ہے اور گنبد خضرا سے آوازیں آتی ہیں. حضرت پیر مہرنی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھی اور سنتیں نہیں پڑھی, اور آپ نے سنتیں دو جو تھی سفر کی حالت میں تھے, سنتیں نہیں پڑھی لیکن مقام بڑا بلند تھا, اور آپ نے تین وتر پڑھ لی, جا کر بیٹھے تو حضور نے کان میں کہا بیٹا میرا اور سنتیں چھوڑتا ہے, اللہ اکبر, بیٹا میرا ہے اور سنتیں چھوڑتا ہے. پیر مہرنی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے توبہ کر کے کثرت سے درود پڑھا. تو آپ دیکھیں جب سسٹم صحیح ہوتا ہے تو آوازیں ایک ایک آتی رہتی ہیں, آوازیں بولیے آتی رہتی. تم اپنے سر کو منڈنے کے پیچھے لگ گئے, دل کو نہ صاف کیا. یہ دل کو اگر کسی کے حضور بیٹھ کر اگر منتے تو کچھ کچھ تم بھی سنتے, کچھ کچھ. اسی کو غوث اعظم کہتے ہیں اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈالوں تو پھٹ جائے. وہ راز کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کا فیض ہے جو سینے میں آ رہا ہے, وہ حضور کی باتیں جو حضور صحابہ اولیاء سے کر رہے ہیں اور باتیں بتا رہے ہیں. حضور فرماتے اگر میں, غوث اعظم فرماتے میں اپنا سر جہنم پر ڈالوں تو وہ ٹھنڈا ہو جائے, یعنی راز. وہ راز کیا ہے؟ فرما میرے کچھ نہیں ہے, حضور کی باتوں کا خلاصہ ہے جو حضور وہیں سے طلب فرماتے اور باتیں آتی ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر دل شفاف ہو جائے, ولایت کے نور سے مل جائے تو وہ فیضان آگے بڑھتا ہے. تو سرکار نے صرف بولا نہیں ہے, بلوایا ہے, اور بلوایا ان سے ہے جن میں بولنے کا تصور ہی نہیں ہے. بولیے بلوایا ان سے ہے جن سے بولنے کا کوئی, بولیے, اور بولا بھی ان سے ہے جن میں سننے کا کوئی تصور نہیں ہے. صرف بلوایا نہیں ہے, بلوایا بھی ان سے ہے جن میں بولنے کا تصور نہیں, اور سنوایا بھی ان کو ہے جن میں سننے کا تصور نہیں. آئیے جامع ترمذی دیکھیے, سرکار جبل احد پر چڑھے پہاڑ کے اوپر, اور وہ پہاڑ ہل رہا تھا حضور کی محبت میں. سرکار نے اپنی ایڑی رکھ کر اس کو دبایا, فرما رک جا تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید ہے. وہ رک گیا, بولیے وہ رک گیا. تو پہاڑ کیسے رک گیا؟ کہ یہی تو مقام مصطفیٰ ہے, تم جس کو نہیں سنا سکتے مصطفیٰ اس کو سنا دیتا ہے. اور وہ پہاڑ حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو دل کے جذبات تو بیان ہو سکتے ہیں, لیکن جس میں پیدا نہیں ہو سکتے مصطفیٰ نے اپنے قرب سے اس میں بھی پیدا کر دیے ہیں, مصطفیٰ نے اس میں بھی بولیے پیدا کر دیے. بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ نسائی تمام سیاست ستہ میں موجود ہے. کتاب الجنائز میں حضور جا رہے ہیں اور فرمایا رک جاؤ, حضور ہی نہیں, حضور بولے ان سے بولیں, ان سے بلوائیں جو بول نہیں سکتے, اور ان کو بولیں اور سنوائیں جو کبھی, بولیے, سن نہیں سکتے, اور وہ چیز دیکھیں جو کوئی دیکھ نہیں سکتا. کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو دیکھا بھی, دیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو جہاں بولنا ہے وہاں بلوانا ہے, جہاں بلوانا ہے وہاں سننا ہے, جہاں سننا ہے وہاں سنوانا ہے, اور جہاں سنوانا ہے وہاں دیکھنا ہے. تو حضور نے تو وہاں دیکھا جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا. حضور ہی نے نہیں, حضور جس سواری پر سوار ہوتے وہ بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, پوری چھ کے چھ سیاست کتاب الجنائز میں بیک وقت موجود ہے. حضور اپنی سواری خچر اس زمانے میں گدھوں پر سواری ہوتی تھی، خچروں پر سواری ہوتی تھی. سرکار جب گزرے دو قبر کے قریب تو وہ خچر جو تھا وہ ہل گیا، خچر جو تھا وہ ہل گیا. سرکار اترے اور شاخ منگوا کر دونوں کی قبروں پر لگوا دیا، دونوں کی قبروں پر بولیے لگوا دیا. فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، صحابہ تو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن حضور کے قریب رہے تو پھر وہ بھی دیکھنے لگ گئے. جس طرح حضرت عمر نے قبر نہیں خواب کو بھی دیکھ لیا، قبر نہیں خواب کو بھی دیکھ لیا. اب حضور نے فرمایا یہ دو شاخیں میں نے اس پر اس لیے لگائی ہیں کہ یہ تر رہیں گی تو عذاب میں تخفیف ہوگی. بولیے کیا ہے عذاب میں؟ اب یہ کون ہے پتا نہیں، کون مر گیا کیا خبر ہوتی کسی کو. سرکار نے فرمایا یہ ایک جو تھا وہ غیبت بہت کرتا تھا اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے، استغفر اللہ. اور ایک جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے، استغفر اللہ. اور سرکار نے فرمایا یہ دو شاخیں میں نے جو لگا دی ہیں یہ جب تک تر رہیں گی اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. تو ایک تو حضور نے ان سے بلوایا جو بول نہیں سکتے، ان کو سنوایا جو سن نہیں سکتے، اور ان کو ان کی مشکل کشائی کری جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اور میں کہتا ہوں اس ایک واقعے میں کئی جھلک ہے. ایک تو حضور پہنچے، پہلی بات تو یہ کہ اندر ہے کون، دوسری بات یہ کہ عذاب ہو رہا ہے، تیسری بات یہ کہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ عذاب خود ایک غیب ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ خود ایک غیب ہے، کیسے ختم ہوگا یہ غیب ہے، کس چیز سے ختم ہوگا یہ غیب ہے، کب تک ختم ہوگا یہ غیب ہے. تو ایک معجزے میں کئی چیز ہے. فرمایا یہ کرتے تھے اس وجہ سے ہوا، یہ شاخ ہے، جب تک یہ تر رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو ظالموں تم نے ان کا انکار کر دیا جن کی امتیں سب کرتی چلی آئی ہے. تو یہ مقام مصطفیٰ ہے جس سے نظریں چرائی جاتی ہے. صرف قل ھو اللہ احد نہ پڑھا کرو، ساتھ میں سراج منیرہ بھی پڑھا کرو، کیونکہ سراج منیرہ تمہارے دلوں میں نور کرے گا تو تمہیں قل ھو اللہ احد پڑھے سمجھ میں آئے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ تو ہم نے بھر دے جھولی میں سارا کھول کے رکھ دیا ہے، اس آیت کا مطلب کہ اصل میں ہے کیا. اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھنا ہے تو عسى ان یبصرک ربک مقام محمودہ کو پڑھنا ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھنا ہے تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سراج منیرہ کے لقب کو پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ قد جاءکم من اللہ نور کو پڑھنا ہوگا. وہ نور آئے گا تو پھر خدا کی معرفت اس کی توحید کی سمجھ آئے گی. تو آپ یہ دیکھیے سفر معراج جو ہے یہ مختلف جہتوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اظہار ہے. بولیے میرے آقا کی عظمتوں کا. اب آئیے میں اس کو سمیٹ کر ایک اہم موضوع کی طرف جو آپ کی توجہ لانا چاہ رہا تھا وہ شرح صدر ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے ابھی تقریر معراج پر نہیں شروع کی، وہ تو تفصیلی واقعہ ہے جو بخاری کی صحیح حدیث میں موجود ہے، مسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ جبریل آئے اور مجھے پاؤں سے ہلایا، میں اٹھا تو میرے سینے کو جبریل نے شق کیا، میرے دل کو نکالا، دل کو نکال کر دھویا، اور اس کے بعد میرے دل کے اندر انوار و تجلیات کو انڈھیرا. اس کے بعد میرے دل سینے کو سی دیا گیا. اس کے بعد میں براق پر بیٹھا، براق پر میں بیٹھا اور میں بیت المقدس پہنچا. بیت المقدس میں امامت کرائی انبیاء کی، اور انبیاء کی امامت کرانے کے بعد پھر میں پہلے آسمان پر پہنچا. پہلے آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر ملاقات، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ساتویں پر میں پہنچا. ساتویں پر پہنچنے کے بعد سدرا پر جبریل رک گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ایک انگلی کے پورے کے آگے بھی بڑھا تو میں جل جاؤں گا. اس کے بعد میں آگے بہت پہنچا، اور جب میں آگے نکلا تو عرش کو پار کرتا ہوا میں اپنے رب کے قرب پر پہنچا اور میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا. پھر جب میں لوٹا تو 50 نمازوں کا مجھے تحفہ دیا گیا. حضرت موسیٰ سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، 45 ان کی وجہ سے معاف کرا دی گئی. پانچ لے کر میں دوبارہ پہنچا، اور پھر جب میں مکے کی سرزمین پر آنے لگا تو راستے میں مجھے قافلے نظر آئے. قافلوں کو میں دیکھتا رہا کہ ایک قافلے کا اونٹ کھو گیا، دوسرے کے قافلے سے میں نے پانی پیا اور لوٹ کر میں آ گیا. سرکار جب لوٹ کر آئے تو سیدہ ام ہانی حضرت مولا علی کی بہن ہے، ان سے کہا کہ دیکھو میں اٹھو، میں رات کو معراج مجھے ہو گئی اور میں معراج کر آ گیا ہوں، اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو ایمان لے کر آتی ہے. انہوں نے کہا حضور میں لے کر آتی ہوں. سرکار نے فرمایا میں باہر جاتا ہوں سب کو بتاتا ہوں. کہا کہ حضور وہ نہیں مانیں گے. سرکار نے فرمایا نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے معجزے کو ظاہر کرے. سرکار باہر آئے اور اپنے معجزے کو ظاہر کیا، سب نے مانا، ابو جہل نے انکار کیا. ابو جہل نے جا کر صدیق اکبر سے کہا، صدیق اکبر نے کہا کہ میرے آقا کہتے ہیں تو میں مان گیا. اس کہنے پر ابو بکر کو صدیق بنا دیا گیا. سارا واقعہ جو میں نے سر دس آپ کو سنایا یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، تفاسیر کے تقریباً کتابوں موجود ہے، اور ہر ایک واقعہ اور قرآن کی ایک آیت ہر ایک اپنے معاملے پر بہت حکمتیں رکھتا ہے کہ سبحان اللہ نے فرمایا تو کیوں فرمایا، الذی فرمایا تو کیوں فرمایا، اسرا فرمایا تو کیوں فرمایا، بعبدہ ہی کیوں کہا. یعنی ایک ایک لفظ دیکھیے سبحان اللہ. علماء کے سینے جب کھلے سرکار کے شرح صدر ہوا تو سرکار کے صدقے امت کا شرح صدر ہوا. تو ایک ایک لفظ جو اللہ نے اپنے محبوب کے قصے کے لیے ذکر کیا ہے، علماء نے اس پر بحث کی کہ کوئی اور لفظ بھی بیان کیا جا سکتا تھا، یہ کیوں بیان کیا. تو ہر الگ الگ لفظ کی تفسیریں بیان کی ہیں، ہر الگ الگ لفظ کی
میرے دوستو یہ کہتے واقعہ معراج تو دو منٹ میں ہوتا ہے، میں نے کہا اگر بیٹھو مستند تفاسیر کے ساتھ تو میں کہتا ہوں پورے سال بھی اس کے نکات بیان کرو تو ختم نہیں ہوتے، کیونکہ یہ میں نے جس طرح کے چند حکمتی پہلو آپ کے سامنے پیش کیے، یہ مقام مصطفیٰ کی وہ جلوہ گریاں ہیں جو حضور کی ذات کے جہد سے ہر جگہ ظاہر کی گئی ہے. اور میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا کہ سرکار براق پر بیٹھے، بات جہاں سے چلی تھی، سرکار براق پر بیٹھے، براق برق کا مبالغہ ہے. آج تک انسان کی ترقی یہ ہے کہ سب سے تیز رفتار روشنی کی ہے، لیکن حضور جس پر بیٹھے وہ روشنی کئی روشنیوں کی طاقت کا متحمل تھا. اب مجھے بتائیے جو کئی روشنی کی طاقتوں کا متحمل ہے وہ اگر سفر کرے گا تو سیکنڈوں سے کم میں کرے گا، بلکہ اس سے بھی کم میں کرے گا، کیونکہ مسافت دور ہے، پریشر بڑھا دیا گیا ہے. طاقت بولیے، لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی قبر کے اوپر سے گزرے، اگر تیز رفتار سواری سے آپ گزرے تو گرد نوا کی چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن حضور وہ ہے جو گزر رہے لیکن سب نظر آ رہا ہے. فرما میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں، اتنے اوپر سے جا کر کیسے اندازہ ہوا کہ کھڑے ہیں کہ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جب اوپر ہو تو بیٹھے اور کھڑے کی سطح ختم ہو جاتی ہے. لیکن مشاہدہ مصطفیٰ یہ ہے، فرما مجھے اپنی عقلوں سے نہ دیکھو، رب نے جو مجھے نورانی نبوت عطا فرمائی اس سے دیکھو. فرما میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر، نجوی کہتا ہے کہ نبی اپنی قبر میں کروٹ صحیح نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، ہم نے کہا کروٹ تو در کنار ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں. جو خدا نے نہ تمہیں دیا نہ تمہارے معتقدین کو دیا ہے، خدا نے انبیاء کو دیا اور ان کی شان بیان کرتے کرتے خدا نے اولیاء کو بھی دیا ہے، وہ بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی اپنی قبروں میں تصرف کرتے ہیں، اس لیے کہ جس نبی کا انہوں نے کلمہ پڑھا اور جس نبی کی شانیں بیان کی تو خدا نے وہ خیرات ان کو بھی عطا فرمائی. اور تم ٹھیک کہتے ہو کہ پتہ نہیں تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن جسے معراج ملی ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے اور اس کی امت کے اولیاء کے پاس بھی سب کچھ ہے. یہ کہتا ہے تم خواجہ صاحب پر اتنا کیوں جھومتے ہو، ہم نے کہا اس لیے کہ حضور کی امتی، حضور کی امت کے ولی ہیں. کہتے تم کہتے ہو غوث اعظم جیسا کیوں ہی نہیں، کیوں کہتے ہو، ہم نے کہا اس لیے کہ وہ حضور کی امت کے غوث ہیں. تم نے حضور کو نہیں جانا جاہل ہو تو حضور کی امت کو کیا جانو گے اور حضور کی امت کے اولیاء کو کیا جانو گے. تو لہذا یہ ساری برکتیں جو ہیں وہ ذات مصطفیٰ سے ہیں. بولیے کس سے ہے؟ ذات مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے. اگر ستاروں میں بھی نور ہے تو وہ سورج ہی کا ہے، اور چاند میں بھی جو نور ہے وہ کس کا ہے؟ سورج ہی کا ہے. اور جو چاند کو اندھا مانے تو پھر اس کو کہا جائے کہ تو پھر تو نے کسی کالے کلوٹے کو چاند بنایا ہوگا. اور جنہوں نے چاند کو مانا ہے وہ چاند اندھیرے والا نہیں ہوتا ہے، نور والا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مرشد سورج بے فیضا نہیں ہے، اس کا مرشد سورج بے فیضا نہیں ہے. تو جب مرشد بے فیضا نہیں تو مرید کیسے بے فیضا ہوگا؟ تو نبی پاک جو مرشد اعظم ہیں خدا نے انہیں وہ نور عطا فرمایا ہے، تو جو آپ کے مریدین ہیں وہ خود بھی روشن ہیں، ان کی قبریں بھی روشن ہیں. اب میرے دوستو یہاں پر سماعت فرمائیے، سرکار براق پر تشریف لے گئے تو فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. ایک ہمارے پاکستانیوں کا جذبہ ہے جنہیں بار بار کہنا پڑتا ہے، میں باہر گیا ادھر ادھر آیا، وہ کہتے شاہ صاحب ایسی تقریر، ایسی تقریر. میں نے کہا سبحان اللہ، میں ہندوستان گیا دوراجی والوں کے پاس، ان دوراجی والوں کو میں نے دیکھا تو میں حیران کر گیا کہ یہ دوراجی والے کہ جو چند ٹکوں کے پیچھے تبلیغیوں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. میں ان دوراجی والوں کو کہتا ہوں آؤ اور اپنے ان دوراجی کے بزرگوں کے ساتھ عہد وفا کرو، جن کی قبریں روشن ہو گئی نا ان کے ساتھ جڑو، نئے جوکروں کے پیچھے نہ پھرو. میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک ایک دوراجی کا میمن عقیدے کا پہاڑ ہے، عقیدے کا پہاڑ. میں بمبئی میں تقریر کر رہا ہوں تو احمد آباد سے گاڑی بھر کر آ رہی ہے. میں نے ان سے پوچھا یہ، فرمایا حضور تقریر ہے. میں نے کہا ہمارا تو فلیٹ سے اتر کر نہیں آتا، ہمارا میمن تو فلیٹ سے اتر کر نہیں آتا، آپ احمد آباد سے بمبئی آ رہے ہیں، یہ آپ کا جذبہ ہے، تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے دوراجی والوں کے لیے بھی دعا کریں پھر آپ، کہ اللہ رب العالمین یہ عرفان عطا فرمائے. تو بولیے سبحان اللہ. اب ذرا میری بات یہاں پر سماعت فرمائیے. نیوزی لینڈ میں ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کی تقریر میں سنتا ہوں، اور ہمارے قریب میں نجدی ایک مولوی ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہوتا ہوں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں تو اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے تو کہاں سے پڑھ کر آیا ہے؟ میں نے اس کے فون کو سنا، میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ذرا مجھے بتاؤ میں نے کیا حوالے دیے. اس نے ایک ایک حوالے گنوایا، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ ہم تو 15 سال سے یہ باتیں کرتے اور لوگ ہمارے حجرے میں آ کر کہتے ہیں حضرت تعویذ دیجئے. میں نے کہا حوالہ یاد ہے؟ کہا وہ تو کچھ یاد نہیں. تو میں نے کہا تجھے تو بڑا ایمان کا نور ملا ہے کہ تو ہم سے محبت دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے کر رہا ہے. اور ہم سے پیار اس لیے کر رہا ہے کہ ہم حضور کی تعریف کر رہے ہیں. تو اللہ تیری نسبت کے صدقے ہمیں ایسا کر دے جیسا تو سمجھ رہا ہے, جیسا تو بولیے سمجھ رہا ہے. تو میرے دوستوں تمسک ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. میں یہ بات صرف یاد دہانی اور تجدید کے لیے کر رہا ہوں, آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں کر رہا. یقیناً آپ جو یہاں پر آئے ہیں کوئی اور چکر میں نہیں آئے, دین سننے کے لیے آئے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ بار بار اس لیے ریپیٹ کرنا چاہیے کہ ہم بزرگوں کے سوال نہ بھول جائیں, ان کی علامات نہ بھول جائیں, ان کی زندگیوں کا نہ بھول جائیں. اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. اب سنیے, حضور براق پر بیٹھے ہیں جو برق کا مبالغہ ہے. کیا ہے بولیے؟ برق کا مبالغہ. آج صبح ابھی تک مجھے ہندوستان سے 9 کے قریب فون آئے ہیں, اور آپ کے دوراجی سے 3 فون آ گئے ہیں, سورت سے بھی فون آئے ہیں. شاہ صاحب بیان ہوگا نا؟ میں نے کہا یہاں تو 50 پمفلیٹ لگانے پڑتے ہیں, پکڑ کے کہنا پڑتا ہے بیان ہوگا. اور وہ ہندوستان سے دوراجی سے سورت سے فون کرتے ہیں, بیان ہوگا نا؟ میں نے کہا پہلے تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اب تمہاری نیت اچھی ہے تو پھر میں ضرور جاؤں گا, اس لیے کہ تمہاری نیت کے صدقے میں بھی بخشا جاؤں گا اور یہ سب بخشے جائیں گے. کہ جس انتظار کے ساتھ تم, کیونکہ ایک نیت صالح رکھتا ہے تو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو آپ بہت خوش نصیب ہیں اور میں بڑا خوش نصیب ہوں, اس لیے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہمارے ساتھ شامل ہیں جن کی غرض صرف حضور کی محبت ہے. اور آپ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی عقیدت آنے کا مقصد صرف حضور کی محبت ہے. تو دعا کیجئے ایسے نیک لوگوں کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کو نیک کر دے. دنیا کی جاہ مقام عزت اور قدر کی بجائے صرف ہمیں اپنی رضا کے لیے دین کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیے میری بات, میں اختتامی جملے کی طرف چل رہا ہوں. براق برق کا مبالغہ ہے. حضور جب روانہ ہوئے تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر بولیے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر فرمایا جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو موسیٰ میرے سے پہلے پہنچے ہوئے تھے. تو یہاں پر کسی نے کہا شاہ صاحب آپ تو عالمیت اور افضلیت کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں سے تو حضرت موسیٰ کی رفتار تیز ہوئی. کیونکہ جس وقت حضرت موسیٰ کی قبر کو حضور نے کراس کیا تو حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے, اور وہاں سے جب حضور بیت المقدس پہنچے تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ پہنچ گئے. تو یہ تو پھر رفتار حضرت موسیٰ کی زیادہ ہوئی. میں نے کہا بہت شکریہ جو تُنہیں اعتراض کیا, یہاں سے حضور کے مقام کا ایک اور گوشہ واضح ہو رہا ہے. میں نے کہا دیکھ حضور خود نہیں جا رہے تھے, براق لے جا رہا تھا. حضور خود بولیے نا, اور حضرت موسیٰ براق پر نہیں آ رہے تھے, خود کی طاقت سے آ رہے تھے. تو وہ نبی کی طاقت براق سے زیادہ تھی, نبی کی طاقت بولیے براق سے زیادہ تھی, اس لیے وہ پہلے پہنچ گئے. اور یہ حضور اپنی طاقت سے نہیں جا رہے تھے, براق کی طاقت سے جا رہے تھے. اور تجھے دیکھنا حضور کہاں پر اپنی طاقت سے گئے, جب جبریل کی بھی طاقت رہ گئی اور کوئی جانے والا نہ ہوا. مکانوں میں تو سب نے سیر کی ہے, میرے آقا نے لا مقام سیر کی ہے. وہ تو لا مکان کے مکی ہوئے. آئے ہائے, میرے امام کی تمانیت اور اعتدال دیکھیے, ضبط دیکھیے اور ٹھہراؤ دیکھیے, عقیدے کے اندر اعتدال دیکھیے. بہ نہیں رہے عشق کے اندر, بلکہ عشق کا جو اعتدال ہے اس کو بیان کرتے. وہ تو لامکاں کے مکین ہوئے. لامکاں کا مکین کیسے ہو سکتا ہے بشر؟ فرمایا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ. وہ تو لامکاں کے مکین ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. نجدیوں توحید سیکھنی تو امام محمد رضا کی شعر ہی گنگنا لیا تھا. تو میرا عرش پر بیٹھ گیا خدا. ہم نے کہا بیٹھنا جسم کی صفت ہے. ابن تیمیہ کہتا عرش چر چر کرتا ہے. ہم نے کہا وہ تعبیرات ہیں, استعارات ہیں دبدبے اور غلبے سے. اس سے مراد نہیں جیسے انسان بیٹھے اور تخت ہلے. اللہ کو اگر کہا جائے تخت پر بیٹھ گیا تو بیٹھنا جسم کی صفت ہے. ہاں ہم اپنی ماں حضرت عائشہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ استواء عرش ثابت ہے, کیفیت مجهول ہے. اللہ مستوی عرش ہے, کیسے ہے ہم نہیں جانتے, کیونکہ اگر جانتے تو لیس کمثلی شے, کوئی ایسی مثال ہی نہیں ہے جو اس کی ذات کے لیے بیان کیا جائے. اس لیے کہ ہم بے مثل و بے مثال مانتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں مستوی عرش ہے, کیونکہ قرآن میں ہے. لیکن کیفیت کیا ہے؟ ہماری عقل سے بڑا ہے. ہماری عقل سے بولیے بڑا ہے. اور جہاں پر بخاری نے بھی کرا نا کہ اپنا پاؤں جہنم میں رکھ دیتا ہے اور کرسی پر جل بغیر ہوتا ہے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ. اس سے مراد ہاتھ کیسے مراد لیں؟ اس سے مراد ذات اور قبضہ تعبیر ہے اس کی کیا ہے, اور اس کی ید کا جو اصل معنی ہے اللہ کے علم میں, اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. مستوی عرش، عرش پر استواء ہونے کا جو معنی رب کا ہے، اور جو رب جانتا ہے ہم نہیں جانتے، ہم اس آیت کے کلمات پر بھی مان لاتے ہیں اور جو اس کا اصل معنی ہے اس پر بھی مان لاتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، نبی کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ، لیکن ید اللہ نے فرمایا، اس کلمے پر ہم ایمان لاتے ہیں. اس ید کا اصل معنی کیا ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کو مثال میں ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہماری عقلوں سے بڑا ہے، اور وہ کیفیات ہماری اور وہ کیفیات اور کمیت سے پاک ہے. انسان اس کو بیان وہ متشابہات ہیں، وہ متشابہات انتہائی خفا میں ہیں، انتہائی پردے وہ ممانع ہیں، کہ جس کو جتنا جس پردے کو جتنا حق اٹھائیں پھر ایک پردہ ہے، پھر اٹھائیں پھر ایک پردہ ہے، پھر اٹھائیں پھر ایک پردہ ہے، پھر اٹھائیں پھر ایک پردہ ہے. وہ اتنا مستور اور محجوب مانا ہے کہ اس تک ہماری رسائی نہیں ہے، اس کو اللہ ہی جانے اور اس کے بتائے سے اس کا مصطفیٰ جانے، اس کے بتائے سے اس کا. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ براق کی رفتار کیسی تھی. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے گا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں ایک بہت اہم اور علمی بحث یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو سادہ کر کے آپ کے لیے مثالوں کے ساتھ واضح کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں. درود پاک پڑھیے. اور اس سے پہلے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ سفر ہوا سدرہ سے اوپر، مودودی نے بڑا زور لگایا ہے تفہیم القرآن میں، بڑا زور لگایا ہے. میں نے کہا تو نے اپنی تعریف میں تو بڑے زور لگایا لیکن حضور کی عظمتیں تجھے نظر نہیں آئی. مخالفت کے سارے قول نقل کیے اس میں، لیکن اس طرف توجہ نہیں کی کہ علماء نے اس اعتراض کا جواب کیا دیا ہے. میں جماعت اسلامی کے ہیروں سے بات کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ حضور کی عظمتوں کو یہودیوں کی طرح چھپاتے ہو. اگر جہاں پر جو باتیں مودودی نے لکھی کیا اس کا جواب جمہور محدثین نے نہیں دیا، اسرار احمد اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ حضور کو سدرہ سے اوپر معراج نہیں ہوئی. اگر یہیں تک کہا جاتا تو میں کبھی اتنے غصے میں بات نہیں کرتا، نہ اتنے جذبات میں بات کرتا، اور غصہ اور جذبات ایمان کا تقاضا ہے، لیکن عقل اور استدلال اور علمی صلاحیت الحمدللہ ہمیں ملحوظ ہے. اپنے ہمیں مسجد کے آداب اور علمی دائرہ آداب اور اس کی حساسیت ہمیں ملحوظ ہے. اگر کوئی کہے یہ محض جذبات ہے تو میں نے کہا یہ حضرت عمر نے جو سر اتارے یہ کیا تھے؟ یہ حضرت عمر نے جو سر اتارے تو یہ تمہارے نزدیک کیا تھے؟ تو مودودی نے تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے نا. تو یہ تو میں نے ساری تقریر حضرت ابو بکر کی افضلیت پر کی ہے. اگر میرے دوستوں یہاں تک کہا جاتا نا کہ سدرہ تک حضور کو معراج اس کے اوپر نہیں ہے تو میں خاموش رہتا کہ چند لوگوں نے شاید یہ بات کر دی ہے، لیکن اس کے بعد توہین کرتے ہوئے کہتا ہے، اس طرح کہ آپ کوئی بات کریں نا کہ یار میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں، میرے والد صاحب اتنے نیک تھے اور واقعی میں وہ نیک ہو، اور کوئی اگلے سے بات کرے یار یہ شعر شاعری والی باتیں مجھ سے نہ کرو یار، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ شعر شاعری جب آپ کو ایک حقیقت بیان کر رہے ہو اور حقیقت کے جواب میں آپ کا دوست یہ کہ یار شعر شاعری نہ کرو، اس کا مطلب جھوٹ نہ بولو. کیونکہ حقیقت کے سامنے شعر شاعری کا محاورہ جھوٹ کے لیے آتا ہے، اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ میرا حبیب شاعر نہیں ہے، کیونکہ شعر شاعری میں جھوٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولیے؟ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. اب اسرار احمد لکھتا ہے، اور اس کے چہیتے شاگرد نے اس کے تقریر معراج النبی کو نقل کیا ہے جو اردو بازار میں ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ حضور کے لیے سدرۃ المنتہا کی معراج ثابت نہیں، اور جو باتیں کرتے ہیں وہ شعر شاعری سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب آپ مجھ سے یہ کہو شاہ صاحب آپ کو یہ رات کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو میں کہوں گا کہ اگر آپ اس سے محبت کر بیٹھے تو خدا مجھ سے تو پوچھے گا نا کہ تمہیں تو حضور سے محبت کروانی تھی، اپنے نبی کی محبت دلوانی تھی، یہ کہاں چل پڑے؟ سمجھے، میں نے باقاعدہ کیو ٹی وی پر ان کے ماہرین چیمپئن کو پکڑ کر کہا لا الہ الا اللہ، نیٹ پر جا رہا ہے، ان کے چہیتے بھی سن رہے ہیں. میں نے نیٹ پر، آج رات کو شاید معراج النبی کانفرنس چلے گی، کیو ٹی وی ہم نے ریکارڈ کروایا، ان کے تین چار چیمپئن وہاں پر آئے تھے. میں نے پکڑ کر کہا ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ کہا ہے. کہا نہیں ہم نے تو نہیں سنا. میں نے کہا نہیں سنا تو میں سنا دیتا ہوں، یہ کہا ہے. چپ ہو گئے. میں نے کہا جواب دیجیے، کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ چپ رہے. میں نے کہا کاش آپ کو مولوی کے بجائے نبی کی محبت سکھائی جاتی تو آپ چپ نہ رہتے، اپنا عقیدہ بتاتے. اپنا بولیے، عقیدہ بتاتے. اور ہمیں الحمدللہ مولوی سے پہلے گھٹی نبی کی محبت کی جاتی ہے، اس لیے ہم ہر داڑھی والے کے پیچھے نہیں بھاگتے، اس کے پیچھے چلتے ہیں جس کے چہرے پر داڑھی ہو تو دل میں حضور کی محبت ہو. سمجھے آپ. امام احمد رضا سے کسی نے کہا کہ رامپور کا نواب آ گیا ہے, نواب نان پارا آ گیا ہے.
لوگ اس کے قصیدے اور غزلیں لکھتے ہیں تو اس کو موٹی موٹی گڈیاں ملتی ہیں. آپ بھی نعتیں لکھتے ہیں تو ذرا غزلی اشعار بھی لکھ دیں نواب نان پارا کے لیے. تو امام احمد رضا جو ہمارے امام, ان کا عقیدہ بتاؤں, انہوں نے فرمایا میں نان پارا کو جانتا نہیں, اور جانتا بھی تو کتنا جانتا, اور لکھوں بھی تو اس کے لیے کیوں لکھوں, ایک دنیا دار آدمی کے لیے کیوں لکھوں. پھر آپ نے پوری ایک نعت حضور کی شان میں لکھی اور اپنے درد کو بیان کیا کہ لوگ مجھ سے کیا کہتے ہیں, تم سمجھو میں کون ہوں اور میرا مت میں نظر کیا, آئندہ میرے پاس نہ آنا, میری دکان پر ایسے سودے نہیں ملتے, میری دکان پر اور سودے ہیں. فرمایا کیا کروں مدحا اہل دول رضا,
پڑے اس بنا میں میری بنا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں.
وہ نواب نان پارا تھا, آپ نے نان پارا کو پارا نہ کیسا بنایا دیکھیے. فرمایا اگر شاعری سیکھنی ہے تو امام احمد رضا کو دیکھو کہ نان پارا پارا نان, نان کہتا روٹی کو, نان کس کو کہتے جی, وہ نواب نان پارا تھا. اعلی حضرت نے اس کا جواب بھی دیا اور اپنی عقیدت کو بھی ذکر کیا کہ پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں یعنی بھکاری ہوں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین. وہ نان پارا تھا نا, وہ نواب نان پارا تھا. امام احمد رضا نے کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ نہیں, یعنی میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو اس سے لے لوں اس سے لے لوں. تو یہ دیکھیے کہ مولوی کی محبت نہیں, پہلے حضور کی محبت سکھائی جاتی ہے. کس کی بولیے, کس کی محبت, حضور کی محبت. اس لیے کہ غوث اعظم سے بھی محبت ہمیں اس لیے کہ وہ حضور سے محبت کرتے ہیں, خواجہ صاحب سے بھی اس لیے کہ وہ حضور سے محبت کرتے ہیں, داتا صاحب سے بھی اس لیے کہ وہ حضور سے, سید احمد کبیر رفائی سے اس لیے ہے کہ وہ حضور سے, جنید بغدادی سے اس لیے کہ وہ حضور سے, حضرت امام احمد رضا سے اس لیے کہ وہ حضور سے. یہ ہے تقاضا ایمان کا. آپ کسی شخصیت کی تقریر سے متاثر نہ ہوں, بلکہ متاثر کرنے والی چیز حضور کی محبت ہے. حضور کی محبت آ گئی. امام احمد رضا نے تمہید الایمان میں بڑی پیاری بات لکھی کہ اگر کسی کو حضور کی شان میں ادنا سے بھی بکواس کرتا ہوا دیکھو تو وہ چاہے تمہارا کس قدر بھی چہیتا ہو, اس کو اپنے دل سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ کو مکھی سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ امام احمد رضا کی گھر کی بات نہیں ہے, یہ حضرت فاروق اعظم کی بات ہے کہ اپنے ماموں کی گردن مار کر آتے ہیں, کہتے ہیں حضور یہ اس کا سر ہے جو آپ کی شان میں بکواس کرتا تھا. ابو عبیدہ بن جرہ اپنے باپ کا سر کاٹ کر آتے ہیں, کہتے ہیں حضور یہ آپ کی شان میں بکواس کر رہا تھا. حضرت صدیق اکبر حضرت ابوبکر نے اپنے باپ کو گھوسا کھینچ کر مارا, سرکار نے فرمایا ابوبکر تم نے اپنے باپ کو مارا, حضرت ابوبکر کتنے نرم دل ہیں, فرمایا تم نے اپنے باپ کو مارا, کہ حضور آپ کی توہین کر رہے تھے, اگر تلوار ہوتی تو گردن مار دیتا اس کو. بیٹا عبد الرحمان کہتا ہے کہ والد صاحب آپ جنگ میں میری تلوار کے نیچے آتے رہے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. مسکرا کر فرمایا بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تو نبی کا بے ادب سمجھ کے گردن کاٹ دیتا. تو یہ دیکھیے یہ ایمان کب آتا ہے کہ بیٹا باپ ماموں سب ایک طرف, پہلے حضور کی ذات, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو یہ تو کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ سدرہ سدرت المنتہا سے اوپر معراج نہیں. ٹھیک ہے آپ کی تحقیق, آپ نے ان لوگوں کے اقوال لے لیے جو منکر تھے یا جنہوں نے انکار کیا اپنے دلائل کے اعتبار سے, تو میں یہاں پر توقف کرتا, علمی لحاظ کرتا. ٹھیک ہے علمی لحاظ کرتا اور تفاسیر کے اعتبار سے مختلف اقوال اور مختلف وجوہ کے اعتبار سے اس کو چھوڑ دیتا, لیکن آخر میں جو یہ کہا گیا نا کہ جناب حضور کو سدرہ سے اوپر معراج نہیں ہوئی, اور جو اس کو ثابت کرتا ہے وہ قصے کہانی کے علاوہ کچھ نہیں, شعر شاعری کے علاوہ, بولیے شعر شاعری کے علاوہ کچھ نہیں, معاذ اللہ. تو میں آپ کو کوئی دور نہیں گھماتا, اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا اور مولوی ہے تو اس کو بخاری کی کتاب الصلاۃ تو اس میں پڑھا ہوگا, اور کتاب الصلاۃ میں میں کوئی اندر گلی ادھر ادھر گھما کر نہیں لے جا رہا, کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث بخاری کتاب الصلاۃ کی. اور یہ ہم سے مناظرے کرتے ہیں نماز کے مسئلے پر, میں نے کہا نماز کے مسئلے پر مناظرہ کیا پہلی حدیث نہیں پڑھی, کہا وہ ہمارے مطلب کی نہیں تھی. میں نے کہا اس لیے کہ اس میں حضور کی شان تھی, حضور کی شان تھی. میں نے کہا الحمدللہ جو تو نے پڑھا وہ بھی ہمارے مطلب کی اور یہ بھی ہمارے مطلب کی, اس لیے کہ پوری بخاری ہمارے مطلب کی اس لیے نہیں کہ بخاری نے لکھا ہے, اس لیے ہے کہ ہمارے حبیب کا قول ہے, ہمارے حبیب کا قول ہے, سرکار کے قوال ہیں, تقریر ہیں, افعال ہیں. اب سنیے میں ایک حوالہ دے کر اپنے موضوع کی طرف اختتامی جملے کی طرف میں آ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بخاری کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث کہ سرکار سدرہ میں کہاں پر پہنچے. اور جو شعر شاعری کہا گیا اس بدبخت میں حدیث کا مذاق اڑایا ہے اور حدیث کو جھوٹا کہا ہے معاذ اللہ. کہتے جھوٹ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کوئی سنسکرت زبان تھی اردو زبان تھی اور یہاں سارے اردو سمجھنے والے ہیں. اردو میں شعر شاعری جھوٹ کے جھوٹ سے محارا ہے. یار یہ ساری صرف شعر شاعری, یہ حقارت کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف بولیے؟ میری بات سمجھ رہے؟ حقارت کی طرف اشارہ. یہ اردو کا محاورہ ہے جھوٹ کے لیے, جبکہ نبی پاک فرماتے ہیں بخاری کتاب الصلاۃ پہلی حدیث, ثم اورج بی, یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اٹھایا بلند کیا. سبحان اللہ, اللہ نے مجھے معراج کرائی اور بلند کیا. حتی ظہرت للمستوی, یہاں تک کہ میں مقام مستوی پر پہنچا. کیا فرما سرکار نے مقام میں؟ بولیے, مقام مستوی پر پہنچا. اسمع فیہ شریف الاقلام, مقام مستوی یعنی جو مقام میں عظمت تھا وہاں پر میں نے اپنے کانوں سے تقدیر کے قلم میں چلنے کی آواز سنی ہے. جو اللہ کا قلم چل رہا ہے تقدیر پر, اس کی آواز میں نے اپنے کانوں میں سنی ہے. یہ مقام مستوی ہے کہاں پر؟ کوئی بھی آپ شرح اٹھا کر دیکھیں. ادریس کاندھلوی نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مقام مستوی سدرۃ المنتہا سے اتنا اوپر ہے جتنا زمین سے سدرا اوپر ہے. توجہ ہے آپ کی؟ مقام مستوی, بولیے مقام مستوی, سدرۃ المنتہا سے اتنا اوپر ہے جتنا زمین سے سدرا اوپر ہے. اور یہ کہنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرا سے اوپر معراج نہ ہوئی, اگر یہیں تک ہوتا میں پھر عرض کروں, میں غلو غیر حق نہیں کر رہا, میں پھر عرض کروں, میں کچھ نہ کہتا, لیکن اس کے ساتھ جو یہ کہا گیا نا کہ اوپر ثابت کرنا شعر شاعری ہے, اوپر ثابت کرنا شعر شاعری کے سوا کچھ نہیں, تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اشد توہین ہے. آپ ڈنمارک کے گورے گستاخوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کی آستین میں جو یہ دیسی کافر پھر رہے ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ ان دیسی گستاخوں کا آپ کیا کریں گے؟ کوئی تنظیم اسلامی اور کوئی جماعت اسلامی لے کر بیٹھا ہوا ہے, ان دیسی گستاخوں کا کیا کریں گے آپ؟ تو لہذا اپنے کانوں کو کھڑا کریں اور امت کے اس اکثریت کی طرف توجہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کرنا یہ جماعت اسلامی کا منشور ہونا چاہیے. چل جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹانا اور چھپانا یہ تو یہودیوں کا اسلام ہے, مسلمانوں کا اسلام نہیں ہے. یہ تو یہودیوں کی کام ہے کہ اس پر ہاتھ رکھنا, کیونکہ یہودیوں کا جو خود ساختہ اسلام تھا وہ اپنے اس راستے کو صحیح سمجھتے تھے, جبکہ اللہ نے فرمایا نہ, اسلام وہ نہیں ہے, اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے غلام ذکر کرتے ہیں, جو اس کی عقیدت و محبت کے اندر ذکر کرتے ہیں. اب ذرا یہاں پر ایک جملہ سنیے آپ کہ حضور مقام مستوی پر پہنچے جہاں پر حضور نے قلم کے چلنے کی آواز سنی. بولیے سبحان اللہ, قلم کے چلنے کی آواز سنی. تو اس سوال کریں گے کہ آپ اس سے پہلے نہیں سنی تھی؟ میں نے کہا اس سے پہلے سنی تھی, اب بالکل برابر لا کر کھڑا کر کے سنایا گیا. محبوب یہ قلم ہے دیکھ لو, جو ایک فرشتہ ہے اور وہ لکھ رہا ہے, کیا لکھ رہا ہے ابھی آگے بتاؤں گا. اس سے پہلے تقریروں میں نے اس پر بڑا وضاحت علم غیب کا لیکچر دیا آپ کے سامنے, وضاحت کی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں یہاں پر آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ سرکار اس سے پہلے بھی سنتے ہیں. امام سیوطی نے خصائص میں لکھا کہ سرکار نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ میری اس بات پر حیران ہو رہے ہیں کہ میں جھولے کے اندر اپنے ہاتھ کو جہاں ہلاتا تھا چاند ادھر آ جاتا تھا. کہنے لگے حضور ہاں میں اس بات کو, اور سرکار نے اس سے پہلے اپنے چچا سے کیا پوچھا تھا, ذرا توجہ رکھیے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت عباس کو اپنا والد کہا کرتے تھے اور فرمایا کہ انسان کا چچا جو ہے اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے. سرکار نے حضور سے پوچھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں مجھ سے یا میں بڑا ہوں؟ یہاں بڑا مرتبے کا نہیں ہے, یہاں بڑا مرتبے کا, جس طرح ہمارے حاجی یونس صاحب بیٹھے ہیں, اگر ان کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور بڑے تو آپ ہیں, تو ظاہر سی بات ہے عمر ہے اور یقیناً مرتبے کے اعتبار سے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو حضور نے حضرت عباس سے پوچھا تو یہاں پر مرتبہ نہیں پوچھا گیا, عمر پوچھی جا رہی ہے. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ بولیے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ عمر پوچھی جا رہی ہے. لیکن صحابہ کی عادت یہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی, حضرت عباس نے جب یہ سنا نا تو کہنا کہ حضور بڑے تو آپ ہی ہیں, بڑے تو, لیکن میں آپ سے دو سال پہلے پیدا ہوا. میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی, دوبارہ آپ نے سوال کیوں ریپیٹ کر دیا, لوٹا دیا حضور کی طرف کہ حضور بڑے تو آپ ہی, حضور کہہ رہے ہیں آپ بڑے ہیں مجھ سے, تو کہتے ہیں حضور سیدھا کہتے ہیں دو سال پہلے پیدا ہوا, ہاں میں بڑا ہوں. دو سال پہلے پیدا ہوا ہوں، ہاں میں بڑا ہوں عمر کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے نہیں.
تو بڑے میں تعویل ہو سکتی تھی نا عمر کی، ایک جہت اس کی عمر کی لی جا سکتی تھی نا. تو حضرت عباس میرے کانوں میں کہتے ہیں چپ ہو جا، ہم عاشق ہوتے ہیں، ہم ساری جہتوں سے اپنے محبوبوں کو بڑا سمجھتے ہیں.
عاشق عشق، یہ عشق کی منزل ہے. یہ کس کی منزل ہے بولیے؟
عشق کی منزل ہے. عاشق اپنے محبوب کو ہر جہت سے بڑا چلتا سمجھتا ہے. یہ تاویل ماویل یہ عقل والے کرتے ہیں، عاشق نہیں کرتا. بولیے عاشق. جس طرح آپ دیکھیے کہ مجنو جا رہا ہے
اور وہ ایک نمازی کے آگے سے گزر گیا، نمازی نے نماز چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تو یہ نظر نہیں آ رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا لیلا کی محبت میں تو نظر نہیں آیا
اور رب کی محبت میں تجھے نظر کیسے آ گیا؟ تو عشق میں سب چیز محبوب کی ذات ہو جاتی ہے. اس کو شرم آئی اور رو گیا اور غش کھا کے گر گیا وہ نمازی کے ہائے. عشق مجازی میں اس کی فنائیت دیکھیے، اور میں تو عشق حقیقی کی بات کر رہا ہوں اور میرا حال دیکھیے. تو اسے توبہ کی توفیق ملی، کیونکہ جو مطلب کا آدمی ہوتا ہے اسے حصہ کہیں سے بھی مل جائے اٹھا لیتا ہے. تو باپ دیکھیے، تعویل ہو سکتی تھی کہ مرتبے کی، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان اور منافق کے ایمان میں فرق یہ ہے، منافق حضور کی ذات اور حضور کی نبوت کو الگ کر کے سوچتا ہے.
حضور کی ذات جو حضور بشر ہیں، حضور
کیونکہ بشر ذہن میں ہوگا تو عمر کا اعتبار آئے گا نا.
سمجھ رہے میری بات؟ آپ کو سمجھے وہ کچھ سمجھے تم؟ دیکھیے حضرت عباس سے حضور نے پوچھا آپ مجھ سے بڑے ہیں، تو اگر حضرت عباس کہتے حضور ہاں میں 2 سال آپ سے بڑا ہوں، تو دفعتن خیال آتا ہے کہ حضرت عباس نے آپ کی بشریت کو ملحوظ رکھ کر اپنے آپ کو بڑا کہا ہے. لیکن آپ نے بڑا نہ کہا بلکہ یہ کہا کہ حضور بڑے آپ ہیں. صحابہ کے اور منافق کے ایمان میں فرق یہ ہے، منافق بشریت کی طرف بھاگتا ہے، صحابہ بشریت کی طرف نہیں فضیلت کی طرف جاتے ہیں. او وہابیوں، ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، یہ انگوٹھے چومنا، یہ بشریت کی طرف بڑھنا نہیں، یہ فضیلت کی طرف بڑھنا ہے. جو جھگڑا صحابہ کا منافق کے ساتھ تھا، وہی جھگڑا اہل سنت کا وہابیوں کے ساتھ ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ بچہ بھی دیکھیے، اگر 12 ربیع الاول منا رہا ہے تو وہ اس سے کوئی وہابی پوچھے کیوں کر رہا ہے، کہ حضور کی شان ہے،
وہ فضیلت ہی کو بیان کرے گا.
اور وہابی کو سنو تو کہ سب سارا عمر پائی تھی اور آج آپ کی ولادت ہوئی تھی، وہ کہے گا اوے بھائی چپ کر، بچے تو سب پیدا ہوتے ہیں، سن حضور بھی پیدا ہوئے مانتے ہیں، لیکن وہ افضلیت بتا، وہ شانیں بتا جو حضور کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی تھی، وہ شانیں بتا جو حضور کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی. اس لیے کہ بشریت کا کون انکار کرتا ہے؟ تو ہمیں منافق بنانا چاہ رہا ہے؟ بچے تو سب پیدا ہوتے ہیں، بتا میرے مصطفیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ تو یہ صحابی اور منافق کا ہمیشہ جھگڑا رہا ہے، اور یہ سنی اور وہابی کا جھگڑا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ انگوٹھا چومنے پر اختلاف کرتا، ہم کہتے ہیں بشر سمجھ کے چومو گے تو اعتراض ہے، نبی سمجھ کے چومو گے تو کوئی اعتراض نہیں ہے.
سمجھ رہے ہو؟ کہتے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا. میں نے کہا مولوی ڈیزل تو مشرف کے آگے کھڑا ہو گیا اور زرداری کے آگے کھڑا ہو گیا، تو کھڑے ہو کر سلام کرنا یہ اس وقت اختلاف بنتا ہے جب ذات ملحوظ ہو، لیکن جب اللہ کا محبوب ہونا ملحوظ ہو تو سر نہیں، پھر کہا جاتا او سر کا موقع ہے او جانے والے. حرم کی زمین، یہ عشق ہے دیکھے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. بولیے سبحان اللہ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. تیرے گھر پر تو بندہ کیچڑ میں چپل کو رکھ کر آئے، لیکن مصطفیٰ کے دربار میں جو جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا نا نا، اس جوتے کو سر پر پہن، اس جوتے کو سر پر پہن اور سر کو پاؤں کی جگہ لے جا، کیونکہ یہ مصطفیٰ کا آستانہ ہے، یہاں پیروں سے نہیں جایا جاتا، یہاں سر کے بل جایا جاتا ہے، یہاں سر کے، بولیے یہاں سر کے بل جایا جاتا ہے. تو یہ ہے اختلاف مومن کا اور منافق کا.
تو حضرت عباس کہتے ہیں حضور بڑے تو آپ ہی ہیں، کیونکہ اس وقت بشریت ملحوظ نہیں ہے، فضیلت ملحوظ ہے.
کیا ملحوظ ہے؟ بولیے کیا ملحوظ ہے؟ اعلی حضرت نے کہا سب سے اولا اور اعلی ہمارا نبی. اسرار احمد کے لگا نو 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 نو،
اعلیٰ تو رب ہے. اور میں نے کہا جاہل جو تیرا ابا مودودی ابو العلیٰ ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو جو تم اعلیٰ کہتے ہو. حضور کے لیے اعلیٰ کا لفظ شرک وہ سمجھے گا جو حضور کی ذات کو دیکھے گا, جو حضور کی شان کو دیکھے گا, وہ کہے گا سب سے اولا اور اعلیٰ. حالانکہ حضور کی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے, میں پھر عرض کروں بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے, لیکن بشریت کو ملحوظ رکھنے سے تساوی اور مماثلت کا ذہن بنتا ہے, اور شان اور عظمت کو ذہن رکھنے سے آقائیت اور مقتدائیت کا ذہن بنتا ہے اور بلندی کا ذہن بنتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کسی اور کا وضو کا پانی تو نہیں لیتے ہیں, سرکار کے وضو کا پانی لیتے ہیں. کسی کا تھوک ہاتھوں میں روکا جا سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا آدمی بیٹھا ہو کہ تھوکے تو کوئی روکے گا ہاتھ میں؟ لیکن سرکار جب تھوکتے ہیں تو صاحب اپنے چہرے کو آ لیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اپنے چہرے کو آگے کرتے ہیں. کس کو آگے کرتے ہیں؟ صحابہ جواب دیتے ہیں یہ تھوک بھی پھر حضور کا ہے, اور یہ اور تھوکوں کی طرح نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ تھوک ہے جو جس زخم پر لگ جائے تو اس کے لیے تریاق مجبر ہو مجرب ہو, اور جس کے چہرے پر لگ جائے اس کو دائمی نور مل جائے. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے سورہ دوحہ کی تفسیر کے اندر, فرمایا حضور جب تشریف لے جاتے تقاضہ بشری کے اعتبار سے حاجت کرنے کے لیے, جس کو بولو براز عام الفاظ میں پیشاب کرنا, تو وہ بول شریف اور وہ براز مبارکہ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولو مبارک فرماتے تو علماء نے لکھا کہ وہ آپ کی امت کے لیے شفا ہے. آپ کی امت کے لیے بولیے سرکار کا بول مبارک, پیشاب مبارک, بول مبارک. کیونکہ شخصیت مصطفیٰ کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں نے اعتراض کیا, حضور کی بشریت بھی نورانیت کے اعلیٰ جلوے گھر پر ہے, اس لیے کہ صرف بشریت جو ہے نور میں اتنی اعلیٰ ہے کہ روح الامین بھی سدرا پر رک جاتے ہیں اور حضور تشریف لے جاتے ہیں. ام ایمن نے اس کو نوش کیا, خصائص الکبریٰ امام شوطی, محب اللدنی علامہ قسطلانی, حضرت پیر محلی شاہ صاحب کے فتاوے, اسی طرح مدارج النبوۃ شاہ عبد الحق محدث دہلوی, کثیر علماء نے لکھا ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا, پیٹ میں درد نہیں ہوگا. غزوہ احد کے اندر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ جگہ جگہ خندقیں کھودی ہوئی تھی نا تاکہ کافروں کو اس میں گرایا جائے, اس پہ شاخ ڈالی ہوئی تھی, جب بھگدڑ مچ گئی تو سرکار کا پاؤں مبارک اس ایک گڑے کے قریب لگا تو سرکار کے جسم زمین کی طرف آیا, تو جو لوہے کی کھود ٹوپی حضور نے پہن رکھی تھی اس کی سلاخیں حضور کے چہرے میں پیوست ہو گئی, تو جب پیوست ہوئی تو خون بہنے لگا. خون جب بہنے لگا تو حضرت ابو سعید خدری کا نام سنا ہے؟ ان کے والد ہیں حضرت مالک بن سنان. وہ فوراً گئے, انہوں نے حضور کے رخسار اور گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس کو خون کو پینے لگے. خصائص میں موجود ہے, سرکار نے فرمایا پی رہے ہو؟ کہنے کہ حضور ہاں. فرمایا جاؤ جہنم کی آگ نہیں آئے گی قریب. اچھا ہوا آپ نے نعرہ رسالت لگایا, اس لیے کہ نعرے تکبیر سے مومن اور منافق نہیں سمجھ میں آتے. نعرے تکبیر سے مومن اور منافق سمجھ میں, نعرے رسالت سے سمجھ میں آتے ہیں. حضرت خالد نے یہی مسلمہ کذاب کے سامنے لگایا تھا نا, وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا تھا, صحابہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے, لوگوں نے خالد بن ولید سے کہا کوئی فرق کرو, کہ فرق تو صرف حضور کی عشق سے ہوگا. جواب نہیں آیا مجھے, یہ کوئی خاموش بیٹھے ہیں. سرکار نے شاہ فرمایا, حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ابھی فرق ہو جاتا ہے, کیونکہ دونوں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے. اللہ اکبر کا نعرہ معاذ اللہ برا نہیں ہے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اللہ والا ہے کون. اس کے لیے دلیل, اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ اکبر کہنا جب مقبول ہوگا جب اس پر حضور کی محبت کا رنگ چڑھا ہوگا, پینٹنگ کے ساتھ کلر اس پر خوبصورت حضور کی شان کا ہوگا صفت اللہ. تو حضرت خالد نے کہا بھی فرق ہو جاتا ہے مومن اور منافق کے درمیان. فرمان نعرہ لگاؤ یا محمدہ, تو جب صحابہ یا محمدہ کہتے تو وہ چپ رہتے, جو چپ رہتا اس کی گردن مارتے تھے, اور اس طرح صحابہ نے اس جنگ کو جیت لیا. تو مومن اور ملحد اور بے دین میں فرق کس نے کیا؟ نعرہ رسالت نے. سمجھے آپ؟ اچھا وہ یاد دلا دیا تو بات وہاں پر اس طرف چل پڑی. میرے دوستوں ذرا توجہ فرمائیے, جو اس بات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, درود پاک پڑھ لیجئے ایک دفعہ.
تو صحابہ کرام علیہ مردوان وہ بشریت کو قبول کرتے ہیں اور کثرت اور دلالت اور مبالغہ اور ذکر حضور کی فضیلت کو کرتے ہیں. کس کو کرتے ہیں بولیے؟ اب آپ سنیے, ڈرو مت, ادھر مجھے سنو, مجھے یاد ہے مجھے کیا پتا ہے اور میں کہاں بول رہا تھا. تو جب خود لگ گیا خود, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلاخیں جب چہرے میں پیوست ہو گئی تو خون نکلنے لگا, تو حضرت مالک بن سنان نے اپنا ہونٹ لگا دیا. سرکار نے فرمایا پی رہے ہو؟ کہاں؟ کہا جاؤ جہنم کیا قریب نہیں آئے گی. اتنے میں کہا کہ یہ خوت کی یہ نوکے تو نکالو, اپنا کام تو کر لیا تم نے, اب یہ خوت کی نوکے تو نکالو. تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ آگے بڑھے, اب حیران کے حضور کی خوت اب گوشت میں داخل ہو چکا ہے, وہ اب نکالنے سے حضور کو تکلیف نہ ہو, عاشق کا دل اس سے بھی جلتا ہے, ایسی تاریخ پیش نہیں کی جا سکتی عاشقوں. سرکار کے صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والوں تم بھی کلمہ پڑھ لو, ایسے صحابہ پھر کسی نبی کے نہیں ہوئے. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے ہونٹوں کو حضور کے گالوں پر رکھا, کیونکہ جب کھینچیں گے تو طاقت تو لگے گی نا, کسی چیز کو آپ کھینچیں گے تو جو سامنے چیز جس سے آپ نکالیں گے تو اس کو دبانا تو پڑے گا نا. تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دانت کی سختی حضور کے گالوں پر لگے. تو دانت کو پھنسایا اس لوہے میں اور ہونٹوں کو لگایا حضور کے چہرے پر اور ہونٹوں سے حضور کے گال کو دبایا اور سارا دانتوں کا زور سلاخ پر دیا, اور جب کھینچنے لگے تو آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے. ابو عبیدہ بن جرہ کے دو دانت ٹوٹ گئے اور وہ لوہا نکل آیا. اب سرکار نے جب دیکھا کہ ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے, یہ دو دانت اگر آگے کے ٹوٹ جائے تو بندہ بھدا لگتا ہے, بھدا لگتا ہے نا, عجیب لگتا ہے. سرکار نے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا. صحابہ کہتے ہیں جب وہ مسکراتے تھے نا ابو عبیدہ بن جرہ تو ہم میں سب سے خوبصورت لگتے تھے. ابو عبیدہ جب مسکراتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, جرنیل اسلام حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کہتے جب مسکراتے تھے تو سب سے خوبصورت لگتے تھے, کیونکہ خوبصورتی ان کے چہرے کے نہیں تھی, سرکار کے ہاتھوں کے مسح کی تھی. ٹھیک ہے, اب ذرا ایک بات یہاں پر سن لیجیے. بعد میں حضور نے منع کر دیا کہ خون نہ پینا, خون پینا حرام ہے. حضور نے منع کر دیا صحابہ سے کہ اب خون نہ پینا, خون پینا حرام ہے. تھانوی صاحب کو یہاں پر مغالطہ لگا, وہ کہنے لگے خون پینا حرام ہے اس لیے کہ اس سے مطلب یہ کہ حضور کا خون جو ہے وہ عام خونوں کی طرح ہے, جیسا کہ انسان کا خون ناپاک ہوتا ہے نا, سمجھ رہے میری بات آپ؟ ذرا اس کو تفصیل سے سنیے, عقیدت بھی ملحوظ رکھیے, تحقیق بھی ملحوظ رکھیے. انسان کا خون ناپاک ہوتا اگر بہ جائے تو, دم مسوح, بہتا خون ناپاک ہے. ٹھیک ہے, بہتا خون خنزیر کی مثل ہے. قرآن نے ذکر کیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, خون کو انسان قرآن نے حرام کیا. کون سا خون؟ جو بہے, صرف اگر چمک جائے اپنی جگہ نہ چھوڑے تو وہ پاک ہے. اس طرح جانور کی کلیجی کا خون پاک ہے کیونکہ وہ جمی ہوئے خون سے, اگر وہ کلیجی کا ٹکڑا اٹھ کر آپ کے کپڑے میں لگ گیا اور پھیل گیا تو وہ خون ناپاک نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جمع ہوا ہے, بہتا خون وہ. ہاں اگر اس کلیجی کے اوپر کوئی بہتا ہوا خون لگ گیا وہ الگ مسئلہ ہے, بہتا خون ناپاک ہے. کیا یہ بولیے؟ تو بہتا خون ناپاک ہے. تو حضور نے جب خون کو حرام قرار دیا تو تھانوی صاحب کو مغالطہ لگا, اس لیے کہ عشق نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ جناب حضور کا خون بھی پاک نہیں ماذا اللہ, اور وہ اب دوسرا لفظ میں نہیں کہتا, اس لیے کہ حضور نے اس کو حرام قرار دیا. علماء اہل سنت کی باریک بھی نہیں دیکھی اب یہاں پر, یہ عشق ہے جو تیراتا ہے. والد کا شعر کس کو یاد ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. دیکھیے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. اب آپ دیکھیں یہ آگ بندے کو کیسے نکالتی ہے, عشق کی آگ. اس نے کہا حضور نے جو خون کو حرام کہا اس کا مطلب یہ کہ حضور کا خون بھی دم مسوح عام انسانوں کی طرح نجس ہوا. علماء اہل سنت نے جواب دیا کہ دیکھو ایک چیز کا نجس ہونا اور ہے, ایک چیز کا نجس ہونا فی نفسی ہی نجس ہونا اور ہے, اور حکمن نجس ہونا اور ہے. مثال کے طور پر دیکھیں ایک چوری کا مال ہے, اگر آپ جیب میں رکھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی نا, بالکل ہو جائے گی, کیونکہ اس کے اوپر کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے. ایک گندگی خون ہے جو فی نفسی ہی بھی گندا ہے اور ظاہراً بھی گندا ہے, حکم بھی گندا ہے.
اگر وہ کپڑے پر لگ گیا تو کپڑا آپ کا ناپاک کر دے گا، کیونکہ فی نفسی اس کی ذات بھی گندی ہے، ٹھیک ہے، اور نجس ہے. لیکن چوری کا مال، چوری کا نوٹ آپ نے اٹھایا، اس پر تو گندگی تو نہیں لگی، فی نفسی ہی پیسہ گندا نہیں ہے، لیکن وہ جس جہت سے آیا وہ گندا ہو رہا ہے. تو لہذا اس پیسے کو حرام تو کہیں گے لیکن نجس نہیں کہیں گے کہ وہ کپڑے کو ناپاک کہے. تو اب آپ بلا تشبیہ ہوئی سن لیجئے کہ حضور کا خون مبارک اصلاً پاک ہے، لیکن حضور نے خود اس کو عام حکم محمد فرما، اس لیے اس پر حرمت کا فتویٰ لگا ہے. سمجھ بھائی؟ تو حکمن جو عام خون کے اوپر لایا ہے اس لیے اس کو حرام کہا گیا ہے، لیکن اصلاً وہ ناپاک نہیں ہے، اصلاً وہ پاک ہے. اصلاً وہ بولیے پاک ہے. یہ قاعدہ بنانا کہ جس کو حرام کہہ دیا گیا وہ فی نفسی حرام ہوتا ہے، ایسا نہیں. چوری کا مال حرام تو ہے لیکن فی نفسی حرام نہیں ہے. جیسا نوٹ آپ نے جیب میں رکھ لیا وہ فی نفسی، اس پر کوئی نجاست نہیں ہے، فی نفسی سے منجس نہیں ہے. ایک چیز حرام ہے، ضروری نہیں کہ جو چیز حرام ہو فی نفسی ہی نجس ہو جائے. پیسہ فی نفسی ہی اپنی ذات میں نجس نہیں ہے، وہ تو چوری کے فعل نے اس کو حرام کر دیا ہے. اگر چوری کا پیسہ جیب میں رکھ دیا گیا، چوری کا پیسہ بولیے جیب میں رکھ دیا گیا، جس طرح ہمارے فقہا نے لکھا ہے نا کہ عقد ادائیگی کے وقت اگر کوئی بندہ چوری کا پیسہ کسی کو دیتا ہے تو عقد اور نقد جمع نہ ہو، یہ ہمارے فقہا کا اصول ہے، عقد اور نقد جمع نہ ہو تو مال حرام نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس آدمی نے چوری کی ہوئی مال لیا ہے، اگر وہ یہ بتا کر کہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو وہ فعل پھر حرام اور وہ شے بھی حرام، لیکن عقد و نقد کے وقت اگر اس چیز کا اظہار نہ کیا جائے تو شے جائز رہتی ہے. اسی طرح کسی چیز کا حرام ہونا اور فی نفسی ہی اس کا نجس ہونا اور چیز ہے. سرکار نے خون کو حرام اس لیے کہا کہ سب پیتے نہ پھرے، سب پیتے نہ پھرے، لیکن اسے حکمن حرام کہنا اس کی نفاست، اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کو زائل نہیں کرتا. اب ذرا یہاں پر ایک بات آپ سنیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دم مبارک صحابہ نے پیا. کوئی کہے کہ جناب انسان کو تو خون سے گھن آتی ہے، آپ نے کیوں پیا؟ فرمایا یہی تو مومن اور منافق کے ایمان میں فرق ہے کہ مومن اپنے نبی کے واسطے ہر وہ کام کر جاتا ہے جو شان اور فضیلت کا ہے. کہنے لگے تم نے حضور کی مٹی کو چوما، مٹی کوئی چومنے والی ہوتی ہے؟ گھر مٹی تو ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ریونڈیوں یہ ریونڈ کی مٹی نہیں، یہ مدینے کی مٹی ہے. مٹی مٹی کو کوئی نہیں ہے، لیکن جو بادشاہ آرام کر رہا ہے اس کی عظمت سے یہ مٹی آلہ ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے ممبر کا مسا کر کے چہرے پر لگاتے، کوئی پوچھتا یہ خاک آپ صحابیوں کے چہرے پر لگاتے ہیں؟ فرما چپ ہو جاؤ. اور یہی کہنا چاہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کہ بات بڑائی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے، اس لیے جب آپ عظمت کو دخل دیں گے تو وہ عشق ہوگا. اور اسی کو امام محمد رضا نے ذکر کیا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم سے مناظرے نہ کرو، ہم عظمت کو زیادہ دخل دیتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں. بولے ہم عشق کے بندے، مل کر کے ہم کہنے کا جی عشق کے بندے ہوتے ہیں. میں نے کہا دیو کے ہوتے ہیں؟ کہنے ہم نے دیکھا کچھ جگہ دیو کے، تو میں نے کہا جس طرح دیو کے ہوتے تو پھر عشق کے بھی ہوتے ہیں. مل کر کہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں. بولی ہم کیوں بات بڑائی ہے. اب میں آپ کو بادشاہوں کی غذا کھلانا چاہ رہا ہوں. اب تک تو میں آپ کے معدے کو ذرا ملین کر رہا تھا اور مزاج بنا رہا تھا کہ آپ بادشاہوں کی غذا کھاؤ، کیونکہ بھگاری کو کیا پتا کہ بادشاہ کی دسترخوان پر نفاست کیا ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ کیا، اس کی لذت کیا ہے. تو آپ آئیے، میں بادشاہوں کی غذا آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تو تقریر میں نے اپنے طریقے سے جیسی کر دی کر دی. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو اولیاء کیسا دیکھتے ہیں اور مرتبہ کیسے بیان کرتے ہیں، میں اس پر چند الفاظ پیش کرتا ہوں. درود پاک پڑھیے گا. یہ میں ساری تحقیق آپ کے سامنے اب جو پیش کر رہا ہوں، یہ امام اہل سنت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں ٹھہر ٹھہر کر چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور بات کو واضح کروں گا. مقام مصطفیٰ کا ایک جملہ میرے سے رہ گیا تھا، ذرا میں اس کو مکمل کر دوں. کہ مقام مصطفیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے پوچھا تھا کہ آپ بڑے کہ میں، تو فرمایا حضور بڑے آپ ہیں. بولیے آپ کیوں تنگ ہو جاتے ہو؟ میں بھول جاتا ہوں پھر مجھے یاد دلا دیا جاتا ہے، تو اس بات کو مکمل کر لیا جائے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ بات بھولی بھی لوٹ کر نہیں آتی ہے، لیکن جب بندہ اپنے لیے نہ بولے, محبوبوں کی گیت گانے کے لیے بولے, تو پھر کوئی چیز بھلائی نہیں جاتی, کیونکہ جن نے اس واقعے کو بیان کیا نا, ان کی روحیں پھر جھنجھوڑتی. بول بول. لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ سے رب ٹوٹتا ہے پھر جڑتا ہے, میں نے کہا میں نہیں جوڑتا, اس لیے کہ پہلے بھی حدیثیں ہمیشہ پڑھی گئی ہیں, تو جنہوں نے پڑھی ہے ان کا کلام مقبول ہوا ہے. تو وہاں پر جھنجھوڑتے اور کہتے سارا کام چھوڑ پہلے ہماری بات پوری کر, اس پار یہ نظارہ ہے تو اس پار کیا ہوگا. سنیو, اس پار اگر یاد اور خبر کا ایسا رابطہ ہے, اس پار رابطہ ایک قلب اور روحانیت روح ایسا ہے, تو میدان محشر میں ہم غوث پاک کے قدموں سے کیسے دور ہو جائیں گے, خواجہ صاحب کے قدموں سے کیسے دور ہو جائیں گے. اب سنیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قلم کے چلنے کی آواز سنی تھی نا, یہاں سے بات سنی. حضرت عباس کو حضور نے فرمایا کہ آپ تو میرے جھولے میں ہاتھ ہلنے سے حیران تھے کہ جہاں میرا ہاتھ ہلتا چاند ادھری آ جاتا. کہا حضور ہاں. سرکار نے فرمایا اس سے بڑی بات بتاؤں آپ کو چچا جان؟ کہا بتائیے. فرمایا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا حضور, سرکار فرماتے ہیں چچا سے, حضرت عباس سے, کہ جب میں اپنی ماں کے صدف اقدس میں تھا نا, چچا سے کہتے ہیں چچا جان, تو اس وقت میری سماعت ایسی تھی اللہ کی عطا سے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو فرشتے تسبیح پڑھتے تھے اور جو لوح محفوظ پر خدا کا قلم چلتا تھا, اس کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا. اس بات کو امام سیوطی نے نقل کیا سند حسن کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ حضور کی مزار مقدس میں سننے کا انکار کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں, ابھی میں نے بخاری سیاست سے چھ حدیثوں کا حوالہ دیا آپ کے سامنے, کہ حضور نے شاخیں رکھی اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی عذاب نہیں ہوگا. عذاب یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ کہ یہ میرا امتی ہے, اس لیے میں نے شاخ رکھی ہے. جب میں باہر رہ کر امتی کو اندر فائدہ پہنچا سکتا ہوں, تو اندر جا کر باہر فائدہ پہنچا سکتا ہوں. یہ صاف نظریہ واضح ہوا. اس لیے کہ قبر کے باہر سے فیض پہنچانا اگر ممکن ہے, تو اندر سے رہ کر باہر فیض پہنچانا ممکن ہے. کیونکہ جب یہاں سے فیض جا نہیں سکتا تو وہاں سے آ نہیں سکتا, کیونکہ قبر اگر علت قادحہ بن جائے, اس کے نیچے کوئی چیز اتر نہیں سکتی, اگر حضور کی نظر اتر سکتی ہے تو اندر سے باہر بھی آ سکتی ہے, اور باہر سے اندر فیض جا سکتا ہے تو اندر سے باہر بھی آ سکتا ہے. وہ محال نہیں تو یہ بھی محال نہیں, وہ ممکن تو یہ بھی ممکن. کہنے لگے معجزہ ہے, ہم نے کہا یہ بھی معجزہ ہے. سمجھ آئی بات؟ مدعا صرف ہے کہ ملائیت کو چھوڑ کر حضور کا عشق مان لو. دیکھو یہ ساری باتیں اللہ کی قسم میں نے حضور کی عظمت کے لیے ذکر کی ہے. کسی جانب آپ کو کھینچنے کے لیے نہیں, کہ آپ کو میں نے ایک جرنل ٹاپک دے دیا حضور کی محبت کا, جو اصل ٹاپک ہے اصل. تو بس اسی ذہن کے ساتھ اگر تحقیق کیا جائے تو بندہ بے ادب نہیں رہتا. مناظرے والی فضا نہ ہو, حضور کی محبت کو معیار بنایا جائے, اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر کہ اب کیا کرنا ہے؟ اب تو مباہلہ ہونا چاہیے. ان حدیثوں کو پڑھنے کے باوجود اگر تو کہے حضور کی شان یہ نہیں, تو پھر آپ کھلے میدان میں اپنے بچوں کو لے کر, میں اپنے بچوں کو لے کر آتا ہوں. آپ 15 دن میں 10 دن کا وعدہ کرتے ہیں, جو جھوٹا اس پر خدا کی لعنت ہو. جو میدان رکھ لیا جائے, آؤ گھر مقلد ہو, جس جگہ پر میدان رکھ لیا جائے حضور کی عظمت کو سہارا بنا کر, کیونکہ اس کے بعد تو صرف اٹل فیصلہ پھر مباہلے کا ہی ہو سکتا ہے. اور دنیا نے دیکھا تھا کہ سید جب میدان کے اندر اترے تھے تو عیسائیوں نے کہا تھا بھاگ جاؤ, اس لیے کہ یہ پہاڑ کو چلنے کے لیے کہیں گے تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائے. میرے آقا مقام مصطفیٰ پر پہنچے, تو جس نے اپنی ماں کے پیٹ میں صدف اقدس کے اندر میرے دوستو لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنی, تو اب زہرت المصطفیٰ. حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں وہاں پر پہنچا اور وہاں پر میں نے قلم کی آواز سنی, تو آپ کو براہ راست اسی قلم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. علامہ عینی علیہ الرحمٰن نے یہاں پر بہت پیاری بات لکھی ہے عمدۃ القاری میں, فرمایا حضور کے علم کے خلاف بھونکنے والوں اور حضور کے علم کے خلاف باتیں کرنے والوں, تم پر تو عیسائی بھی ہنستا ہوگا کہ کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں اور مذاق اس نبی کا اڑاتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, اور جبکہ سارا اس نبی کی شانے, اور یہودی بھی کہتے ہوں کہ چلو یہ ہماری برادری کی ہے کیونکہ ہماری کتابوں میں بھی نبی کی عظمت تھی لیکن ہم اس کے خلاف بولتے تھے, ان کی کتابوں میں نبی کی عظمت ہے اور یہ اس کے خلاف بول رہے ہیں, یہ اس کے خلاف بول رہے ہیں. لیکن حضرات گرامی, اگر یہود یہ کہے تو ہم کہیں گے ہم بھی عبداللہ بن سلام کی اولادوں میں سے ہیں. کہ انہوں نے حضور کی عظمت کو جب دیکھا توریت میں تو دیکھ کر وہ ایمان لے کر آئے اور اس کو واضح کیا. علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جب حضور مقام مصطفیٰ پر پہنچے اور وہاں پر خدا کے قلم کے چلنے کی آواز جب آپ نے سنی, تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز کو سنی, تو حضرت علامہ عینی علیہ الرحمٰ نے وہاں پر یہ بات لکھی, فرما بس یہ ہر یہ آپ کے مقام کا منتہا ہے, اس کے اوپر تو درکنار, اس کے نیچے بھی کوئی انسان و فرشتہ نہیں پہنچ سکتا. جہاں حضور پہنچ گئے, جہاں حضور, اور فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظہر لی ما یراد من امر اللہ وہ تدبیر ہی فی خلق ہی وہ ہاد اللہ هو المنتہا الذی لا تتقدم فیہ لاحد علیہ. یہ اللہ معنی لکھتے ہیں, فرمایا یہ وہ جگہ تھی کہ حضور فرماتے ہیں قیامت تک انسانوں کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی قدرت کی جو تدبیریں ہیں سب مجھے بتا دی گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب کیا رہ گیا علم ما کان و ما یکون, اور کیا علم کلی کی بحث رہ گئی؟ فرمایا بندوں کے لیے جو اللہ رب العالمین نے اپنے خلق کے لیے جو تدبیریں ہیں, جو اللہ کے ارادے ہیں, سب پر اللہ نے مجھے اطلاع دے دی ہے. اور علامہ عینی نے اس بات کو لکھ کر اپنے محبت کا اظہار کیا, فرما وحاذ واللہ اور خدا کی قسم یہ جو ہے, علامہ عینی لکھتے ہیں خدا کی قسم, یہ علامہ عینی وہ ہے جن کو تمام مقادم فکر کے لوگ مانتے ہیں, فرما اللہ کی قسم یہ جو ہے هو المنتہا, یہ مقام مصطفیٰ اور عظمتوں کی انتہا ہے. الذي لا تتقد لا تقدم فيه لاحد عليه, اس لیے کہ یہ مقام ہے اس کے آگے کوئی نہ جا سکا, اگر کوئی پہنچا ہے تو محمد الرسول اللہ پہنچا. اسی کو امام محمد رضا نے کہا سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. آپ لوگوں کو اعلیٰ کہنے میں کوئی جھجک ہے؟ تو مل کر کہیں سب سے اولا. جو اتنا اعلیٰ ہوا ہو اس کو اعلیٰ نہ کہا جائے؟ کہتے جی اعلیٰ نہیں کہنا چاہیے, یہ شرک ہے. ہم نے کہا ڈنگروں یہ خدا کے مقابلے میں نہیں کہا جا رہا, یہ خدا کے مقابلے میں نہیں کہا جا رہا. کہنے کہ ہمارے مقابلے میں؟ میں نے کہا تمہارے مقابلے میں تو میری جوتی اعلیٰ ہے. تم اپنی طرح مثال کر رہے ہو, تمہارے مقابلے میں تو میری جوتی اعلیٰ ہے اس لیے کہ میرے گلے میں غوث پاک کا پٹا ہے. میں عام نہیں ہوں, میں غوث پاک کا مرید ہوں, میری بڑی قدریں ہیں. سمجھ آئی بات؟ اور تو کٹی پتنگ ہے, تو شیطان کے ہاتھ شکار ہوا ہے, اور میں تو اس کے ہاتھ مرید ہوا ہوں جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. کہنے لگے آلہ نہیں کہنا چاہیے حضور کو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ شرک ہے. میں نے کہا شرک یہ ہوتا ہے جب خدا سے مقابلہ ہوتا, معاذ اللہ. تو کہنے لگے یہ کس سے مقابلہ ہے؟ ہمارے سے. میں نے کہا تیرا مقابلہ میری جوتی سے نہیں ہو سکتا, تو حضور سے ہوگا. میں نے کہا یہ مقابلہ ہے سارے انبیاء سے, جو خلق کا سب سے برگزیدہ افراد ہے. فرمایا کوئی کوہ طور پر پہنچا, کوئی تاج خلعت سے نوازا گیا, کوئی خلیل بنا تو کوئی کلیم بنا, کوئی نجی بنا تو کوئی صفی بنا, کوئی خلیفہ بنا تو کوئی روح بنا, لیکن جو محبوب بنا اس کو اتنا بلند کر دیا گیا کہ ان نجی صفی خلیل کا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا. ان کے مقابلے میں امام احمد رضا نے کہا سب سے اولا اور اعلیٰ, سب سے بالا اور اعلیٰ. دیکھو کیسا کلیئر کیا میرے امام نے. ایک جناب بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلے, بج گئی, خاموش نہیں رہنا, بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلے. شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا, اور رسولوں کا آقا, اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. کریلا اگر نیم کے ساتھ رہا ہو تو اسے چینی کے ذائقہ کیا پتا ہوگا؟ تو ایک تو تم کریلے ہو اور نیم پر چڑھے ہو, یا نیم کی بوٹی تم پر چڑھ گئی ہے کہ اتنا کڑوا پن آ گیا, تمہیں شہد کی مٹھاس کیا پتا چلے گی؟ شہد کی مٹھاس کیا پتا چلے گی؟ شہد کی مٹھاس تو اس سے پوچھو. کہنے لگے کریلا کھٹا, کریلا کڑوا ہے. میں نے کہا بزرگ بیٹھے ہمارے, لیکن اس کی صحبت ہو جائے تو اس میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے. کریلے کا قصور نہیں ہے, کریلا پہنچ گیا نیم کے پاس, کریلا پہنچ گیا, اور نیم کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. نیم بھی اچھوں کی صحبت میں بستا ہے تو اس میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے. حضرت اجمیر میں تو آپ نے کھایا ہوگا نیم, اجمیر میں میں نے خواجہ کے قدموں میں نیم کھایا ہے, اور ایک نہیں کوئی 50-60 پتے کھائے میں نے. کتنے؟ وہ چینی کی طرح میٹھا تھا.
سبحان اللہ.
کس کی طرح میٹھا؟ ہم جب چھوٹے تھے نا تو کتاب پڑھتے تھے, لیکن بہت بڑی کتاب ہے شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ کی. لیکن نادانی یہ ہے کہ وہ پڑھائی شروع کے بچوں کو جاتی ہے, حالانکہ وہ پڑھانی چاہیے جب بندہ دورہ حدیث سے فارغ ہو جائے. کیونکہ آج بھی اگر ہم چارانے والا کوئی رسالہ لکھتے ہیں تو کہ بڑے بڑے علماء کو کتاب پڑھیے, تو شیخ سعدی نے جو اردو میں قرآن لکھ دیا اور ساری حدیثوں کا خلاصہ لکھ دیا, ہم اس کو اولا میں پڑھاتے ہیں, ان کی بھی روح تڑپ جاتی ہوگی کہ میں نے اس لیے تو نہیں لکھا کہ لوگ اسے فارسی سمجھیں. صرف فارسی سمجھنے کے لیے نہیں لکھا بلکہ نصیحت کے لیے لکھا ہے. تو شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گلستان ہے وہ تو بڑھاپے تک ساتھ دیتی ہے, وہ تو قبر تک ساتھ دیتی ہے. ہم نے بچپن میں شیخ سعدی پڑھتے ہوئے ابتدائی کلاسوں کے اندر دیکھا تو وہاں پر ایک شعر تھا, گلے خوشبو کے در حمام میں روزی, دستے از محبوب بے دستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیری, کہ مٹی جو ہے خوشبو والی مٹی کیسی, پہلے صابن تو نہیں ہوتا تھا نا, صابن نہیں ہوتا تھا تو خوشبو والی مٹی ہوتی تھی جس سے نہاتے تھے, تو گلے خوشبو در حمام میں روزی. فرماتے کہ ایک دفعہ حمام میں نے خوشبو والی مٹی سے پوچھا, مٹی تیرے میں خوشبو کیسے؟ آئے آئے دیکھیں یہ کتاب شیخ سعدی کی. فرمایا میں نے خوشبو مٹی سے پوچھا, خوشبو والی مٹی سے, کہ تجھ میں خوشبو کہاں سے آ گئی, تو مٹی ہے. اس نے کہا ہوں تو میں مٹی, جمالے ہم نشین در من اثر کر, وگرنا من ہوا خاکم کے ہستم. فرمایا کہ میں تو واقعی مٹی تھی لیکن گلاب کے جوار میں رہتی تھی, چمیلی کے قدموں میں پلتی تھی. بولیے سبحان اللہ. موگرے کے بازوؤں میں پلتی تھی. کہ میں تو تھی مٹی لیکن جمال ہم نشی در من اثر کر, میرے ہم نشی کی خوبصورتی نے مجھ پر اثر کر دیا ہے. تو میں تو تھی مٹی لیکن خوشبو جو ہے وہ تو گلاب کی ہے. خوشبو جو ہے وہ کس کی بولیے؟ گلاب کی ہے. وہ تو چمیلی کی ہے, میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, میرا اپنا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو امام نے کہا سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, تو وہ انبیاء کا مقابلہ تھا کہ انبیاء کرام جو خلق خدا میں سب سے افضل اور برگزیدہ ہیں, برگزیدہ ہیں, ان سے بھی حضور کو افضلیت دی گئی ہے. اور اتنی افضلیت جو بھر کے جھولی میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ میرے بارے میں بھی تو خدا سے کچھ کہیے. وہ میں نے کہا نجدی تمہاری دو رکعت کی توحید ہے اور وہاں تو سارا کنبہ توحید پر قربان ہوا ہے. بیٹے کو ذبح کیا, بیوی کو لگدگ صحرا میں چھوڑا, ساری دنیا کی قربانی دی, باپ دادا بچوں سب کو چھوڑا. وہ خلیل بھی کہتے ہیں سب کو بھی چھوڑا لیکن خدا مل گیا. اور خدا کیسے ملا؟ کہ جب مصطفیٰ مل گیا. تو یہ عقیدہ سیکھو انبیاء والا. کیا سیکھو؟ بولیے درود پاک پڑھیے یہاں پر. اسی کو حضرت امام عینی علیہ رحمٰ نے ذکر کیا, فرمایا یہ منتہا ہے. کیا ہے؟ اب آئیے بادشاہوں والی غذا میں آپ کو کھلاتا ہوں. درود پاک پڑھیے محبت سے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ ساری اجمالی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں. ساری بولیے اجمالی باتیں. باقاعدہ اور باضابطہ تقریر نہیں ہوئی ابھی. یعنی باضابطہ اور باقاعدہ تقریر سے کیا مراد؟ یعنی جس طرح شروع سے لے کر چلتے رہے اور آخر تک. میں نے بیچ بیچ کے چند چند موضوعات آپ کو گنوائے ہیں. چند بولیے, چند بولیے. اب ذرا میں جلدی سے اس موضوع کو ذکر کرتا ہوں, زندگی رہی تو پھر اسی موضوع پر اس سے لمبی تقریر ہو سکتی ہے. لیکن میں صرف ایک بات یہاں پر عرض کروں گا شرح صدر کے حوالے سے. حضور فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, جبریل آئے میرے پاؤں کو ہلایا اور مجھے اٹھایا. اور فرماتے ہیں کہ جب اٹھایا, توجہ سنیے گا, بہت اہم بات یہاں پر کر رہا ہوں. فرمایا کہ فخرج صدری, میرے سینے کو شق کیا, میرے سینے کو چیر دیا اور اندر سے دل کو نکالا اور انوار و تجلیات اس کے اندر منتقل کیے. انوار و تجلیات بولیے. حضور کا شرح صدر تین جگہ پر ہوا ہے, سینے کو شق تین جگہ پر کیا گیا. ایک تو سیدہ حلیمہ صابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر, ٹھیک ہے. دوسرا غار حرا میں جب وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا تب, اور تیسرا جب دیدار الہی کے لیے جا رہے ہیں. بولی تیسرا کب کے لیے؟ مل کر کہی کس کے لیے؟ اب آپ سن لیجئے اس بات کو کہ شرح صدر جو ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایک شرح صدر کا معنی یہ ہے کہ حوصلہ استقامت. شرح صدر ایک محاورے کے طور پر بھی بولا جاتا ہے کہ میرا تو اس بات سے شرح صدر ہو گیا یعنی میں مطمئن ہو گیا، مجھے حوصلہ مل گیا، مجھے استقامت مل گئی، مجھے فراخی مل گئی، حوصلہ میرا کشادہ ہو گیا. یہ تمام چیزیں ہیں. اب حضور کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ اب تک تو 12 سالہ نبوی زندگی میں جو حادثات اور معاملات سامنے کھڑے ہوئے اس سے خطرناک معاملات ابھی بعد میں ہونے والے ہیں. تو حضور کو جو شب معراج یعنی معراج کی رات جو شرح صدر کرایا گیا ہے، اب حضور کو ہمیشہ کے لیے استقامت کی نظیر دینی ہے اور ہمیشہ کے لیے مطمئن کرنا ہے، حوصلے کو فراخ کرنا ہے. ٹھیک ہے، شرح صدر اس اعتبار سے. اب سنیے اس میں اور کیا حکمتیں ہیں جو علماء نے ذکر کی ہے توجہ کے ساتھ، اور اس میں دیکھیے کہ مقام مصطفیٰ کی وہ جلوگری ہے کہ اس کے بعد حضور کی طرف اگر کوئی اشارہ کرے تو وہ ایسے ہے جیسے بلا تشبیہ کرتا ہوں جیسے سورج کو تھوکے، سورج کو کوئی تھوکے گا تو اسی کے منہ پر گرے گا. سورج کو تھوکنے میں اتنی بندے کے لیے اذیت اور ذلت نہیں جتنا حضور کے علم پاک کی طرف اشارہ کرنے پر ہے. وہ بندہ جانوروں، خنزیروں، ڈنگروں سے بھی گزر جاتا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے، کتاب الروح کے اندر موجود ہے، جب بندہ گستاخی کرتا ہے نا تو اس کی روحانی شکل بگڑ جاتی ہے، اور جو دل والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کی شکل دیکھ لیتے ہیں. دل والے لوگ ہوتے ہیں اس کی شکل دیکھ لیتے ہیں. یہ صوفیہ اس لیے اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں تاکہ کسی کا عیب نہ کھلے. جو مصطفیٰ کے نور کی ایک جھلک پا کر لوگوں کے چہرے سے ان کے مانوی درجے کو سمجھ لیتے ہیں تو سید عالم سے امت کے دل کیسے کشادہ ہوں گے، پوشیدہ کیسے ہو سکتے ہیں. ابن قیم نے خود لکھا ہے کہ جناب ایک شخص گیا بازار کے اندر اور اسے یہ چیز تھی کہ جناب وہ انسانوں سے ملے. کس سے ملے؟ بولیے نا، کس سے ملے؟ وہ انسانوں سے ملنے کے فکر میں جب چلا تو اس کے مرشد نے کہا کہ آؤ. تو وہ ایک بہت بڑے دنیا دار آدمی بیٹھا تھا اور بڑی قیمتی چیزیں بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یوں ہی لے جاؤ. تو وہ جانے لگا تو اس کے مرشد نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا اس کے پاس نہیں جانا، واپس آؤ. اور ایک عام آدمی بیٹھا تھا جو لوگوں کو صرف پانی پلا رہا تھا، کہا اس سے پانی پیو. تو جب پانی پیا تو اس کو بڑا میٹھا لگا. تھوڑے دور جانے کے بعد اپنے شیخ سے پوچھنے لگا یہ پانی اتنا میٹھا کیوں تھا؟ کیسے لے کہ یہی انسان تھا. کیا فرمایا؟ یہی انسان تھا، باقی سب جانور تھے. کہ لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا کہ اب دیکھ. جب اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہوا کہ کہیں خنزیر بیٹھا ہوا ہے دکان پر، کہیں بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، کہیں کتا بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی اور جانور بیٹھا ہوا ہے. اگر انسانی شکل میں کوئی نظر آ رہا ہے تو صرف وہ پانی پلانے والا نظر آ رہا ہے. تو فرمایا اب تجھے نظر آ گیا کہ جو چہروں میں انسان ہے مانوی طور پر وہ خنزیر سے بدتر ہو چکے ہیں، یعنی مرتبہ انسانیت کو چھوڑ چکے ہیں. تو جو بدعملیاں کرے معاذ اللہ، جو خدا کی نافرمانیاں کرے معاذ اللہ، اس کے چہرے ظاہری طور پر تو نہیں بگڑتے لیکن مانوی طور پر بگڑ جاتے ہیں. تو وہابی کا چہرہ کیسا بگڑا ہوگا جو رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے؟ تو اس لیے گستاخوں کے چہرے، ایک تو چہرہ ظاہری طور پر بگڑنا ہے، اور یہاں پر ہوا بھی ہے کہ ظاہری طور پر بھی چہرے بگڑے ہیں، معاذ اللہ، اللہ محفوظ فرمائے. اور چہروں کا حسن جو ہوتا ہے نا وہ لالی پاؤڈر سے نہیں آتا، وہ یہاں کا جو چمک ہوتی ہے نا وہ یہاں سے چھلک کے ظاہر ہو جاتی ہے. یہاں چمک جتنی بڑھے گی اتنی چمک چہرے کے اوپر آئے گی کہ یہ نور چہرے پر ٹکرا کر ظاہر ہوتا ہے. چہرہ اس کا آئینہ ہے، چہرہ اس کا بولیے آئینہ ہے یہاں پر. تو لہذا بدعملی میں یہ پھٹکار ہے تو العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، بد اعتقادی کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ اولیاء کاملین کو اگر آپ دیکھیں تو وہ خوابوں کے اندر بھی کیسے نوری چہرے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ روحانی تصرفات، وہ چہرے. اب یہاں پر آئیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو شرح کیا گیا تو شرح صدر سے مراد تو اطمینان ہے، حوصلہ ہے، اس میں فراغی ہے، اس میں ترقی ہے، تمانیت سکون ہے. لیکن یہاں پر حضرت شاہ صاحب نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، میں دھیما دھیما کر کے آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا معراج میں ایک مخصوص نعمت حضور کو ملی ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں عنقریب میں انشاءاللہ شاہ صاحب کا عرس بھی کروں گا. میں ذرا دورے پہ چلا گیا، رہ گیا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا. میں نے بہت سے بھابھیوں کو کہا تو حیران ہو گئے کہ آپ شاہ عبد العزیز کا عرس کریں گے. میں نے کہا
میرے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں, میں نے ان کو مارکیٹ دوڑایا ہے, میں نے کہا جاؤ گھومو پھرو اور شاہ عبد العزیز پر کوئی کتاب لے آؤ, لیکن نہیں ملی. کیا ہوا؟ اور پھر کہتے ہیں ہم شاہ عبد العزیز کے ماننے والے. میں نے کہا اس لیے نہیں لکھی کہ نام شاہ عبد العزیز ہوگا اور کام امام احمد رضا کا چلے گا پھر, لیکن انشاءاللہ میں الحمدللہ ان کا روحانی فرزند ہوں, ان کی کتاب کو الحمدللہ تمانی تو سکون کے ساتھ پڑھتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا مسلک کیا تھا, اور اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں شاہ عبد العزیز صاحب کا مسلک کیا تھا, شاہ ولی اللہ کا مسلک کیا تھا. الحمدللہ ہم نے نام لیا ہے تو ان کے عقیدے کو بھی اپنایا ہے, اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بد مذہب غیر مقلد ہو یا دوسرا ہو, وہ شاہ صاحب کا نام تو اپنا سکتا ہے لیکن ان کے عقیدے کو پڑھے گا تو اس کے ہاتھ کانپیں گے. کیا ہوگا بولیے؟ اس کے ہاتھ کانپیں گے. محمد عابد صدی, کیا نام بولیے؟ یہ حضرت مخدوم تھٹوی علیہ رحمت, مخدوم ہاشمی تھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ محمد عابد سندھی, یہ سند حدیث میں ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. اور محمد عابد سندھی وہ ہے جو دیوبند کی سند میں سب سے اوپر آتے ہیں. مدرسہ دیوبند سے جو سند دی جاتی ہے نا, اس میں محمد عابد سندھی بہت اوپر آتے ہیں. ہمارے دوست ہیں محقق اہل سنت مفتی جان نعیمی صاحب قبلہ, انہوں نے مفتی محمد عابد سندھی صاحب کا ایک لکھا ہوا رسالہ کہیں سے پایا اور اس کو تحقیق کے ساتھ انہوں نے شائع کیا, اور وہ رسالہ تھا عبد النبی نام رکھنے پر. یہ کہتے ہیں نام عبداللہ ہونا چاہیے, عبد النبی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ عبد النبی نام رکھنا جائز ہے اور باعث ثواب ہے. یہ اعلی حضرت سے پہلے گزرے ہیں. محمد عابد سندھی کا پورا رسالہ مخطوطہ میں نے خود دیکھا اس کو مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب نے لکھ کر شائع کیا. بنوری ٹاؤن کے دورہ حدیث کے چند دیوبندی مفتی صاحب کے پاس پہنچے, کہنے لگے کہ آپ ہمیں اصل مخطوطہ بتائیے, یہ نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب نے بولا یار چائے مائے پیو پہلے بتاؤ کیوں نہیں ہو سکتا. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا شاگرد اشرف علی تھانوی اس کو شرک لکھتا ہے, بحشتی زبر میں اسے بولیے شرک لکھتا ہے, تو استاد کو کافر کیسے کہہ سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کاغذ پہ لکھ دو سارا. انہوں نے لکھ دیا اور انہوں نے اپنی لائبریری سے مخطوطہ لا کر دیا کہ یہ پڑھو. انہوں نے یہ پڑھا کہ حضرت محمد عابد سندھی نے کئی قرآن کی آیت اور کئی حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ عبد مصطفیٰ اور عبد النبی نام رکھنا جائز ہے. وہ دیوبندی لڑکے اپنی پگڑیاں اتار کر سر کھجا رہے تھے کہ استاد صحیح ہے کہ شاگرد صحیح ہے, کیا کریں؟ مفتی صاحب نے فرمایا استاد ہی صحیح ہے, گڑبڑ اس نے کی ہے. گڑبڑ اس نے کہا صحیح کیسے پتا چلے گا؟ کہ امام احمد رضا کو پڑھ لینا. تو الحمدللہ اس سے بڑا سچ میں اتنا کھل کے اس ماحول میں آج کے حالات میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس منبر ہے اور حق بتانے کے لیے مجھے یہاں پر بٹھایا گیا ہے, اور آپ حق ہی کی امید پر آئے ہیں. تو یہ آپ کو میں نے بتایا کہ بزرگوں کے عقیدے سے ہم نے غداری نہیں کی ہے. جنہوں نے غداری کی ہے وہ عرس نہیں کرتے, ہم نے وفا کی ہے اس لیے سب کا عرس کرتے ہیں. سمجھے؟ ہماری حقانیت اور کیا چاہتے ہو؟ خواجہ صاحب کا عرس ہمارے پاس ہوتا ہے, ختم خواجگان ہمارے وہاں ہوتا ہے, ختم قادریہ ہمارے پاس ہوتا ہے, یوم صحابہ ہمارے پاس ہوتا ہے, یوم اولیاء ہمارے پاس ہوتا ہے, یوم اولیاء ہمارے پاس ہو, یوم مجددین ہمارے پاس ہوتا ہے. تو سارے ہمارے ہی ہیں تو دوسرے کے پاس راہ کیا؟ یہ اگر صحابہ کے نام پر یوم بھی کریں تو صحابہ کا نام لیتے پھر چلے جاؤ شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ اس طرف چلے جاؤ. ہم نے کہا اس طرف نہ جاؤ, سیدھا سیدھا صحابہ کا مقام بتاؤ. تو صحابہ کا سیدھا سیدھا مقام بتائیں گے تو ساری وہ باتیں سمجھ میں آ جائے گی جو مسجد حبیبی والے کرتے ہیں, جو اہل سنت کرتے ہیں. لہذا یہ بات میں تانے کے لیے نہیں پیش کر رہا, ذلیل کرنے کے لیے نہیں کر رہا, میں ہوش دلانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اب بھی جس میں روح کا پرندہ موجود ہے لوٹ کر آؤ اور تجدید ایمان کرو اور حضور کی محبت کی چادر سے جڑ جاؤ, اس لیے کہ قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا, کام آئے گی تو مصطفیٰ کی ذات اور ان کا سہارا ان کا تعلق آئے گا. اور سنیے شرح صدر کے حوالے سے میرے دوستو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں. فرمایا معراج کی رات اس کو مخصوص کیوں کیا گیا؟ فرمایا شرح صدر میں حضور کو ایک نعمت ایسی ملی ہے کہ ایسی نعمت شرح صدر کے ذریعے سینے کو شک کر کے حضور کو ایسی دی گئی ہے, فرمایا کہ جس کا عشر عشیر بھی انبیاء کو نہیں ملا. سن رہے ہیں؟ عشر عشیر اس کا دسواں حصہ بھی انبیاء کو نہیں ملا جو اللہ نے معراج کی رات حضور کے سینے کو شک کر کے عطا فرمایا ہے. یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کہہ رہے ہیں, یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی بات نہیں ہے, یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ابن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہے.
فرمایا عشر اشیر بھی انبیاء کو نہ ملا. عشر اشیر بھی بولو, عشر اشیر بھی انبیاء کو. اور یہ خود آگے لکھتے ہیں کہ جناب حضور کا سینہ شق کیا گیا, تو سینہ اگر شق کیا گیا تو اس سے اگر روحانی تصرف تھے تو روحانی طور پر شرح صدر ہوتا, ظاہری طور پر کیوں ہوا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکمت رکھی ہے, محبوب کو جو غیب عطا فرمائے گا اس کے ظاہری نظائر بھی رکھے گا. تو اصل معاملہ تو وہ غیب کا تھا شرح صدر, لیکن ظاہری نظریے کے لیے سینے کو پھاڑا گیا اور بتایا گیا کہ اس غیب کو تم کیا سمجھو گے, جس نبی کے سینے کو چیر دیا گیا اسے کچھ نہ ہوا. تمہاری انگلی کو ذرا سے چیرا جائے تو تم چیخ پڑو. تو جس نبی کے سینے کو چیرا گیا اس میں اتنی حکمت ہے, تو اس سے بڑی حکمت اس غیب میں ہے جو بعد میں اتاری جا رہی ہے. تو یہ رب نے مرتبہ شرح صدر مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. سن رہے میری بات آپ؟ بالکل تر و تازہ رہیے. درود پاک اللہم صلی علی محمد. زندگی وفا کرے نہ کرے پھر ہم یہ بات سنیں نہ کہ سنیں, توجہ رکھیے. اور اگر آپ کو آرام کی طبیعت ہو رہی ہے تو آپ یقیناً تشریف لے جانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو آپ کی زندگی کا حصہ مل گیا جو آپ نے چاہا. لیکن اگر آپ پورا شامل ہو جائیں اس کے اندر تو یہ بھی نور اللہ نور ہے, لیکن آپ اگر اس میں کے شامل ہو گئے تو آپ نے برکتیں ضرور پائی ہے. اللہم صلی علی محمد. اب سنیے, فرمائے یہ شرح صدر کے ذریعے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر میں اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کا عشر اشیر انبیاء کو بھی نہیں ملا. کاش اس عبارت کو سمجھنے والا دل ہمارے پاس ہوتا, کاش اس جملے کو سمجھنے والا دماغ ہمارے پاس ہوتا. میں نے پہلے عرض کیا یہ بادشاہوں کی غذا ہے, ہم جیسے بھکاریوں کی طبیعت کی نہیں ہے. لیکن میں نے جو یہ ڈیڑھ دو گھنٹے کی تقریر کر دی ہے تو طبیعت کچھ نہ کچھ ایسی بنے کہ ہم کچھ بادشاہوں کی غذا نہ کھا سکے تو اس کی خوشبو تو سونگ لے, اس کی خوشبو تو سونگ لے. یہ جملہ جو ہے, فرمایا کہ انبیاء کو اس نعمت کا عشر اشیر بھی نہیں ملا. فرماتے ہیں پہلے انبیاء جو تھے ان کے لیے شرح صدر مطالبہ تھا. حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا تھا رب اشرح لی صدری, لیکن فرمایا مصطفیٰ نے مطالبہ نہیں کیا. اور بغیر مطالبے کے اس طرح آپ کے سینے کو کھولا گیا ہے جس کا دسواں حصہ بھی حضرت موسیٰ کو نہیں ملا, دسواں حصہ بھی حضرت موسیٰ کو. آپ دیکھیے کہ لوگ حضور کو مولوی پر قیاس کرتے ہیں, شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں حضرت موسیٰ بھی حضور کے فیض کا دسواں حصہ بھی نہ پا سکے جو حضور کے سینے پر اترا ہے. اب فرماتے ہیں سنیے دوسری بات اس میں یہ ہے, اور یہ علم مصطفیٰ اور مراتب مصطفیٰ کی اصل اور جڑ ہے. یہ جو سینہ شق کیا گیا ہے نا اور جو نعمت دی گئی ہے نا, یہ نعمت حضور کی عظمت کی جڑ ہے. اب بہت حساس اور بہت اہم بات کر رہے ہیں. فرمایا جو حضور کی شان کی جلوہ گریاں جو تم نے دیکھی ہیں نا, درخت کے میٹھے پھل تم نے دیکھے نا, تو وہ کمال اس جڑ کا ہے. اس جسم کی تم نے کمال دیکھا نا, وہ کمال روح کا ہے. تو یہ حضور کی جو عظمتیں ہیں اس کی جڑ جو ہے وہ شرح صدر ہے. کیونکہ شرح صدر کر کے وہ جڑ بٹھائی گئی ہے, جس جڑ کی وجہ سے پسینہ بھی مشکبار ہے اور بولو براز بھی شفا یاب ہے, بولو براز بھی شفا یاب ہے. فرمایا یہ علم مصطفیٰ اور مرتبہ مصطفیٰ کی اصل اور جڑ ہے, تاکہ صدر ظاہر کی شرح سے صدر معنوی کشادہ اور وسیع ہو کے تجلیات الہی کی روشنیوں سے پر ہو جائے. صدر ظاہری, صدر کہتے ہیں سینے کو, ظاہری سینہ اور ایک ہے باطنی سینہ. فرمایا ظاہری سینے کو کھول کر اصل میں باطنی سینے کو کھولنا تھا, اور باطنی سینے کو کھولنا اس لیے تھا کہ تجلیات الہی کی ایک کرن جس کو موسیٰ شرح صدر کے بعد بھی نہ پا سکے, مصطفیٰ تو اپنی اصل حقیقت پر اس کو دیکھیں گے. تو فرمایا ظاہری شرح صدر سے, توجہ ہے, یہ ظاہری شرح صدر سے اصل میں باطنی سینہ کھولنا تھا جس سے تجلیات الہی کی روشنی سے اس کو پور ہونا تھا. فرمایا راز نمبر تین, فرمایا کہ سینہ اللہ تعالی کے رازوں کا گنجینہ ہو جائے اور سمندر ہو جائے. جس کی ایک جھلک امت پر ڈالی تو غوث آدم جیسے کہہ اٹھے, غوث آدم جیسے کہہ اٹھے کہ کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کے دانے پر دیکھتا ہوں. فاروق اعظم جیسے خواب میں لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا تو فرمایا کہ سیرہ مصطفیٰ اللہ کے رازوں کا گنجینہ بن جائے. اب یہ پوری ایک تفصیل ہے, اس کی مثالیں بھی ہیں, لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو میں نے خلیل نہیں بنایا, کیونکہ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے سینے میں راز ڈالا جائے, اور میرے راز کو ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس لیے میں نے ابو بکر کو دینی بھائی تو بنایا, خلیل نہیں بنایا. صحابہ نے پوچھا پھر آپ کا خلیل کون ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق اتنے قریب ہونے کے باوجود خلیل نہ بنے. کیوں نہ بنے؟ اس لیے کہ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے سینے میں راز اتارے جائیں, اور حضور کے سینے میں راز اپنے نہیں ہیں, رب کے ہیں. فرمایا ابو بکر اس راز کی ایک جہت کو برداشت نہیں کر سکتا جب موسیٰ نہ برداشت کر سکے. موسیٰ نہ برداشت کر سکے تو ابو بکر کیا برداشت کرے گا رضی اللہ تعالیٰ؟ تو پوچھا گیا حضور آپ کے خلیل کون ہے؟ فرمایا صاحبکم خلیل الرحمن, تمہارے صاحب کا اگر کوئی خلیل ہے تو رب کی ذات ہے. مقام مصطفیٰ دیکھیں کہ خدا کے راز اگر کہیں اتر سکتے ہیں تو سینہ مصطفیٰ میں, اور خدا کے رسول حضور اگر اپنے راز کسی کو بتا سکتے ہیں تو خدا کی ذات ہے. بندہ تو قریب پھڑک بھی نہیں سکتا. تو حضور سے مماثلت کا دعویٰ, اللہ اکبر. یہ شاہ عبد العزیز صاحب کو دیکھیں کہ حضور کو کیسے سمجھتے ہیں, اور آج کل کا یہ دو ٹانگ کا شیطان حضور کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے. توبہ استغفر اللہ. اور نام ان شاہ عبد العزیز صاحب کا لیتا ہے. میں کہتا ہوں قیامت کا دن ہو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا, اور قیامت کے دن ہم شاہ عبد العزیز صاحب کو بتائیں گے کہ دیکھو وہ گنجا جا رہا ہے وہ آپ کا نام لیتا تھا, دیکھو وہ جا رہا ہے آپ کا نام لیتا تھا. میں کہتا ہوں شاہ عبد العزیز صاحب تو پہلے ہی کہیں گے کہ مولا کسی کو عذاب کم اس کو زیادہ دینا, اس لیے کہ اس نے ہمارے دین کو بدلا ہے, ہماری عظمتوں کو بدلا ہے, اور ہمیں دیکھ کر ضرور کہیں گے مولا ان کے گناہوں کو معاف کرنا, انہوں نے مجھ سے پیار صرف تیرے لیے کیا تھا, اور تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ جو پیار تیرے لیے ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور تجھے اسے جنت عطا فرماتا ہے. فرمایا سینہ مصطفیٰ اللہ کے رازوں کا گنجینہ ہے. اللہ کے رازوں کا بولیے. اس پر انشاءاللہ بعد میں سینہ مصطفیٰ پر ایک مکمل تقریر کروں گا, لیکن سر دست اس کو سن لیجیے آپ. اور امت کو اسلام کی طرف بلانے اور احکام الہی پہنچانے, اور امت کے دین و دنیا کا غم اور آخرت کا غم کہ تحمل اور بردباری حاصل ہو جائے, اس لیے شرح صدر کیا گیا تھا. کیونکہ حضور اپنی امت کے لیے حریصن علیکم ہے نا, امت کے لیے بڑا غم ہے حضور کا. حضور غم کھا کر کافروں کے پاس بھی جاتے, آ جاؤ, اور وہ غلط جب جواب دیتے تو حضور کا دل دکھ جاتا ہے. تو شرح صدر اس لیے کیا گیا تاکہ غم کو سہنے کی عادت ہو جائے. بولیے نا سبحان اللہ. غم کو سہنے کی عادت ہو جائے, آخرت کا غم جو امت کے لیے ہے اس میں تحمل اور بردباری آ جائے. صوفیہ کہتے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب سے, یہ تو نے اپنے گھر کی بات کر دی, ہم بتائیں ہماری غذا کیا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں صوفیوں کا بھی نظریہ دیکھو, یہ تو علماء نے جن کی روحانیت میں اتنی ترقی نہیں ہے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. جن کی روحانیت میں ترقی ہے جو اپنے سینے کو دیکھتے ہیں, جس طرح حضرت جنید بغدادی, ان کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور یہ دل اور دل میں کیا فرق ہے, انسان کے دل میں جانور کے دل میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جانور کے دل کو چھوڑ, انسانوں کے دلوں میں بھی بڑا فرق ہے. آج دیکھیں نام جنید بغدادی کا آگے آج ان کا عرس بھی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پوچھا حضرت شاہ عبد العزیز سے, حضرت جنید بغدادی سے, کہ حضور یہ دل کیا ہوتا ہے, قلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تیرا یا میرا.
بولیے سبحان اللہ.
فرما تیرا یا میرا, حضور دونوں کا بتا دیں. فرمایا تیرا دل گوشت کا لوتھڑا ہے, میرا دل ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں ساری دنیا ایک قطرے کی طرح ہے.
بولیے جس میں ساری دنیا, بولیے ساری دنیا, جس کا اپنا دل اتنا بڑا ہو وہ اگر سرکار کے دل کی طرف توجہ کرے تو وہ سرکار کے دل کو کیسے بیان کرے گا؟
تو اب شاہ عبد العزیز صاحب صوفیہ کا نظریہ پیش کرتے ہیں. اب سنیے, فرماتے ہیں صوفیہ نے فرمایا قلب کے دو راستے ہیں, دل کے بولو, ایک تو یہ سینہ ہے جس کو صدر کہتے ہیں, اس کو نفس کا راستہ کہتے ہیں, ایک راستہ روح سے دل کی طرف آتا ہے. دل کے کتنے راستے ہیں؟ ایک روح سے ہے اور ایک نفس سے, ایک روح سے اور ایک نفس سے. نفس کا جو راستہ ہے وہ سینہ ہے, اور یہ روح کے مقابلے میں تنگ ہے. توجہ چاہتا ہوں, بڑے بنیادی بات لا رہا ہوں. دل کے دو راستے ہیں, دل کے، اور اصل میں دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا، بولیے اللہ کا، دل ہی تمانیت کی جگہ ہے، دل ہی معرفت الہیہ کی جگہ ہے، اور دل کو راستے دو جگہ سے آتے ہیں، رب کا فیض دو جگہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سینے کی جانب سے اور ایک روح کی جانب سے، روح کا راستہ سینے کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، اور سینے کا راستہ روح کے مقابلے میں تنگ ہے، فرمایا رب نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور اسے اتنا کشادہ کر دیا، فرمایا جس کے سینے کو اتنا کشادہ کیا اس کی روح کتنی کشادہ ہوگی، جس کے سینے کو اتنا کشادہ کر دیا، جبکہ سینہ روح کے مقابلے میں تنگ ہے، روح کے مقابلے میں بولیے تنگ ہے، اور روح سینے کے مقابلے میں فراخ ہے، فرمایا رب نے آپ کی روح کو شرح نہ کیا بلکہ آپ کا شرح صدر کیا، صدر کو شرح کیا، تو جو تنگ راستہ تھا اس کو کشادہ کیا، تو نتیجہ نکلا کہ پھر روح کا راستہ بھی کشادہ ہو گیا، فرمایا یہ منزل ہے جس کا عشر اشیر بھی انبیاء کو نہ ملا، فرمایا اس لیے آپ تو پڑھ کے گزر جاتے نا حضور کا شرح صدر ہو گیا، ذرا رک کے دیکھیں اس میں حکمتیں کیا کیا ہیں، اس میں حکمتیں، بولیے اس میں حکمتیں، فرمایا دل کیا ہے، فرمایا دل تو بادشاہ ہے اور سینہ اس کا قلعہ ہے، سینہ اس کا، توجہ رکھی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے تیرے دل کو کشادہ کیا، فرمایا تیرے سینے کو کشادہ کیا، اللہ نے قلعے کو کشادہ کیا ہے، بولیے نا، کیونکہ یہ بادشاہ کو غذا جیسی ملے گی ایسی ہی ہوگا، یہ بادشاہ دل یقین کی کھیتی ہے، اس میں دو جگہ سے پانی آتا ہے، سینے سے اور روح سے، اگر سینے سے غلط پانی گرا تو یہ شک میں جائے گا، صحیح پانی گرا تو اطمینان میں آئے گا، جتنا زیادہ گرا اتنا یقین ہوگا، فرمایا محبوب تیری روح کا راستہ جو دل کی طرف جا رہا ہے وہ تو کشادہ ہے، تجھے یقین کی اوپر منزل پر لے جانا ہے، اس لیے روح کی بات نہیں کرتے سینے کی بات کرتے ہیں، سینے کو کشادہ کر کے یقین کے پانی کی ایسی بارش کر دیں گے کہ انبیاء بھی حیران ہوں گے کہ روح کے ذریعے بارش کیسی ہوتی ہوگی، لوگ حضور کے سر کو تو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن انبیاء سوچتے ہوں گے کہ وہ روح کا سجدہ کیسے ہوگا، لوگ حضور کو جسمانی رفتاری کے اعتبار سے دیکھتے ہوں گے لیکن موسیٰ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ان کی روح کی رفتار کیسی ہے، جس کا شرح صدر رب نے کیا اور قلب کے قلعے کو کشادہ کیا، جو تنگ راستہ تھا اس کو کشادہ کیا، تو جو کشادہ راستہ تھا وہ دگنا کشادہ ہو گیا، تو جب دگنا کشادہ ہو گیا تو اس میں اطمینان، یقین، ایمان، علم، معرفت سب سے زیادہ ہو گئی، اس لیے حضور نے فرمایا انا اعلم باللہ، میں اللہ کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، یہ دعویٰ حضور نے کیا اس لیے ہے کہ جو راستہ یقین کا ہے وہ کشادہ ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی دیکھیے سفر معراج میں سب کچھ یہی ہو رہا ہے، اس کے لیے پہلے ضمیر بنائی جا رہی ہے، فرما محبوب تجھے اگر کوئی کہے حضور کی روح تو کشادہ تھی، سینے کو کشادہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم نے کہا یہ روحانی معراج نہیں، جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھی، اس لیے صرف روح ہی لذت حاصل نہ کرے، روح کے ساتھ جسم بھی لذت حاصل کرے، تو فرمایا کہ ہم حبیب کے چہرے سینے مبارکہ کا شرح کر دیا گیا، تو شرح کر کے آپ کے اطمینان اور صلاحیت کو بڑھایا گیا، ایک بات، نمبر دو اس میں یہ ہے کہ قلب ہی اطمینان کی جگہ ہے، اس میں اطمینان بڑھ جائے، ترقی بڑھ جائے، معاملات بڑھ جائے، اور ایک قاعدہ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے آخر میں، بس گفتگو ختم ہو رہی ہے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے آخر میں بڑے پیارے اور خوبصورت انداز کے اندر یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ ابھی آپ کو تقریر مشکل لگ رہی ہے لیکن ابھی جب اس کی مثالیں آئیں گی نا تو ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، توجہ ذرا میری طرف رکھیے، یہ رات کو سوئیں گے تو آپ کو اپنے آپ سے خوشبو آئے گی، اس باتوں کو یاد رکھنا، ہاں یہ بات تو میں نے تقریباً کافی دن پہلے سے پڑھ رکھی ہے، اس سفر کے اندر میں لے کر گیا اور میں نے 15 سے زیادہ دفعہ اسی بات کو پڑھتا رہا، کیونکہ کچھ اور پڑھتا تھا تو لذت نہیں آتی تھی، اس کو پڑھتا تو لذت آتی تھی، تو یہ آپ ذرا پڑھ، ذرا سنیے اس کو، ان عبارت کو میں ذرا سہل کر کے، ہلکا کر کے پیش کر رہا ہوں، تو یہ قلب کے دو راستے صوفیہ نے ذکر کیے ہیں، اب آئیے صوفیہ بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں،
کہ حضور کا جو شرح صدر ہوا اس کو تو انسان جان ہی نہیں سکتا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سینے کا راستہ روح کے مقابلے میں تنگ ہوتا ہے, تو جس کا سینہ کشادہ کر دیا گیا تو روح کتنی کشادہ ہوگی. اور پھر یہ کہ انبیاء کو اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ملا, تو میرے جیسا اور آپ جیسا آدمی اس کو سمجھے گا کیسے, سمجھے گا کیسے, کیوں کیوں نہیں سمجھ سکتا. تو شاہ صاحب اس کی دلیل دیتے ہیں, فرمایا اس لیے کہ ہر مرتبے کی کشادگی, اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ, مزید آسان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, ہر مرتبے کی فراخی اور کشادگی, کیونکہ معنی بدلوں گا تو لذت ختم ہو جائے گی, کیونکہ جو اس لفظ کے اندر تاثیر ہے وہ دوسرے لفظ میں نہیں. فرمایا ہر مرتبہ, مرتبہ جانتے ہیں درجہ, فراخی بمعنی کشادہ. اب ذرا سنیے, ہر مرتبے کی فراخی اس ذات کی استعداد, لیاقت, قابلیت, صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے. جیسی ذات ہوگی ویسی اس کی صلاحیت ہوگی, اور جیسی صلاحیت ہوگی ویسی اس کے لیے کشادگی ہوگی. آئے ہائے ہائے, بولے سبحان اللہ. او کچھ سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھیں یہ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں, یہ تھانوی کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی, عاشقوں کی باتیں. اب ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں. فرمایا ہر شے کی فراخی, میرے سخت الفاظ میری طرف چھوڑیے گا, لیکن جو عشق و محبت و حقیقت بتا رہا ہوں اس کو ذریعے چن لیجئے گا, کیونکہ آپ نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ نے سخت کہا, میں نے کہا میری طبیعت تھی اور میرا اپنا ایک تقاضا تھا, آپ نہ لیں, لیکن جو بات عشق و محبت کی علم کی مل گئی تو آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو ضرور چن لیجئے گا. چار دن کے بعد آپ کہیں گے کہ واقعی میں اس کو ایسے ہی بیان کرنا چاہیے جیسا آپ نے بیان کیا. ٹھیک ہے, ابھی آئیے ذرا آپ کہ مرتبے کی فراخی ذات کی بلندی, لیاقت, صلاحیت, قابلیت کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کے مرتبے کو اگر کشادہ کیا جائے پہلے اس ذات کی صلاحیت تو دیکھیں آپ, اس ذات کی, ایک بہت بڑا شیٹھ ہو جو کھرب پتی ہو تو اس کے بیٹے کو آپ چوننی نکال کر دیں کہ بیٹا میں تمہارے گھر آیا تھا یہ چوننی لے لو, تو جیسے اس کی قابلیت, ایک آسان مثال, جیسے اس کی قابلیت صلاحیت تھی اس اعتبار کے مرتبے کی فراخی تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے عام سی مثال پیش کی ہے جو یہاں پر بھلے موضوع نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شرح صدر جو کیا گیا اس کی معنوی تعبیر کیا ہے. فرما ہر مرتبے کی فراخی اس ذات کی استعداد, لیاقت اور قابلیت کے مطابق ہوتی ہے, یعنی پہلے ذات کا علم ہونا چاہیے, اور اس کے سینے کی طاقت کا علم ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد اس کی طاقت میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کا علم ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ اور حضور کے سینے کو شک کیا گیا. اب آگے کیا فرماتے سنیے, اور ہر مرتبے کی فراخی اور بلندی جب تک اس کے ذات کے کمال تک نہ پہنچے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہا گیا لا یعرف الولی الا ولی, کہ ولی کو ولی جانتا ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں, اور نبی کو نبی جانتا ہے, اس لیے کہ ولی کو ولی جانتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ ولی کا معنی صرف گاڑی رکھ کے پھرنا نہیں ہے اور صرف نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں رہنا ہے. ولایت تو خاص نور ہے جو اس کیفیت کے بعد ملتا ہے. کسی کو نماز کے ذریعے وہ نور مل جاتا ہے, کسی کو نہیں ملتا. ولایت ظاہری تو سب کو مل جاتی ہے, ولایت عامہ تو سب کو مل جاتی ہے, ہر مومن کلمہ پڑھ کر اللہ کا ولی ہو جاتا ہے, لیکن ولایت خاصہ یہ اللہ کا خاص عرفان ہوتا ہے جو سارے نماز پڑھیں تو ضروری نہیں سب کو ملے, رب جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے. تو فرمایا اسی حوالے سمجھ لیں کہ ہر مرتبے کی فراخی اور بلندی جب تک اس ذات کے کمال تک نہ پہنچے, کیونکہ آپ اگر اس کے لیے کوئی لفظ منسوب کر رہے ہیں, ولی ولی کی تعریف کرے گا تو اور بات ہوگی, ہم ولی کو سمجھیں گے تو بات اور ہوگی. اولیاء نے غوث اعظم کے سامنے گردن جھکائی. آج لوگ غوث اعظم کے بارے میں بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے پیر کی گردن پر نہیں. میں نے کہا تو بھی شیطان, اگر اس نے انکار کیا تو وہ بھی شیطان. کیوں؟ اس لیے کہ تم سمجھ نہیں پائے. یہ تو سراسر روحانیت اور سراسر ولایت کی ایک بات تھی,
جب تم غوث اعظم کو نہ سمجھے تو گردن پر قدم رکھنے کے مرتبے کو کیا سمجھو گے؟ کیونکہ مرتبے ہر مرتبے کی فراخی اور بلندی ہر مرتبے کی فراخی اور بلندی جب تک اس ذات کے کمال تک نہ پہنچے جو مرتبہ آپ دے رہے ہیں جب تک اس ذات کے کمال تک نہ پہنچے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی. جس طرح کے نبی کو نبی جانتا ہے فرمایا اب یوں سمجھ لو کہ شرع صدر مصطفی کی وسعت وہ کیفیت عقل بشری سے بڑا ہے. کیونکہ حضور کو ہم نہیں جانتے یعنی آپ کی روحانیت کو نہیں جانتے تو آپ کو شرع صدر کے ذریعے جو مرتبہ دیا جا رہا ہے اس کو ہم کیا جانیں؟ سمجھ رہے؟ یعنی حضور کے اصل مقام کو جب ہم نہیں جانتے. کیسے؟ حضور کے مقام کی تین جہتیں بشریت، نورانیت اور حقیقت. بشریت تو مسجد اقصیٰ تک چلی اور بشریت اور نورانیت سدرۃ المنتہیٰ تک چلی اور بشریت اور نورانیت پھر حقیقت کے پروں پر اوپر تک چلی گئی تھی. تو جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ خاص دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ایمانی مرتبہ ہے یہ تو ہے لیکن جو حضور کی فضیلت کے جامع جو آپ کا اقبال جو آپ کا مرتبہ ہے جب حضور کی ذات کو کوئی نہ سمجھ سکا تو حضور کو دیے گئے مرتبے کو کیا سمجھا جائے گا؟ فرماتے ہیں شرع صدر توجہ سنیے گا اس کی مثال آگے آ رہی مرتبہ سارا آسان ہو جائے گا. شرع صدر مصطفی کی وسعت اور کیفیت عقل بشری سے بڑا ہے کیونکہ آپ کا کمال مرتبہ نبوت کا خاتمہ ہے. کیونکہ انسانوں میں تو سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کا ہے اور حضور ان تمام کے جامع ہیں. تو بندہ نبی کو نہیں سمجھ سکتا تو حضور کو کیا سمجھے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں بڑھاتے لے جا رہے ہیں یہ محبت کا شہد ہے جو گراتے جا رہے ہیں. فرمایا کہ حضور کی سینے کی وسعت جو ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے سینے کی وسعت ولایت کے اعتبار سے ایسی ہے تو نبی کی اس سے زیادہ ہے رسول کی اس سے زیادہ ہے. تو حضور وہ ہے کہ ساری نبیوں کی رسالت آپ ہی کے اندر ہے آپ ہی اول آپ ہی آخر ہیں تو آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو فرمایا شرع صدر مصطفی کی وسعت و کیفیت عقل بشری سے بڑا ہے کیونکہ آپ کا کمال مرتبہ نبوت کا خاتمہ ہے جو کہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں تو مرتبہ کی پہچان بھی کسی کو حاصل نہیں. آگے پھر شاہ صاحب وہ شعر لکھتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر. شاہ صاحب لکھتے ہیں شعر فرمایا من وجهک المنیر. اس شعر کو مکمل کرنے کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کون جان سکتا ہے فرمایا حق کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. فرمایا یہ شعر جو ہے نا بعد از خدا یہ ایمے نہ پڑھو یہ ان تمام تر تعلیم کا نچوڑ ہے. یہ حضور کے مرتبے کو کون جانے جو حضور کی عظمت کو نہ جو حضور کی ذات کو نہ جانتا ہو. تو فرما بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ خدا کے بعد کون خدا جس نے آسمان بنایا ہے. یہ نہیں کہ خدا کے بعد آپ بزرگ ہیں اس میں اہمیت جب واضح ہوگی جب لفظ خدا کو آپ سمجھیں گے. فرمایا انسان تو سمجھ ہی نہیں سکتا حضور کو کسی انسان کی مثال دے کر سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. حضور کے سینے کو ایسا نہیں کہا جا سکتا جیسا حضرت موسیٰ کا سینہ ہے یہ عام تو اپنی جگہ پر ہے. حضور کے سینے کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا جیسے حضرت ابراہیم کا سینہ ہے. اللہ اکبر بولے سبحان اللہ. حضور کے سینے پر یہ مثال بھی نہیں آ سکتی کہ جیسے حضرت عیسیٰ کا سینہ ہے. اس لیے کہ حضور کے سینے کی وسعت تو اتنی ہے جس کا حاصل عشر شیر بھی نہیں ملا. فرمایا ہاں اس مرتبے کو حضور کے لیے مانے تو سمجھے تو جب نہ جب حضور کی ذات کا علم ہو. فرمایا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس رب کو ہم جانتے ہیں بڑے آسمانوں سے اس رب کو جانتے ہیں بڑے پہاڑوں سے اس رب کو ہم شان کو پھولوں میں دیکھتے ہیں. کیا خوبصورت کلر ہے اس میں واہ واہ کیا رب تیری ما خلقت ھذا باطلا. سمندروں کو دیکھ کر چشموں کو دیکھ کر آسمان پہاڑوں کی چوٹیاں جو فلک بوس ہیں جس پر بندہ ایک گلاس پانی نہیں لے جا سکتا اور وہ برف سے ڈھکی ہوئی ہے اس میں چشمے جاری ہیں ایک ہی کھیت ہے کہیں سے موگرا اگتا ہے تو کہیں سے گلاب ایک ہی جانور ہے ایک رگ سے ہی گوبر جاتا ہے اسی سے خون جاتا ہے اسی سے دودھ لیکن جب رب اس سے دودھ جاری کرتا ہے تو اس میں خون کی رنگت نہیں ہوتی گوبر کی بدبو نہیں ہوتی. فرمایا وہ رب کو جانتے ہو اور میں تو کبھی سمندر کے کنارے جا کر کھڑا ہوتا ہوں ایسی جگہ جہاں مجھے ساحل نظر نہ آئے اور جب دل میرا ڈرنے لگتا ہے نا سمندر سے
تو میں کہتا ہوں مصطفیٰ تیری عظمت کو سلام، تو اسی رب کا محبوب ہے جس نے اس سمندر کو بنایا. آئے ہائے، راتوں کو ستاروں کو دیکھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں، اے مصطفیٰ تیری کیا شان ہے، تو اسی رب کا محبوب ہے جس نے یہ خوبصورت ستارے بنائے ہیں. تو فرمایا رب پر یقین رکھو گے، رب کی طرف چلو گے، تو پھر سمجھو گے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ذات ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے. مصطفیٰ کی 10 منٹ مجھے مزید دے دیجئے اس کی مثالوں کو سمجھانے کے لیے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم کچھ بھی نہ سمجھ سکے، لیکن یہ اگر کوئی یہ کہنا کچھ سمجھ میں نہ آیا، تو فرمایا یوں سمجھو کہ تفصیل تو سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن مقام مصطفیٰ کا اجمال دلوں میں ڈالا جاتا ہے. توجہ سنیے، تفصیل ایک تو تفصیل ہوتی ہے، کہ اس کا اجمال ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے. فرمایا جیسی تفصیل ہے وہ تو رب جانتا ہے، لیکن اجمال اولیاء کے دلوں میں اتارا گیا. توجہ سنیے، دلوں میں اتارا گیا. شاہ صاحب فرماتے ہاں اس کا اجمال یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا سینہ ایک بہت بڑا صحرا ہے. اب سنیے شاہ صاحب اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، کہ آپ کا سینہ ایک بہت بڑا صحرا ہے اور اس میں 10 مختلف کمرے ہیں. بولیے سبحان اللہ. تم سینے میں دل رکھتے ہو، یہ ٹانگیں سیدھی کرو، ٹانگیں نیچے سیدھی کرو، اور ذرا جو دیوار پر ٹیک لگا کر بغیر سن سکتا ہے وہ دیوار سے ٹیک ہٹا کر ذرا سنیں اس بات کو، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، فرمایا کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے صوفیہ سے کر دی اور دیگر حوالے سے کر دی، فرمایا کہ جیسے حضور کی عظمتیں ہیں اس کی تفصیل تو کوئی نہیں جانتا، اجمال دلوں میں ڈالا جاتا ہے، اجمال دلوں میں جھلک ڈالی جاتی ہے کہ بندہ تڑپ اٹھے کہ جس کی جھلک ایسی ہے تو اس کا دیدار کیسے ہوگا، جس کا قطرہ ایسا ہے وہ خود کیسا ہوگا، جس کا اشارہ ایسا ہے تو اس کو اپنی طرف توجہ دینا کیسا ہوگا، جو اشاروں سے گرا دے تو وہ خود اگر چہرہ دکھا دے تو کیا بات ہوگی، جس کے نام پر گردنیں کٹنا شروع ہو جائیں تو وہ چہرہ سامنے کر دے تو کیا شان ہوگی. فرمایا تفصیل تو نہیں جانتے، لیکن اجمال یوں کہا جا سکتا ہے. سینہ مصطفیٰ کو اب مثالوں سے لا رہے ہیں، توجہ سنیے، اور وہابیوں کو ذہن میں رکھیے جو حضور کے علم کا انکار کرتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز صاحب کو دیکھیے کیا فرماتے ہیں. فرمایا اجمال سمجھا جا سکتا ہے، فرمایا پہلے یوں سمجھو کہ حضور کا سینہ کیسے، کیونکہ دیکھیے کبھی تعریف سمجھ میں نہیں آتی تو مثال سے سمجھ میں آ جاتی ہے، حالانکہ تعریف بھی اتنی مشکل نہیں تھی، یہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اگر کسی دوست کے لیے سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے 2.5 گھنٹہ تقریری اسی کو سمجھانے کے لیے کی تھی. تو اب میں شاہ صاحب کا وہ مثالی نسخہ، یعنی دودھ ہم نے لے لیا تھا، محنت کر کے لسی پھینٹ دی اس سے ہم نے، اب مکھن کھانے کا وقت ہے. ہاں کیا ہے یہ مکھن؟ تو آپ کو بلیو بینڈ ایسے ہی مل جاتا ہے، ہمارے علاقوں میں تو بڑی محنت کیجیے، ہمارے پشتوں میں اس کو منداڑو کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کاری صاحب؟ وہ مٹکے کو کیا کہتے ہیں؟ منداڑو کہتے ہیں. اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس پر بڑی لسی سے محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے کھرکا، ہمارے پشتوں میں اس کو منداڑو کہتے ہیں، اس کو باقاعدہ 1, 2, 4, 5 گھنٹے اس کو پھیلا جاتا ہے، اور پھیر کر پھر جو ہے دودھ کی جو اصل صلاحیت ہے وہ مکھن میں آتی ہے. دودھ کیا ہے وہ پھر مکھن میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن دودھ کے ساتھ ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ 2.5 گھنٹے ہم نے محنت کر لی ہے. بولیے سبحان اللہ، یہ ضائع نہیں جائے گی، یہ مکھن آ گیا ہے، اس سے آپ کے دل بھی نرم ہوں گے اور آپ کے اولادوں کے دل بھی نرم ہوں گے. اور مکھن سے مقوی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ مکھن ہی گھی دیتا ہے، مکھن ہی گھی دیتا ہے. اس مکھن کو کھائیے، پھر شیطان کے مقابلے میں ایسے تگڑے ہو جائیں گے کہ صرف دیکھیں گے تو 24 گلی چھوڑ کر بھاگے گا، یا آپ کی اولادوں کو یہ شرم ملے گا. اب آئیے مکھن تیار ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ تفصیل حضور کے مرتبے کی تو کوئی نہیں جانتا، لیکن شرح صدر، میں سارے معراج کا واقعہ نہیں بتا رہا، صرف شرح صدر پہ گفتگو کر رہا ہوں. اگر سارے واقعے بتاؤں تو میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ 1 سال تک ہم روزانہ بول سکتے ہیں، کیونکہ یہی تقریر میں نے 50 دن کی ایک دن میں سمیٹی ہے. یہ 2.5 مہینے کی تقریر ہے جو میں نے ایک دن کے اندر آپ کو سمیٹ کر، زبردستی آپ نہیں سن رہے پھر پکڑ کے لا رہا ہوں میں، تو سنو اس کو، سنو اس کو. اس لیے کو پھر زندگی وفا نہ کرے تو قبر میں ہائے ہائے کرتے رہیں گے، قبر میں یہ تقریر میں دیوار کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، اپنے گھر میں اکیلے دیوار کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں. میں نے کہا مر جاؤں تو کسی کو تو سنا دوں، تو میں نے دیوار کو سامنے کیا، میں نے کہا تو گواہ ہو جا، مقام مصطفیٰ میں ذکر کر رہا ہوں، اور میں سناتا گیا اور روتا گیا، دیوار کو بھی مزہ آیا، مجھے بھی مزہ آیا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا اجمال یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقدق صحرا ہے اور اس میں 10 مجلسیں ہیں. صحرا ہے، اس میں 10 کمرے ہیں. 10 کیا ہے؟ پہلے کمرے میں ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. یہ 10 کمرے حضور کے سینے میں ہیں. سنیے آپ، ساری سیرت اب آپ سمجھ جائیں گے، حضور کو کیوں بھیجا گیا وہ بھی سمجھ جائیں گے، حضور نے کیا 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 وہ بھی سمجھ جائیں گے، حضور کی زندگی کے کیا شعبے وہ بھی جان جائیں گے. فرمایا حضور کا سینہ، لیکن مختصراً، حضور کا سینہ 10 مجلسوں کا ایک جامع ہے، حضور کا سینہ ایک صحرا ہے جس میں 10 کمرے ہیں. ایک کمرے میں بادشاہ ہے، دوسرے میں حکیم ہے، تیسرے میں قاضی ہے. بولو سبحان اللہ. بڑے بے ذائقہ ہو یار، تم یہ باتیں کرو پھر دیکھو میں وجد کر کے تمہیں دکھاؤں اس بات پر وجد کیسا ہوتا ہے کہ کیا بڑی بات کر گئے ہیں. اللہ اکبر، یہ سودا میں نااہلوں کے سامنے تو نہیں رکھ رہا. فرمایا حضور کا سینہ مبارک ایک صحرا ہے لقدق، اس میں 10 کمرے ہیں. ابھی آگے ذکر کرتا ہوں، ایک بادشاہ ہے وہ کیسا بھی بتاتا ہوں، دوسرے کمرے میں حکیم ہے، تیسرے میں قاضی ہے، چوتھے میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا مفتی ہے، پانچویں میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا آفیسر محتسب ہے، اور چھٹے میں سب سے بڑا خوش الحان قاری ہے، ساتویں میں ایک بہت بڑا عابد ہے، آٹھویں کمرے میں ایک بہت بڑا عارف ہے، نوے کمرے میں ایک بہت خوبصورت مقرر ہے، دسویں کمرے میں ایک رسول ہے، گیارہویں کمرے میں ایک مرشد کامل ہے، بارہویں کمرے میں محبوب ہے. اسی کا مجموعہ مصطفیٰ کی ذات ہے. سمجھے آپ؟ کوئی کہتا حضور یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، دیکھو شاہ صاحب نے کیا لکھا، صرف ایک شرع صدر میں یہ مل گیا. 12 مجلسوں کا جامع، اس کے علاوہ کوئی مجلس ہو سکتی ہے؟ اب ذرا جلدی سے سن لو، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے پہلی مجلس جو ہے اس کو خیال کرو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا بادشاہ فرمایا اس میں بیٹھا ہوا ہے کہ سب روئے زمین کے بادشاہ اس کے حضور حاضری دیتے ہیں اور سلطنت کے دستور پوچھتے ہیں کہ بادشاہی کیسی چلائی جاتی ہے، ملگیری کے آئین پوچھتے ہیں، اور توقیعات کسرا، یعنی کسرا جو ایک بادشاہ تھا اس کے جو اپنی قوموں سے توقعات تھے، توزک تیموری اور کلمات طیبہ عالمگیری اور واقعات بابری اور آئین اکبری، ان سب کتابوں کے مضمون کو جانچتے ہیں کہ یہ آئین اور قاعدے جو ان کتابوں میں ہیں ٹھیک ہے یا نہیں، اور ملکوں کے انتظام کی تدبیریں اور صلح اور لڑائی کی گھاتیں ہر ہر اقلیموں اور دشمنوں اور ہر ہر شہروں کی اس بادشاہ عالی جا سے پوچھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. ایسا بادشاہ جو سارے دنیا کے بادشاہوں کو یہ ساری بادشاہی سکھاتا ہے، وہ حضور کے سینے کا ایک فرد ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے دوسرے گھر میں چلیں. فرمایا دوسرا گھر ایک بہت بڑے حکیم کا ہے. یہ گھر ہے کہاں؟ حضور کے سینے میں. اس کو سمجھ رہے ہو؟ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں حضور کا سینہ کیا ہے. فرمایا حضور کا سینہ 12 مجلسوں کا جامع ہے. 12 پہلی مجلس میں ایک بادشاہ ہے جس کے حضور بڑے بڑے بادشاہ دستور ملک گیری سمجھتے ہیں، اور بڑے بڑے قیصر و کسرا سے بڑے بڑے عقل مند اور دانا آ کر سمجھتے ہیں کہ دین ملک کیسے چلایا جائے گا. وہ بادشاہ یہاں بیٹھا ہے جس نے ابوبکر کو بادشاہی سکھائی. اسی بادشاہ کا فیض ابوبکر کے سینے میں گیا. بولو سبحان اللہ. اسی بادشاہ کا فیض عمر کے سینے میں گیا. لوگ کہنے لگے عمر کا عدل تو بڑا حیران کن ہے،
اور میں نے کہا یہ عمر کا دل نہیں، یہ سینے مصطفیٰ کے ایک مکان کا فیض ہے.
بولو پھر
سبحان اللہ.
یہ سینے مصطفیٰ کے ایک مکان کا فیض ہے.
ظالموں تم حضور کے مرتبے کو کیا جانو گے؟
ایک مکان کا فیض ہے. فرما مہدی میں کوئی قوت نہیں، نہ عیسیٰ میں کوئی ذاتی صلاحیت ہے، نہ فاروق میں کوئی ذاتی صلاحیت ہے، یہ تو سینہ مصطفیٰ کے ایک کمرے سے فیض لینے والے ہیں. فرما سینہ مصطفیٰ ایک لگ دگ صحرا ہے، اس کے 12 کمرے ہیں، ایک کمرے میں یہ ایک بادشاہ بیٹھا ہے، دوسرے کمرے میں کون ہے؟ فرما ایک بہت بڑا حکیم جو حاذق بیٹھا ہوا ہے. تدبیر خانگی اور اخلاق کو سنوارنا، یعنی گھر کے معاملات کیسے چلانے چاہیے وہ بھی اس سے لوگ پوچھتے ہیں، اخلاق کو کیسے سنوارنا چاہیے اس حکیم سے پوچھتے ہیں دوسرے کمرے میں آ کر، اور آداب کا درست کرنا موافق قاعدے کے جیسا کہ چاہیے، اور بڑے بڑے زمانے کے حکیم اور جہاں کے دانا یہ قاعدے اس سے سیکھ رہے ہیں، اور جو قاعدے وہ ارشاد فرماتا ہے ارسطو جیسے لوگ اس کے سامنے بڑے بڑے دانا سر کو جھکائے کھڑے ہیں، وہ ایسا حکیم ہے. فرمایا اور بڑے بڑے حکیم جو ارسطو پہ سبقت لے جائے اس کے سامنے سر جھکا کر حکمت کے تقاضے سیکھتے ہیں، وہ سینہ مصطفیٰ میں صحرا جو ہے، صحرا کا جو دوسرا کمرہ ہے اس میں جو حکیم ہے اس کی یہ صلاحیت ہے. فرمایا تیسرے کمرے میں آئیے آپ، سینہ مصطفیٰ کے بولیے تیسرے کمرے میں آئیے. تیسرے کمرے میں قاضی ہے جو عدالت کی سند پر بیٹھا ہوا ہے جھگڑوں. اب دیکھیے حضور کی سیرت کو سامنے رکھیے اور حضور کی اس باتوں کو سامنے رکھیے، آپ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں. فرمایا ایک قاضی ہے جو مسند پر بیٹھا ہے، جھگڑے اور قصے لوگوں کے چکا رہا ہے، دونوں جھگڑنے والوں کو راضی کر رہا ہے. تمام جہان کے قاضی اس کے حکموں اور فیصل کے ناموں دستور عمل جان کر بڑی احتیاط سے لکھ رہے ہیں سامنے بیٹھ کر، کہ وہ جو کہتا ہے بڑی قیمتی باتیں کہتا ہے، اور لوگ لکھ رہے ہیں کہ آنے والی قوم کو ملے گا. فرمایا وہ حکیم ہے کہاں پر، وہ دانا ہے کہاں پر؟ فرمایا ایک صحرا میں ہے. وہ صحرا ہے کہاں پر؟ فرمایا وہ حکیم ہے کہاں پر، وہ دانا ہے کہاں پر؟ فرمایا کمرہ نمبر 3 میں ہے. وہ کمرہ نمبر 3 ہے کہاں پر؟ کہا ایک صحرا میں ہے. وہ صحرا ہے کہاں پر؟ کہا سینہ مصطفیٰ. سینہ
یہ تو جلدی کر رہا ہوں ورنہ تمہاری بریانی ٹھنڈی ہو جائے گی. ہاں کبھی رات کو بیٹھے فجر پڑھیں پھر ساتھ میں.
اور چوتھی مجلس، چوتھے کمرے میں آئیے آپ، وہاں وقت کا سب سے بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے. حضور کی ذات کی جہتیں ایسی ہیں کہ نہیں بتائیے، کوئی صحابی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، یہ 12 درجوں میں 12 قسم کے صحابہ نظر آئیں گے. حضرت عمر بھی نظر آئے گا، ابو ذر غفاری بھی نظر آئیں گے، ابو ذر غفاری بھی نظر آئیں گے، حضرت مولا علی جیسا بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی جیسے نظر آئیں گے، حضرت معاذ بن جبل جیسا فقی بھی نظر آئے گا. اب آپ دیکھیے، فرمایا چوتھا کمرہ وہ ہے بس جس کا سینہ، اب آپ دیکھیے نور یہاں سے جاری ہے، جس کے سینے کی جو جہت حضور کے سامنے آتی بس وہ اجاگر ہو جاتی ہے. ہائے 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 سبحان اللہ، یہاں ایک بڑا چراغ جل رہا ہے اور لوگ اپنے سینوں میں چراغ لگائے ہوا ہیں، بس جس جو چراغ قریب لگ گیا وہ روشن ہو جاتا ہے. کسی کا بادشاہی کا چراغ روشن ہوا تو وہ عمر ہو گئے، کسی کی حکمت کا چراغ روشن ہوا تو ابو ذر غفاری ہو گئے، کسی کی دانائی اور کسی کے علم کا چراغ روشن ہوا تو حضرت علی اور حضرت عبداللہ مسعود ہو گئے. یہ تو دریا رحمت مصطفیٰ ہے، جو جس جہت سے آ کر پیتا ہے وہیں سے فیضان پاتا ہے. اور صدیق اکبر وہ ہیں جن کو ہر زاویے سے پلایا، یہاں سے بھی پلایا، یہاں سے بھی پلایا، یہاں سے 12 قسموں سے پلایا. بولیے سبحان اللہ، 12 چشم سے پلایا. امام حسن اگر ڈٹے رہے نا تو یہ بھی اسی سینے کا راز ہے. حسین نے اگر گردن کٹا کر ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا نا، یہ بھی سینہ مصطفیٰ کا فیض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تمام فیض جو آگے چل رہا ہے، حضور غوث اعظم نے جو یہ عمر گزاری ہے، یہ سینہ مصطفیٰ ہی کی ایک جہت ہے. حضرت خواجہ غریب النواز نے وطن کو چھوڑا ہے تو یہ بھی حضور کے سینے کا ایک فیض ہے. داتا علی حجویری نے مختصر وقت میں لوگوں کو ہدایت دی ہے تو یہ سینہ مصطفیٰ کا ہی فیض ہے. بس جو چراغ اس گھومتے ہوئے بڑے چراغ کے جو قریب ہوتا چلا گیا وہ روشن ہوتا چلا گیا. فرمایا چوتھے کمرے میں آئیے، فرمایا وقت کا ایک بہت بڑا عالم علامہ تو دہر، اور مفتی زمان اس چوتھے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ہر فتوے اور ایک فتووں کا دریا اس کی زبان سے جوش مار رہا ہے، اور ایک بڑی جماعت بیٹھی اس کو جلدی جلدی لکھ رہی ہے اس مفتی صاحب کی بات کو، اور ہر ایک نئے معاملے کا حکم، جو نیا معاملہ آتا ہے موافق اصول اور قاعدہ کتاب کے مطابق حل ہو رہا ہے، یعنی اجتہاد کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، قاعدہ موافق حل ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ ایک فتویٰ دریا اس کی زبان سے جوش مار رہا ہے، اور ہر ایک نئے معاملے کا حکم موافق اصول کے قاعدے کے اس کتاب میں سنت سے بڑھ رہا ہے، اور روایتوں کے لکھنے اور فرائض کے سمجھنے والے جہاں کے اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں ہر ہر لفظ کو اس کی نقل کر کے اپنی حاجتوں کے وقت اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے چوتھے کمرے کا وہ مفتی جو کہاں پر ہے، فرمایا چوتھے کمرے میں ہے. وہ کمرہ کہاں ہے؟ کہا ایک صحرا میں ہے. وہ صحرا کہاں ہے؟ بولیے سین ہے. آئیے پانچویں کمرے میں چلیں. ایک محتسب ہے، بڑا آفیسر جو چوروں کو پکڑتا ہے، جو غبن کر جائے ان سے پیسے لیتا ہے، حکومت کو فائدہ پہنچاتا ہے اور حکومت کے نافرمانوں کی پر سزا کرتا ہے. فرمایا ایک محتسب ہے جو جلاد اس کے سامنے کھڑا ہے، گناہگاروں اور فاسقوں کو اس کے سامنے لا کر ہر ایک کو موافق اس گناہ کے سزا دیتے ہیں، کسی پر حد جاری، کسی پر تعزیر، اور کوئی قید خانے میں، اور کسی کو فقط چشم نمائی ہو رہی ہے، اور احتساب کے قاعدے، حدود اور تعزیر کی اقامت، اور بدعتیوں کو تنبیہ اس کام کے لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں، اور برائیوں کے بند کرنے کی گھاتوں اور شہوات اور غضب اور ظلم کے راستوں سے روک دینے کی باتوں میں خوب خوش ہو رہے ہیں. یہ وہ عظیم محتسب ہے جو کمرہ نمبر پانچ میں ہے. یہ جو جلدی سے اردو پڑھی آپ نے سمجھ لیا، کمرہ نمبر ایسا عظیم محتسب. کہا کہ یہ ہوتا کہاں ہے؟ کہا کمرہ نمبر پانچ میں. کہا یہ کمرہ نمبر پانچ کہاں واقع ہے؟ کہا ایک صحرا میں. وہ صحرا کہاں واقع ہے؟ سینہ مصطفیٰ. آئیے چھٹی مجلس، چھ اور رہ گئی ہیں. چھٹی مجلس، چھٹی مجلس ایک قاری خوش، اس کو ذائقہ ہے تو سنیے ورنہ تشریف لے جائیے. میں آپ سے پھر عرض کروں، طبیعت کرتی ہے تو سنیے، اس کو مذاق مستی نہیں، یہ روحانیت سے مملو، یہ مقام مصطفیٰ کی جلوگری ہے، یہ کسی سیٹ اور چودھری کا مقام نہیں بتایا جا رہا، یہ اللہ کے محبوب کے سینے کی شان بتائی جا رہی ہے. میں پھر ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ ادب میں بے ادبی نہ ہو جائے، میں تو بولوں گا، اگر ذوق نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تقاضے بشیر اٹھ کے چلے جائیں، ذوق ہے تو ذوق کے ساتھ سنیں. اس میں لچھیداری، ہنسی مذاق، کیونکہ مجھے آپ کو مرید نہیں کرنا ہے، اس لیے میں کھل کے ساری بات آپ کو کر رہا ہوں، تو یہ لب و لہجہ یہاں پر نہ رکھیں، یہ کسی عام شخص کی شان بیان نہیں ہو رہی ہے، یہ حضور کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں. اور میں نے پہلے عرض کیا، یہ بھکاری اور گرے ہوئے ذلیلوں کی خوراک نہیں ہے، یہ بادشاہوں کی خوراک ہے. یہ کس کی خوراک ہے؟ بادشاہوں کی خوراک ہے. تو اگر آپ کھا نہیں سکتے تو خوشبو کے لیے اگر طبیعت تیار ہے تو توجہ صرف رکھیں، اگر خوشبو کے لیے بھی نہیں ہے تو میرے بھائی عافیت اس میں کہ آپ تشریف لے جائیں. جتنا آپ نے تقریر سننی تھی تقریر سن لی، اب یہ دیوانوں کی باتیں ہو رہی ہیں ساری، یہ سب دیوانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. کس کی ہو رہی ہیں؟ دیوانوں کی بات. اب توجہ میری طرف رکھیے. فرما چھٹی مجلس ہے جس میں قاری موجود ہے. بولیے سبحان اللہ. ایک قاری خوش خوش خواں اور خوش الہان، ساتوں قراتوں کے وجوہ اور روایات سے یاد کیے ہوئے سب کے سامنے بیٹھ سب اس کے سامنے بیٹھے ہیں، اور جہاں کے قاری، بڑے بڑے قاری وہاں پر حاضر ہیں، اور ہر وجہ سے ہر روایت کی تحقیق اس سے کرتے ہیں. کوئی اس سے ادغام کا قاعدہ پوچھتا ہے، کوئی اس سے اخفاء کا قاعدہ پوچھتا ہے، اور وہ کسی سے حمزے کی تخفیف کی بحث کرتے ہیں، کسی سے یرملون کے متعلق باتیں کرتے ہیں. فرمایا یہ تعلیم وہ بڑے بڑے وقت کے قاری اس سے سمجھتے ہیں، اور وہ کمرہ نمبر چھ میں ہے. اور کمرہ نمبر چھ کہاں ہے؟ وہ ایک صحرا میں ہے، اور صحرا یہ ہے کیا؟ وہ سینہ ہے مصطفیٰ. وہ سینہ ہے. اب آپ دیکھیے بیک وقت بادشاہ، بیک وقت، بولیے بیک وقت، اپنے وقت کا سب سے بڑا حکیم، کہ جو کہے کہ جاؤ کلونجی کھلا دو، موت کے سوا سب علاج ہے. اس نبی کے بارے میں دیوڑے یہ کہیں کہ انہیں تعبیر نخل کا علم نہیں تھا. انتم عالم بامور دنیاکم. اور میں نے کہا دیوڑو تم نبی کو سمجھا کہا ہے؟ شاہ عبد العزیز صاحب کو پڑھتے تو علم غیب پر کبھی حدیث نہ پڑھتے کہ حضور کو کھجور کی کھیت کے مسائل نہیں آتے تھے.
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کھیت کے مسائل کو جاننے والا تو کمرہ نمبر دو میں بیٹھا ہوا حکیم ہے. بیک وقت ایک بادشاہ اعظم, بیک وقت ایک حکیم اعظم, بیک وقت ایک قاضی اعلی, بیک وقت ایک مفتی اعظم, بیک وقت ایک مفتی محتسب اعلی, اور بیک وقت ایک قاری اعظم حضور کے سینے میں موجود ہے. اور فرمایا ساتویں کمرے میں کیا ہے, فرمایا ساتویں ایک مجلس میں ایک بہت بڑا عابد بیٹھا ہوا ہے. اب میرے حضور کی عبادت کا تصور ذہن میں لائیے جو آپ نے سن رکھا ہے, جو صحابہ نے بیان کیا نا حضور عبادت کیسی کرتے تھے, حضور کی خلوت کیسی ہوتی تھی. اب اس کو ذہن میں لائیے, شاہ صاحب کو سنیے. فرمایا کمرہ نمبر سات میں ایک عابد ہے, ورد و وظائف اور نوافل میں ایسا مشغول ہے کہ دنیا وما فیہا کی کچھ اسے خبر نہیں ہے. صبح سے شام تک, شام سے صبح تک تلاوت قرآن مجید میں اور اذکار میں, اذکار میں ہیں. فرمایا وہ اذکار کیسے ہیں, فرمایا جیسے امام نبوی کے اذکار ہیں جنہوں نے لکھے ہیں, اور امام جزری کی حسن حسین ہیں, اور ملا علی قاری کی حزب اعظم ہیں, اور شیخ الشیوخ علی رحمہ کے مطالعے میں مشغول ہیں, اور انوار و اذکار کی کثرت سے فرشتے آسمان اور زمین کے اس کی مجلس میں انسیت حاصل کرنے کے لیے گروہ در گروہ اتر رہے ہیں, اور اس کی حضوری میں نہایت محبت انس تسکین اور توانیت کی لذت پا رہے ہیں کہ دنیا و ما فیہا کو فراموش کر دیا ہے, اور اس کام کے متلاشی لوگ وہاں پر حاضر ہو کے اس سے اس مبحث میں پوچھ پوچھ کر رہے ہیں, اور کسی کو دن اور رات میں نوافل ادا کرنے کی تعلیم وہ دے رہا ہے, کسی کو کپڑے پہننے کے طریقے سکھا رہا ہے, کسی کو پانی پینے کے آداب سکھا رہا ہے, کسی کو کھانے کھانے کے آداب سکھا رہا ہے, کسی کو نئی چاند دیکھنے کے آداب سکھا رہا ہے, کسی کو دعائیں بتا رہا ہے, اور سب لوگ اس کی ہدایت کے سبب ذکر اور ورد میں رکھے ہیں, اپنی اپنی عمر کے وقتوں میں مامور ہوئے ہیں. اور یہ ساتواں عابد کہاں ہے, فرمایا یہ ساتویں کمرے میں ہے. یہ ساتواں کمرہ کہاں ہے, یہ ایک صحرا میں ہے, اور یہ صحرا کہاں ہے, سینہ بیک وقت. معراج میں آپ کی انداز بھی سنے نا آپ, معراج تو کئی رنگ سے ہو سکتی ہے جی, یہ تو عشق کی بات ہے, دیوانے جہاں چل پڑے, جہاں بھی جائیں گے تعریف محبوب ہی کی کریں گے, جہاں بھی جائیں گے تعریف. بیک وقت وہ سینہ مصطفیٰ بارہ کمروں پر مشتمل ہے, پہلے کمرے میں بادشاہ اعظم, دوسرے میں حکیم اعظم, تیسرے میں قاضی اعلیٰ, چوتھے میں مفتی اعظم, پانچویں میں محتسب اعلیٰ, چھٹے میں قاری قرآن خوش الہان قاری اعلیٰ, ساتویں میں ایک عابد, آٹھویں میں کیا ہے, آٹھویں میں فرمایا ایک عارف کامل. عارف اس کو کہتے ہیں جو فکر سے کام لیتا ہے, بڑبڑ نہیں کرتا, سوچتا بھی ہے, بڑبڑ نہیں کرتا, بولیے, وہ بڑبڑ کرنے والے کی بڑبڑ کے مقابلے میں ایک لفظ صرف بولتا ہے تو سارا کام ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. عارف اعلی آٹھویں کمرے میں, فرمایا کہ آٹھویں کمرے میں ایک عارف کامل سب ذات اور صفات اور افعال خداوندی کے رازوں کو جو سب جہاں میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے سوا دوسرے علوم بھی بے انتہا اپنی زبانوں سے اس طرح بیان کر رہا ہے جیسے موتی اس کی زبانوں سے جھڑ رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. پھر پڑھ دیتا ہوں, میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں اس وقت, بولتے ہوئے مجھے چکر آ رہے ہیں, لیکن یہ عشق و محبت کی بات ہے, ذرا پھر سے سنیے آپ اس کو. فرمایا آٹھویں مجلس ایک عارف کامل, عارف جو فکر سے کام بات کرتا ہے, جو اللہ کی ذات و صفات میں غور و تفکر کرتا ہے, اور اللہ پھر اس عارف کے سینے پر عرفان اتارتا ہے. فرمایا ایک عارف کامل سب ذات اور صفات اور افعال الہی اللہ کے کاموں کے غیبوں اور اسرار جو سب جہان میں پھیلے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ کیا غیب ہے, کسی کے ساتھ کیا غیب ہے, وہ سب اور ان کے سوا دوسرے علوم, دوسرے علوم, بولیے ان بابیوں کو, دوسرے علوم, علوم جو بے انتہا بے نہایت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اپنی زبان سے اس طرح بیان کرتا ہے گویا موتی جھڑ رہے ہیں. سنو سنو آگے, اور اس علم کے شوقین لوگ فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم, حضرت محی الدین ابن عربی کے تصوف کا شاہکار, جس کو ملا نہ سمجھ سکے
بڑے بڑے غوثوں کی غذا تھی وہ. فرمایا یہ ابن عربی کے سینے میں ایسے نہیں آگئے. فرمایا علم کے شوقین لوگ فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کے مضمون اور عبارت کو اس کی زبان لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے تو جو لکھا جا رہا ہے وہ فصوص الحکم بن رہی ہے, وہ فتوحات مکیہ بن رہی ہے اور اس کی لذتیں حاصل کر رہے ہیں. اور علم ظاہری اور باطنی, علم ظاہری اور غیبی کا سمندر اس کی زبان سے جاری ہے. وہ ہے کہاں پر؟ فرمایا وہ عارف آٹھویں مجلس میں ہے. وہ مجلس ہے کہاں پر؟ فرمایا ایک بہت وسیع صحرا میں ہے. وہ صحرا ہے کہاں پر؟ سینہ مصطفیٰ. بڑا وقت سب سے بڑا بادشاہ, بادشاہ اعلی, حکیم اعلی, قاضی اعلی, مفتی اعظم, محتسب اعلی, قاری اعظم, عابد اعلی, عارف کامل, نوے کمرے میں کیا ہے؟ سن رہے ہو؟ نوے کمرے میں یہ ایک ایک کمرے کا مستقل موضوع ہے. یہ ایسے سودے کہیں نہیں ملیں گے, قادریوں کے پاس ملیں گے سر. یہ چھپانے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں بولو؟ ہم اس لیے کھا رہے ہیں, مل کر کھا رہے ہیں اس کو, ملک سے ملک کے ذوق اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ایک کے بھی میدے نے ہضم کر دیا تو سب کا کام ہو جائے گا, سب کا کام ہو جائے گا. نبی مجلس, سنیے, نبی مجلس میں ایک مقرر بیٹھا ہے. اب حضور کی تبلیغ ممبر کو یاد کر کے آ جائیے ادھر. ایک واعظ ممبر پر بیٹھا ہے, کلمات واعظ اور نصیحت کو نہایت وضاحت اور تشریح کے سے بیان کر رہا ہے, اور ایک مجلس عام جمع ہے بہت بڑی, اور اس کے کلمات نیک کی تاثیر سے دل جنبش میں ہیں, روحیں حرکت میں ہیں, کسی کو بڑے ثواب کی رغبت دلا کر راہ پر لاتا ہے, آئے ہائے ہائے ہائے, کسی کو بڑے عذاب سے ڈرا کر خوف دلا کر توبہ کراتا ہے, قبر کے احوال, حشر و نشر کی تکلیفیں, حساب و میزان کی کیفیتیں, پل صراط پر چلنے کی مشقتیں, دوزخ کے طرح طرح کے رنج و عذاب, اور بہشت کے بڑے بڑے مرتبے اور ثواب, ثواب اور وہ عمل جو ایسے مقام پر نفع کریں یا نقصان پہنچائیں, ان سب کے احوال کو بتاتا ہے جس سے سخت دل نرم ہوتے ہیں اور اچھے دل خوشبو پاتے ہیں. وہ زاہد اعلی اور واعظ اعلی ہے کہاں پر؟ کہا جی وہ نبی مجلس میں ہے. بولیے نا, وہ نبی مجلس ہے کہاں؟ بہت بڑا صحرا ہے, کیونکہ اس کی خود مجلس میں پوری دنیا ہے. یہ نقطہ دیکھ کے کیسا ذہن میں آیا, سبحان اللہ, کیونکہ ایک ایک کی مجلس میں پوری پوری دنیا ہے. تو جس دنیا کے اندر ایک کمرے میں, جس ساری دنیا ایک کمرے میں آئے تو بارہ کمرے میں کتنے, اور بارہ کمرے جو ایک سینے میں آئے. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی شرک ٹھہرے جس, جب تو میرا امام وجد میں آیا, کیونکہ جانتا تھا اس لیے کہا شرک ٹھہرے تعظیم حبیب, مل کر کہو اس برے مذہب پر لعنت کی, لعنت کو زور سے کہنا آپ نے, اس برے مذہب پر لعنت گانی نہیں, قرآن کا یہ ہے, کذب کرتے لعنت اللہ علی الکاذبین, حضور کی شان کو گھٹاتے یہ لعنتی ہیں. فرمایا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پر, اور تم پر او گنجو, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں مقام مصطفیٰ یاد رکھو گے, میرے سخت کلمات تمہیں سخت نہیں لگیں گے. کس کی عظمت کا انکار کرتے ہیں خبیث. اسماعیل دہلوی اتنا بڑا خبیث تھا کہ اس نے لکھا کہ سارے انبیاء خدا کے سامنے ایک چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. یاد بھی کتاب چھپ رہی ہے حاجی صاحب, آج بھی چھپ رہی ہے, اور یہ اس کو کہتے عین ایمان ہے. رشید احمد گنگوئی سے پوچھا گیا تقویت الایمان کا, عین ایمان ہے. میں نے کہا شیطان کی اولاد جیسا تو ہے ویسا تیرا ایمان ہے, کہ حضور کو گالیاں دینا تیرا ایمان ہے معاذ اللہ, یہ بکواس کرنا حضور یہ ایمان ہے؟ ایمان یہ دے جو شاہ عبدالعزیز صاحب بیان کر رہے ہیں, جن کے نام پر خبیث تو نے مدرسے بنائے ہیں. بدبخت آدمی, یہ مقام دیکھ مصطفیٰ کا, ایک ایک مجلس میں پوری دنیا کے انسان ہیں اور علم کے سمندر پا رہے ہیں. فرمایا نبی مجلس میں کون ہے؟ فرمایا نبی مجلس میں وہ عارف ہے. ایک مجلس میں بادشاہ اعظم, دوسرے میں حکیم اعظم, تیسرے میں قاضی اعظم, چوتھے میں مفتی اعظم, چھٹے میں محتسب اعظم, چھٹے میں قاری اعظم,
ساتویں میں عابد اعظم، آٹھویں میں عارف اعظم، اور نوے میں واعظ اعظم، دسویں میں کون ہے؟ فرما رسول العظم. فرما دسویں مجلس میں ایک رسول معظم بیٹھا ہے، اور امت کو راہ پر چلانے، لانے اور سمجھانے کے بعد تو ہزاروں تدبیریں اور ہیلے سوچ رہا ہے. جن لوگوں کو اس کام کی تدبیریں، اب حضور کی رسالت کو دیکھیں گے تو معاملہ واضح ہوگا کہ تدبیر کے واسطے اپنا رفیق کر رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک کو ان کے حوصلے کے موافق احکام الہی کو پہنچانے والا، عمر تم یہ کرو، ابو بکر تم یہ کرو، عثمان تم یہ کرو، تم یہ کرو، اور تمام بندوبست کرنے والا ہے. فرمایا اور رسالت کی تعلیم دینے والا ہے، یہ دسویں مجلس میں بیٹھا ہوا رسول اعظم ہے. فرمایا گیارہویں مجلس میں کون ہے؟ فرمایا مرشد ہے. گیارہویں مجلس میں کون ہے؟ بولیے مرشد ہے. فرمایا مرشد گیارہویں مجلس میں، فرمایا مرشد کامل طریقے والا بیٹھا ہے، ہزاروں مرید خدا کے طالب اس کی خدمت میں حاضر ہیں، اپنی اپنی مشکلیں اس سے حل کر رہے ہیں. دیکھو یہ کہتے حضور مشکل کشا نہیں، میں نے کہا یہ تو حضور مشکل کشا نہیں، میں نے کہا یہ تو گیارہویں کمرے والے کا کام ہے، یہ تو بارہ کمرے ایک ساتھ نہیں لگے ہوئے ہیں، یہ تو گیارہواں کمرے والا کام کر رہا ہے. نجدیوں تم حضور کو سمجھ نہ سکے تو ہم کیا کریں؟ تم کہتے حضور نہیں سنتے، مشکل کشائی نہیں کرتے. ہم نے کہا وہ گیارہویں کمرے والا جو مرشد بیٹھا نا، وہ یہی کام کرتا ہے، اور کمرہ بھی دیکھو گیارہ ہے. سبحان اللہ، کمرہ بھی کیا ہے؟ تو پھر وہ گیارہویں والا پیر اس کی جھلک پاتا ہے نا. نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کہر دلتن علی حکم اتصالی، وہ گیارہویں کمرے کا فیض ڈائریکٹ گیارہویں والے پیر کے سینے پر آ رہا ہے. دیکھیے گیارہویں کمرے میں وہ مرشد کامل بیٹھا ہے جو مریدوں کی مشکلیں حل کر رہا ہے. فرمایا بارہویں کمرے میں، تفصیل ہے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، بارہویں مجلس میں کون ہے؟ فرمایا ایک محبوب نازنین، ایسا محبوب جس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ ہم نے کہا بارہویں کمرے والے کے لیے. کہتے ہیں یہ روتے کیوں ہو؟ ہم نے کہا بارہویں کمرے والے کے لیے. کہ مدینے کی مٹی سے پیار کیوں ہے؟ ہم نے کہا بارہویں کمرے کا فیض آ رہا ہے. کھڑے ہو کر سلام کیوں؟ ہم نے کہا بارہویں کمرے کا فیض آ رہا ہے. کمرہ بھی بارہواں، محبت بھی بارہویں والے کی ہے. بارہویں کمرے میں وہ محبوب بیٹھا ہے. اب آپ تھک گئے اس محبوب کی بات کے لیے، طبیعت تازہ چاہیے، پھر کبھی زندگی رہی تو پوسٹر لگا کر اعلان کروں گا سینہ مصطفیٰ کی عظمتیں. تو زندگی رہی کبھی سننا تو پھر آنا، ضرور آنا، پھر انشاءاللہ ایک ایک چیز کو ہم کھولیں گے مثالوں کے ساتھ، حدیثوں کی مثالوں کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کے ساتھ. آئیے اب ختم کرتا ہوں میں اس بات کو، حضرت قربان جاؤں، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب آپ کے قدموں پر قربان جاؤں، دل سے امام اہل سنت کے لیے درود پاک پڑھیں حضور کی خوشی کے لیے، ثواب امام اہل سنت دونوں اماموں کے، امامین اہل سنت شاہ عبد العزیز صاحب اور امام احمد رضا کے لیے. اللہم صلی علی، بڑی محبت سے پڑھیے، آپ تحفہ بھیج رہے ہیں، تحفہ بڑی عقیدت سے بھیجا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا شفیعنا و شہیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. یہاں سے لے کر وہاں تک سارے ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے مجھے یہ محبت کا پیغام آپ کو اچھا لگا. یہ عشق کی گھڑیاں ہیں جی، تیبہ نہ صحیح افضل. کوئی کہے گا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا دیوانوں کی باتیں دیوانے سمجھتے ہیں، عشق کی بولیاں عقل کا مارا نہیں سمجھتا. عشق کی بولیاں عقل کا مارا بولیے نہیں سمجھتا. حضرت اویس کرنی کی محبت کو ملا ظاہر نہیں جانتا، ہاں عبد الرحمان جامی کی تڑپ کو یہ کیا جانے، امام احمد رضا کی تڑپ کو یہ کیا جانے. اللہ اکبر. اس لیے میرے امام نے کہا، میرے کان میں بھی کہہ رہا ہے، چپ ہو جاؤ، کیوں جھگڑتے ہو ان سے، ان سے کہو تیبہ نے صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، جواب دو ان کو تیبہ نے سے، کیونکہ یہ تو بادشاہوں کی غذا ہے، کتوں کو تھوڑی کھلائی جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ، بادشاہوں کی غذائیں کتے کھاتے ہیں. فرمایا کتوں کو مخاطب نہ کرو، کتوں کو مخاطب نہ کرو،
بادشاہوں کے دسترخوان پر جو بیٹھے ہیں ان کو مخاطب کرو اور مل کر پڑھو طیبہ نہ صحیح افضل.
ارے بھائی مکہ ہی بڑا زاہد, آواز نکال کے پڑھنا ہم عشق کے بندے ہیں,
سینے سے آواز نکالو. بارہویں کمرے والا محبوب دیکھ رہا ہے آپ کو, بارہویں کمرے والے محبوب سے فیض لے کر بولو ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑائی ہے؟ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. یہ تو معراج مصطفیٰ کی ابتدائی گفتگو ہے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. بولنے میں اگر کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں تو رب کریم اسے معاف فرمائے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے کیا خوب فرمایا, فرمایا ایک ایک سفر معراج میں کتنے واقعے ہوئے ہیں, صرف ایک سینہ جو کھولا گیا اس میں اتنی تفصیل ہے.
آواز نہیں آئی سبحان اللہ کی, حضور کی عظمت کے لیے سبحان اللہ.
کتنے واقعے ہوئے ہیں معراج کی رات, صرف ایک سینہ کھلا تو اس میں اتنی عظمتیں ہیں.
آگے کے لیے پھر زندگی بھی چاہیے, ورنہ پڑھنے والا مر جائے,
پڑھنے والا نہ اہل ہضم نہیں کر پائے گا, اہل کا آرٹ فیل ہو جائے گا, کیونکہ وہ روحانیت میں وہاں تک داخل ہوگا. لیکن اگر مرشد کامل ہو تو اس کو کھینچ کر رکھے گا, مرشد کامل ہو تو اس کو. یہ حال کی باتیں, فکر کی باتیں ہیں. جس طرح دنیا کی ٹینشن سے دماغ کا سر پھٹتا ہے, سر پھٹ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نا برین ہیمریج ہو گیا اس کا, فکریں بڑھ گئی اس کی, تو اس طرح ایک روحانیت کی ترقی ہوتی ہے. اگر مرشد کامل نہ ہو تو بندہ مجذوب ہو جائے,
بندہ
خدا کی قسم یہ رائے ایسی کہ بندہ مجذوب ہو جائے. یہ تو مرشد ہے جو روک کے رکھتے ہیں کہ مجذوبیت اور سلوک کے درمیان رکھتے ہیں, مجذوب اور سلوک کے. خالی مجذوب ہوگا تو بے فیضہ ہے, خالی سالک ہوگا تو خشکا ہے. مجذوب ہے بخیل, نہیں دیتا کسی کو, زرر زیادہ دیتا ہے. سالک وہ ہے صرف سالک, پر نماز 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 نماز. مجدد صاحب فرماتے خالی سالک نہ بن, ہائے ہائے, اور نہ مجذوب بن, بلکہ مجذوب السالک بن. نماز تو پڑھ رہا ہو لیکن دل ہمیشہ نکل کر زبان پر آنے کے لیے تیار ہو. کہا نا مفتی اعظم ان میں کہ میرا دل نکل کر میری پیشانی پر آ رہا ہے, میرا دل نکل کر میری آنکھوں میں آ رہا ہے. حضور مفتی اعظم ہند کا اشعار ہے کہ روزہ رسول کو میں نے دیکھا تو مجھے یوں لگ رہا ہے میرا دل نکل کر آنکھوں پر آ رہا ہے. یہ ہے وہ سلوک اور مجذوبیت کی راہ جس میں نماز بھی اور جوش بھی ہے. کیونکہ نمازی میں اگر جوش نہ ہو تو خشکا ہے, صرف جوش ہو شریعت کی اتباع نہ ہو تو بخیل ہے. شریعت کی اتباع بھی ہو اور سر کٹانے کا جذبہ بھی ہو. وہ کہتے ایک شاعر نے کہا یہ سلوک اور مجذوبیت کے حوالے سے الفاظ ظاہری نہیں ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ نچنا حرام ہے, عشق یہ کہتا ہے نچ نچ یار مناوا, عشق یہ کہتا ہے کہ نچ نچ یار مناوا, یہ ناچنا وہاں بھی اس کو. میں نے کہا تمہارے خاندان میں بھنگڑا ہوتا ہے تم اس عشق کو کیا جانو گے, اس ناچ کو کیا جانو گے. یہ ناچ رقص نہیں ہے, یہ روح کا ناچ ہے, یہ روح کا ناچ ہے, یہ وہ روح کا ناچ ہے جس کو حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں فدائے نقش نالے لت کو نمجا یا رسول اللہ, فدائے نقش نالے لت کو نمجا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جب بندہ اپنے محبوب پر فدا ہونا چاہے یہ روح کا وجد ہوتا ہے, جس کو سادے الفاظ میں وجد کے لیے غزل تغزل میں کہتے ہیں ناچنا. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے, آپ تمام کی حاضری کو مقبول و مستجاب بنائے. رب کریم اس مجلس میں آپ تمام ہی حضرات تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. دعا کیجئے بارہ کمروں میں جو اس کے نظائر جو موجود ہیں مسلمانوں میں, ایسے جو بادشاہ گزرے ہیں جو کمرہ نمبر ایک, کمرہ نمبر بولیے ایک کا عکس تھے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. خانہ نمبر دو میں آج بھی وہ علماء موجود ہے جو حکیم و دانا ہے, اللہ ان کو عمر طویل عطا فرمائے. اور کچھ گزر چکے جو گزر گئے اللہ رب العالمین انہیں غریق رحمت فرمائے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی تھا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب, حضرت عبد السمیع رامپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ,
شاہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کے تمام خلافاء، اسد الشریعہ، بدر المماثل، نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، مبلغ اعظم، تمام بزرگوں کو، روحوں کو، حضور قبلہ عبد المصطفیٰ زری صاحب، مفتی وقار الدین صاحب، مفتی ظفر نعمانی صاحب، ہمارے شجرہ طریقت و علم میں جتنے افراد موجود ہیں اور بالخصوص ہمارے استاذوں میں سے حضور قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سکھر والے، اور خطیب پاکستان جنہوں نے کوٹ کوٹ کا سندھ والوں میں محبت ڈالی، میرے آقا، بولو میرے آقا، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ رمضان صاحب، جو ایک بہت پرانے بزرگوں میں سے ہمارے اور بزرگوں کے شاگردوں میں سے ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ مرحمت فرمائے، اور جتنے علماء کاملین علیل ہیں اللہ رب العالمین تمام کو صحت عطا فرمائے، دعا کیجئے جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان 12 مجلسوں کے صدقے میں جو ضمن میں آ رہے ہیں اللہ ان کو ان کی برکات نصیب فرمائے، جو قرض کے بار تلے دبے ہیں اللہ رب العالمین قرض سے سبکدوشی مرحمت فرمائے، اس مجلس میں ہمارے کئی بزرگ موجود ہیں، معمر موجود ہیں، ہمارے ایک بزرگ ابھی موجود تھے وہ تشریف لے گئے، اور جتنے بزرگ حضرات ہماری مسجد کے نمازی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ہارون بھائی، ہمارے حافظ صاحب قبلہ، ہمارے حافظ، ہمارے جناب محمد یونس صاحب، تمام بزرگ جو یہاں پر موجود ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین نے لمبی عمر بالعافیت مرحمت فرمائے، ہماری مسجد کے وہ نمازی جو اس دار فانی میں رخصت ہو چکے ہیں لیکن ان کی صف بندی کی وجہ سے آج یہ مسجد اہل سنت کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین انہیں کربر کربر جنت عطا فرمائے، ان کے دریات کو بلند فرمائے، ان کی اولادوں کو ان کے نقش قدم پر چلائے، اس مسجد کی طرف پلیت اور گندی نظر رکھنے والے دنیا داروں کا اللہ منہ کالا فرمائے، ان کو ان کے بچوں کے غم میں مبتلا کرے، اگر وہ مسجد کے لیے برائی رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے اندر پھوٹ پیدا کر دے، پھوٹ ہے اس لیے تنہا ہو کر ان کے سینے پر چڑھ کر بولتا ہوں، اگر ان میں دم ہوتا تو بولتے، اس لیے کہ وہ دنیا کے کتے ہیں اور میں غوث اعظم کے در کا کتا ہوں، فرق ہے خدمت کا، وہ دنیا کے کتے ہیں اور ہم دین کے خادم ہیں، اللہ رب العالمین یا تو ان کو ہدایت دے، اور ہدایت میں ہی تو خدا ان کے جھتے کو منتشر کرے، ان کو دلوں کے دماغوں کے لا علاج مرضوں میں رکھے، اور اللہ اس مسجد کی حفاظت فرمائے، اس مسجد کے معاونین کی حفاظت فرمائے، اس مسجد میں پہلی صفوں اور صفوں سے جو اس مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان کے دریات کو بلند فرمائے، اور آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں، آپ کہیں گے کہ سرکار نے تو کبھی بد دعا نہیں دی، میں نے کہا سرکار کی کوئی دعا بد نہیں ہے، لیکن ہاں سرکار نے دعائیں ضرور ضرور دی ہے، سرکار نے دعائیں ضرور ضرور دی ہے، ہر اس شخص کے لیے دی ہے جو دین کو گھٹانا چاہتا ہے، جو دین کو گھٹانا چاہتا ہے، دین کو زائل کرنا چاہتا ہے، دین کو پست کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً اگر ان بد مذہبوں کو دعائیں ضرر دے کر مومنوں کا ایمان تقویت پاتا ہے تو ان کے لیے دعائیں ضرر کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور یہ ساری چیزیں دین کے تقاضے کی وجہ سے، کس کے تقاضے بولے، کس کے تقاضے کی وجہ سے، دین کے تقاضے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا قبول فرمائے، جو مشائخ ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، جو آج بھی اپنے آستانوں میں موجود ہیں اور پھر کمرہ نمبر 6 کے فیض کو لے کر دنیا میں اس مرشد کامل کے فیض کو عام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں لمبی عمر بالعافیت مرحمت فرمائے، اور کچھ عاشق ایسے بھی ہیں جو سامنے آپ کے نہیں آتے لیکن پیچھے پیچھے آپ کے لیے مجلس سجاتے ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین سے جنہوں نے مجلس سجائی ہمارے بچوں کے لیے، جنہوں نے اس پروگرام کے تیاری میں میری معاونت کی، اور بالخصوص جو ہمارے بھائی لنگر کو تقسیم کرنے کے لیے آپ کی خدمت کے لیے، حالانکہ وہ اپنے گھر میں ان کے لوگ خدمت کرنے والے ہیں، آفیسز میں خدمت کرنے والے ہیں، لیکن آپ مصطفیٰ کے دین کو سننے کے لیے آئے، حضور کی عظمت کو سننے کے لیے آئے، تو انہوں نے دنیاوی مرتبے سے تنزل کیا ہے اور آپ کی خدمت کے لیے باہر کھڑے ہیں، انہوں نے اپنی جیب خاص سے نیاز بھی بنائی ہے، دعا کریں اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدل ان کو عطا فرمائے، مجھ سے کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کے پروگرام کے لیے، میں نے کہا یہ ذہن کبھی نہ رکھنا کہ مظفر شاہ کے پروگرام کے، یہ ذہن رکھنا کہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے، یہ کہنا کہ جناب حضور کے نام پر ہے، میری کیا اوقات رہسیت ہے، ہم آج ہیں کل نہیں ہیں لیکن ان کا نام تو صدا باقی ہے نا، تو انہی کی نسبتیں رکھنا جنہوں نے ان کی نسبت سے ہی یہ معاملات کیے ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے رزق ظاہری اور رزق مانوی سے انہیں مالا مال فرمائے، روح کا رزق انہیں عطا فرمائے، ایمان کا رزق انہیں عطا فرمائے، آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے، اتنا قیمتی وقت آپ نے صرف کیا، اللہ رب العالمین آپ تمام کی اور مجھ گناہگار کی بھی حاضری کو اللہ مستجاب و مقبول فرمائے. پوری دنیا میں جو ہمیں اس وقت جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں صحت کاملہ عاجلہ, استقامت اور عافیت اور دونوں جہانوں کی مقبولیت کی. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.